الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون آمنت بالله صدق الله العظيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال لا نبي بعدي قالوا فما يكون يا رسول الله قال يكون خلفاء بعضهم على أثر بعض فمن استقام منهم ففولهم بيعتهم ومن لم يستقم فأدوا إليهم حقهم وصلوا الله الذي لكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين بدع غريبا وسيعود غريبا كما بدع فطوبى للغرباء قيل يا رسول الله من الغرباء قال الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله رواه بيهقي أو كما قال للصلاة والسلام ونبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مية سنة من يجدد لها دينها أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه أبو داود ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله محبت سے درود پاک پڑھیے درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدل الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا أبا الزهراء الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وتمل لساني يفقه قولي وادي رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد، امام کی بارگاہ میں منقبت پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کا بے حد اور بے حساب فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سواد اعظم میں سے رکھا، اور سب سے بڑا کرم یہ کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہمیں انسان بنایا اور پھر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے ایمان نصیب فرمایا، اور پھر حضور کی امت میں پیدا فرمایا، پھر امت کا جو برگزیدہ ناجی طبقہ ہے اہل سنت و جماعت، اس میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہمیں شمولیت عطا فرمائی، اور سواد اعظم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، حضرات اہل بیت عظام، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین الواصلین، جو رضوان اللہ اجمعین کے ان کی محبت و عقیدت اور ان کے نظریات اور عقائد اور ان کے افکار و نظریات پر اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہمیں قلبی اور فکری وابستگی اپنے محبوب کے صدقے اور محض اپنے فضل سے عطا فرمائی۔ آج امت کے تسلسل کے ساتھ ہمارا رشتہ کس قدر قوی ہے، یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کے یوم کے کو منعقد کر کے الحمدللہ احباب اہل سنہ نے ثابت کر دیا، اور اس بات کو بتا دیا کہ ہم کوئی کٹی پتنگ نہیں، بلکہ ہمارا تعلق ان شخصیات سے ہے کہ جو اپنی ذات میں قطرہ تھے، لیکن حضور کی محبت پا کر اس فیض کے سمندر میں جڑ گئے ہیں کہ اب اپنی ذات میں خود وہ ایک سمندر کا وجود رکھتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں طریق صراط الذین انعمت علیہم، یعنی وہ راستہ جس پر اللہ رب العالمین جل وعلا نے جن اپنے محبوبوں کو اللہ رب العالمین نے چلایا اور انہیں اپنے انعام اور اکرام سے نوازا اور ہمیں ان کی اتباع کا حکم دیا، تو الحمدللہ یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ وہ اتباع اللہ رب العالمین نے ہمارے وہ اتباع کا جذبہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہمارے روح و جگر کے اندر پیوستہ کر دیا، ودیت کر دیا اپنے فضل سے، جس کے اظہار کے لیے اتنا سخت سرد موسم ہے، لیکن پھر بھی آپ گھروں سے نکل کر یہاں پر جمع ہوئے ہیں یہ سواد اعظم اور مسافران صراط مستقیم کے ساتھ اپنی فکری اور ظاہری اور اپنی باطنی عقیدت کا مکمل منہ بولتا ثبوت ہے۔ حضرات گرامی، اپنی گفتگو کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جب جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ کا سفر کر جائیں گے اور اپنی 23 سالہ بعثت کی زندگی اور تبلیغ کی زندگی جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام مکمل فرمائیں گے، اور اس کے بعد جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام رفیق اعلیٰ کا سفر کریں گے، تو پھر قیامت تک رہنے والی یہ امت ہے، تو ان کی اصلاح اور ان کے لیے ہدایات اور ان کے لیے تمام وہ معاملات جو ہدایت سے متعلق ہے، وہ آگے کس طرح چلے گا اور اس کی ترتیب کیا ہوگی اور وہ تبلیغ کا سلسلہ کیسے ہوگا، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے جو حق جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر اتر چکا ہے، وہ پھر آگے کیسے بڑھے گا، اس کو کون لے کر بڑھائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سینہ مبارکہ پر سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 اتار کر اس حقیقت کو بھی واضح کر دیا، اور اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب منیر کو اس بشارات کے صدقے اور اس غیبی خبر کے ذریعے مطمئن کر دیا۔ ارشاد ہوا، لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ اے حبیب، آپ کی تبلیغ رنگ لے آئی، آپ نے بڑی متانت و صداقت کے ساتھ اپنے فریضہ تبلیغ کا حق ادا کیا، اور مکمل طور پر آپ نے ہر شے کی قربانی دے کر ہمارے پیغام کو آپ نے آگے بڑھایا، اپنے قول کے ذریعے اس کی مبارک تشریح کی، اپنے عمل کے ذریعے جیسا ہم چاہتے تھے ویسی آپ نے اس کی تشریح کر کے دکھائی۔ اے محبوب، اب آپ کی پاس ایک جماعت نہیں بلکہ پوری امت تیار ہو چکی ہے۔ فرمائی، آپ کے سامنے جو لوگ موجود ہیں ابو بکر کی صورت میں، عمر عثمان و علی کی صورت میں، اور 1,14,13,27,40,000 صحابہ کی صورت میں، محبوب یہ وہ ہیں جو تیری تربیت سے تیار ہو گئے ہیں، اب تو نے ہم نے ہدایت کے لیے، ہدایت کے فروغ کے لیے تجھے اپنا نائب بنایا اور تو نے اپنی تربیت سے ان کو اپنا نائب بنایا، اب یہ آگے اپنے نائبین بناتے رہیں گے، ہدایت کا سلسلہ جاری رہے گا اور قیامت تک دین کو تحفظ نصیب ہو جائے گا۔ فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، محبوب غم نہ کر، تیری امت گمراہ نہیں ہوگی، ان کا بڑا گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ جیسے افراد ہم چاہتے تھے کہ انبیاء تیار کریں، محبوب تو نے تیار کر کے دکھا دیے ہیں، اب افراد کے تیار کرنے میں کوئی کسر نہیں رہی کہ دوسرے نبی کو ہم بھیجیں۔ فرمایا تجھ پر نبوت کو ہم نے ختم اس لیے کر دیا کہ تجھ پر نبوت کو ختم کرنے کی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت کو ختم کرنے کی دیگر اور شان اور وجہوں کی بنا پر، ایک عظیم وجہ یہ بھی ہے کہ سرکار نے اپنی تبلیغ کا اور اپنی جانب سے تزکیے کا، اپنی جانب سے عطائے حکمت کا، اپنے جانب سے تعلیم کا وہ فریضہ ادا کر دیا کہ اب ایسی قوم تیار ہو گئی ہے کہ صدیوں تک اگر قیامت نہ آئے تو صدیوں تک قرآن بھی محفوظ رہے گا اور حضور کی اصل سیرت بھی محفوظ رہے گا۔ فرمایا محبوب جو لوگ تیار ہوئے ہیں نا، ان کی چند علامات ہیں، چند شانیں ہیں۔ فرمایا وہ کیا؟ فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اس کا مرادی اور تفہیمی معنی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جن کو تو نے تیار کر دیا ہے ان کی فطرتیں تبدیل ہو گئی ہیں، ان کی فطرت تبدیل ہو گئی ہے، کیونکہ باپ کی محبت فطرت میں ہے، باپ کی محبت فطرت میں ہے۔ ایک اللہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ فطرت نہیں تبدیل ہوتی حضور کی صحبت میں رہنے سے، تو اب آپ دیکھیے یہاں پر قرآن خود کہتا ہے باپ کی محبت فطرت میں ہے، باپ بلے کافر ہو اس کی محبت نہیں نکلتی، بیٹا بلے کافر ہو جائے محبت نہیں نکلتی، رشتہ دار بلے دین سے ہٹ جائے محبت نہیں نکلتی۔ فرما محبوب وہ اوروں کی تربیت ہے، یہ تیری تربیت ہے، اس کی تربیت تیری تربیت سے ظاہر بھی تبدیل ہوتا ہے، باطن بھی تبدیل ہوتا ہے، صرف ظاہر پر اسلام نہیں باطن پر اسلام، بلکہ فطرت کے وہ تقاضے جو بغاوت کی طرف سرکشی کی طرف ابھارتے ہیں تیری صحبت میں آ کر تو وہ ایسے رنگ دیے جاتے ہیں کہ تیرا ایک عمر ایسا ہے کہ اگر وہ جس گلی سے جائے تو شیطان اس گلی کا راستہ نہیں لے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ فرما لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر، محبوب یہ تیرے سامنے جو تیرے صحابہ تیار ہو گئے ہیں یہ ہم پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، اور تیری تربیت اور تیری محبت اور تیرا اخلاص کہ یہ ایسے پرتو ہو چکے ہیں محبوب کہ وادون من حاد اللہ ورسولہ، ہم نے محبت کا جذبہ تو رکھا ہے لیکن وہ جذبہ ان کی طبیعتوں میں تبدیل ہو گیا ہے اور ایک ہی جہت کی طرف راغب ہو گیا ہے، ایک ہی مرکز کی طرف راغب ہو گیا ہے کہ اب وہ پیار اسی سے کریں گے جو ہم سے پیار کرتا ہوگا، وہ محبت اسی سے کریں گے جو ہم سے محبت کرتا ہوگا۔ فرمایا کہ وہ کبھی محبت نہیں کریں گے اس سے کہ جو ہم سے لڑتا ہوگا، ہمارے پیغام سے جو باغی ہوگا وہ کبھی ان سے محبت نہیں کریں گے۔ مولا وہ کون لوگ ہیں کہ دور کے رشتے دار ہیں، دور کے دوست ہیں، تو چلو پھر تھوڑی بہت سنگت کا فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ کیا طبیعت آ گئی؟ اللہ نے فرمایا کہ محبوب تیری صحبت کی برکت سے، تیری تعلیم اور اس پر جو میرا فضل خاص تھا اس کی برکت سے تیری صحبت میں بیٹھنے والے یہ صحابہ اس رنگ میں رنگ دیے گئے ہیں کہ یہ اب ان سے محبت نہیں کریں گے کہ جو تجھ سے اور مجھ سے چلتا ہے، جو میرے دین کا مخالف اور باغی ہے، کبھی ان کے دل میں ان کی محبت نہیں آئے گی۔ مولا وہ کون لوگ ہیں کہ دور کے کبھی الگ سلیک ہوئی ہو تو ان کی محبت کو دل سے نکال کر پھینک دینا بڑی آسان ہے؟ فرمایا نہیں، ولو کانوا آباءہم، چاہے وہ گستاخ ان کے باپ کیوں نہ ہوں۔ باپ کی محبت کیسے دل سے نکل سکتی ہے جناب؟ باپ بھلے گستاخ ہو جائے کسی دنیاوی معاملات میں، اور دنیاوی معاملات میں بھلے آپ کے کسی نظریے کا مخالف ہو جائے، کبھی تو آپ کے دل میں محبت آئے گی، لیکن اللہ نے صحابہ کے بارے میں یہ کہا کہ وہ اکثر تبدیل ہو گئے ہیں۔ تم کہتے ہو حضور کی صحبت سے فطرت نہیں تبدیل ہوتی، میں نے کہا دیکھو ہو گئی، محبت فطرت سے ہے، محبت فطرت سے ہے، باپ کی محبت یہ طبیعی محبت ہے، طبعی، عقلی نہیں، طبعی، یہ سیکھی نہیں، سیکھی نہیں جاتی ہے، یہ بندہ خود لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اگر ایک بچہ بچپن میں اپنے ماں باپ سے کھو جائے اور اس عمر میں کھو جائے کہ جب نہ اس کو ماں کا چہرہ یاد ہو نہ باپ کی شفقت یاد ہو، اور اسے کوئی دوسرا آدمی اٹھا کر لے جائے اور اس کی وہ اس کو پالے، اس کی تربیت کرے، اور حال یہ ہو کہ وہ شعور کی منزل پر پہنچ جائے، اور میرے دوستو اس کے بعد اسے کہا جائے جس کا وہ ادب بھی کر رہا ہو، اس خاتون کو اپنی ماں بھی یقین کر رہا ہو اور اس شفیق شخص کو اپنا باپ بھی یقین کر رہا ہو، لیکن بعد میں اس کو کہا گیا کہ جناب یہ جو تیرے ساتھ جنہوں نے اتنی محنت کی ہے اور تیرے ساتھ جنہوں نے اتنی مشقت کی ہے، دراصل حقیقی طور پر یہ تیری ماں ہے ہی نہیں اور نہ ہی تیرا باپ ہے، تو پھر کون ہے؟ کہا جی فلاں بستی میں جو ایک آدمی رہتا ہے اور وہ انتہائی غریب ہے اور یہ امیروں کے گھر میں پل رہا ہے، انتہائی غریب ہے، وہ تیرا باپ ہے، اور وہ جو بالکل انتہائی غربت میں رہی پڑی ہے وہ تیری ماں ہے، اور یہ خود بڑے بنگلوں میں پلا ہوا ہے، اور گواہوں کی تحقیق سے جب بات ثابت ہو گئی کہ ہاں وہ غریب وہ مسکین شخص اس کا باپ ہے، مجھے بتائیے فوراً دفعتاً ان کی محبت نکل جائے گی، اس کی محبت داخل ہو جائے گی، ایسا ہے کہ نہیں؟ اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ باپ کی محبت تبھی محبت ہے، اگر عقلی ہوتی تو پھر وہ بنگلے کو دیکھ کر شاید چینج کر لیتا، وہ اپنی بظاہر سہولیات کو دیکھ کر اس کو فراموش کرتا، کیونکہ عقلی محبت کس کو ہے؟ عقلی محبت کن چیزوں سے؟ جو حسین چیز ہو، جو قیمتی چیز ہو، جو آپ کے لیے مادی ضرورت کو پورا کرے، وہ آپ کی عقلی محبت ہوتی ہے، لیکن سارے عقلی تقاضے پورے ہو رہے ہیں، یہ جس نے پال کر اس کو بڑا کیا ہے، جو اس کا باپ حقیقی نہیں لیکن باپوں کی طرح اس کو پالا ہے، ماں حقیقی نہیں لیکن ماں کی طرح پالی ہے اس نے، اور ان کے پاس دنیا کی ہر نعمتیں موجود ہیں، اور جو حقیقی باپ کا شواہد کے ساتھ پتا چل گیا ہے، ان کے پاس تو کھانے کے لیے سوکھی روٹی بھی نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیے جیسی پتا چلے گا تو یہ عمارت ہو یا محل ہو یا قلعہ ہو یا جو بھی ہو، دفعتاً اس کی محبت نکل جائے گی، اور وہ مسکین باپ ان محلوں سے زیادہ اس کے لیے عزیز ہو جائے، اور وہ مسکینہ ماں اس کے لیے اس عظیم راحت اور نعمتوں سے زیادہ درجہ لے جائے گی، کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ کی محبت طبیعت میں ہوتی ہے، تبدیل نہیں ہوتی، لیکن قرآن یہ کہتا محبوب تو نے ایسی محبت ہمارے اذن سے اور ہمارے فضل سے اور ہماری عطا سے محبوب ایسی تربیت کر دی ہے ان کی کہ اب ان کے دل میں اگر کسی کی محبت ہے تو صرف میری محبت ہے، اگر یہ کسی کو کسی نسبت سے چاہیں گے تو وہ نسبت بھی میری ہے، مولا وہ کس کو چاہیں گے؟ روز یعنی دور دراز کسی سے سلام دعا ہوئی ہو تو ایسے شخص کو تو دل سے نکال کر پھینک دینا بڑا آسان ہے، اللہ فرماتا نہیں ولو کانو آباہم، چاہے وہ ان کے باپ بھی اگر میرے دین کے باغی ہوں، تیرے گستاخ ہوں، میرے گستاخ ہوں، فرما محبوب اس کو بھی یہ دل سے اٹھا کر پھینک چکے ہیں، او ابناہم، باپ جس سے یہ پیدا ہوئے، ابناہم ان کی اولاد جو ان سے پیدا ہوئی، محبوب ان کے نزدیک باپ کا اب کوئی معیار نہیں رہا، ان کے نزدیک بیٹوں کا کوئی معیار نہیں رہا، واخوانہم اور ان کے بھائی رشتہ دار، عز و اقارب سگے بھائی، او عشیرتہم اور ان کے کنبے کے رشتہ دار، ان کے نزدیک باپ بیٹا سگا بھائی بہن اور رشتہ دار اور کنبا برادری، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اصل اعتبار تیری اور میری محبت کا ہے، بتاؤ فطرت بدلی نہیں بدلی؟ اور وہ کرتا ہے کہ عورت نبی کی صحبت میں رہ کر نہیں بدلی، یہ وہ تبدیل ہو رہے ہیں کہ جنہوں نے ان باپوں سے گھٹی لی ہے جو شرک میں پڑے ہوئے تھے، ان کے ہاتھوں میں شراب کا پیالہ ہوا کرتا، لیکن جب سرکار کا کلمہ پڑ دیا آ گئے تو محبت ایسی نکھر کر سامنے آئی کہ اب دل کے اندر وہ بغاوت، وہ سرکشی کے سارے جذبے حضور کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے مر گئے، اور وہ ساری روحانی باطنی طاقتیں وہ ایسی زندہ ہو گئی کہ اب وہ باپ کو دیکھتے تو ہیں لیکن مصطفیٰ کی محبت کی عینک لگا کر دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین جل وعلا کے دین کی محبت کو بنیاد بنا کر دیکھتے ہیں، اور صحابہ اکرام کی ایک نہیں درجنوں نظیریں ہیں، سیدنا فاروق اعظم نے اپنے ماموں کے ساتھ کیا، سیدنا صدیق اکبر نے اپنے باپ کے ساتھ کیا، یہ ساری مثال، حضرت عثمان غنی نے اپنے عز و اقارب کے ساتھ کیا، یہ ساری مثالیں موجود ہیں، اور قرآن نے یہ کہا کہ ان کی فطرت تبدیل ہو گئی، بلکہ میں یہ کہوں گا فطرت نہیں تبدیل ہوئی، فطرت اپنی صحیح سم پر آ گئی، فطرت اپنی صحیح سمت پر آ گئی، اور آپ دیکھیے نا کہ حضور کی خدمت میں رہ کر تو شیطان بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے، حضور کی خدمت میں رہ کر، مسلم شریف کی حدیث، وہ میں نے اس پر پوسٹ بھی اختیار کی، آپ تک پہنچی بھی ہوگی، اس لیے کہ آپ اس پر غور و فکر کریں کہ یہ فرقہ واریت نہیں ہے، اور یہ سن لو، یہ آخری جملہ کہہ کر میں آگے جا رہا ہوں، اور اپنے دماغ کو کھولو، اپنے سینوں کو کھولو، سنجیدہ ہو جاؤ، دین کی راہ کے اندر پختہ مزاج ہو جاؤ، سنو اور اس کو توجہ کے ساتھ یاد رکھ لو، تم حضور کے دین کے لیے گئے، اتنی بڑی نیکی تم نے کمائی ہے کہ شیطان تمہیں اس پر رہنے نہیں دے گا، شیطان تمہیں اس پر رہنے نہیں دے گا، وہ پہاڑ سے بڑے وسوسے تمہارے اندر کھڑا کرے گا۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، وہ خناس تمہارے دلوں کے اندر وسوسے پیدا کرے گا اور ایسی ایسی باتیں پیدا کرے گا کہ جو تمہارے اس کی بھی نعمت، حاصل کی بھی نعمت، وہ ابھی نعمت ہے، ابھی وہ ایک ڈگری ہے لیکن اس پر دستخط نہیں ہوئے ہیں، وہ دستخط تک جو اس پر دستخط کریں گے اس وقت تک اس کاغذ کو بچا کے رکھنا ہے آپ نے، اور شیطان اس کو تبدیل کرنا چاہے گا، اس کی اہمیت کو گرائے گا کہ تم نے ٹائم خراب کیا، تم نے فرقہ واریت کی، تم نے یہ کیا وہ کیا، کربلا کو دیکھ چکے ہو تم، بدر کو دیکھ چکے ہو تم، رسول اللہ کے جہاد کو دیکھ چکے ہو تم، مجدد الفسانی کی جنگ کو تم دیکھ چکے ہو، امام احمد رضا کی جنگ کو تم دیکھ چکے ہو، فضل خیر آبادی کو پھانسی دیا جانا، اس عظیمت کو تم دیکھ چکے ہو، تو تم میں استقامت کیوں نہیں آتی ہے؟ بس جم کر رہو، شیطان لعین پر لعنت بھیجو اور دل سے کہو دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں۔ لہذا اس بات کو سعادت جان کر، سعادت جان کر، عزت جان کر رب کی بارگاہ میں شکر کے جملے بولو کہ تم نے جو کیا وہ حضور کے خاندان کی محبت میں کیا۔ نہ کوئی مولوی تمہارے نزدیک ملحوظ تھا، نہ کوئی شخصیت ملحوظ تھی، بس اس جذبے کو پختگی کے ساتھ پکڑے رکھیں، اور کوئی کسی کمنٹس کی طرف جانا اور کسی بکواس کرنے والے کی کمنٹس کو پڑھنا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اگر اللہ کے بارے میں لکھیں گے تو ہندو اس کے خلاف لکھ دے گا، آپ قرآن کے بارے میں لکھیں گے تو عیسائی اس کے خلاف لکھ دے گا، آپ نبی پاک کے بارے میں لکھیں گے تو یہودی اس کے خلاف لکھ دے گا۔ تو خلاف تو دلیل تو ہر ایک کے پاس ہوتی ہے، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ دلیل آیا سنجیدہ اور معیار پر اترتی کہ نہیں اترتی ہے۔ اگر آپ یہ کہیں نہیں اس نے لکھ دیا ہے، تو ہندوؤں نے قرآن کے خلاف ہزاروں کتابیں لکھ دی ہے، عیسائیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معصوم اور پاکیزہ برگزیدہ حالات اور سیرت کے خلاف ہزاروں کتابیں لکھ دی ہے، تو لکھنے سے کیا ہوتا ہے، بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کوئی وجہ ہونا جہنم اور جنت میں جانے کی۔ تو لہذا جو جنت میں جانے کی وجہ آپ کو مل گئی ہے اس پر جم کر رہیے اپنی آخری سانس تک، کہ جس وقت آخری سانس اکھڑتی ہے اور وہ آخری سانس جو اکھڑ کر اوپر چلی جاتی ہے پھر لوٹ کر نہیں آتی، اس سانس تک آپ نے اس محبت کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ صلی اللہ محمد المادر الجود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن مجید نے یہ ذکر کیا کہ محبوب وہ لوگ، کیونکہ امام احمد رضا، یا آپ کہیں گے آپ نے قرآن کیوں پڑھا، ڈائریکٹ امام احمد رضا پہ گفتگو شروع نہیں کی؟ میں نے کہا امام احمد رضا تو آخری کڑی ہے، جس سبق کے وہ ترجمان ہے اس سبق کو سب سے پہلے پڑھوں گا نا، پہلے وفاداری پڑھوں گا تو آپ کو پھر وفاداروں کا نام پتہ چلے گا، جب آپ کو دین کی اساس اور وفاداری پتہ نہیں چلے گی۔ امام احمد رضا رسول اللہ کے دور میں نہیں ہے، وہ ہمارے دور میں ہے، ہم سے قریب ہے، اور ہم سے قریب یہاں سے ہے اور وہاں سے فیض کی آخری کڑی ہے اس دور کے اعتبار سے، اور ہمیں رسول اللہ سے جوڑنے کے لیے وہ پہلی کڑی ہے۔ تو لہذا پہلے فیض جہاں سے آیا، وہ ترجمان جن کے ہیں، وہ نمائندے جس مشن کے ہیں، جن کام، جن سبجیکٹ کو وہ بیان کرتے ہیں، ان کی زندگی کا معیار، ان کی فکر و افکار کیا ہوتی ہے، تو وہ پہلے قرآن سے آپ کو فکر لینی پڑے گی۔ اس لیے کہ مسلمان جو ہیں اور مسلمان ائمہ جو ہیں، ان کی فکر اور نظریات اور عقیدے کا سرچشمہ قرآن و سنت اور صحابہ اور اہل بیت ہیں۔ فرما محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو نہیں پائیں گے ایسا کہ جو ہم پر ایمان لا چکے ہیں اور آخرت پر ایمان لا چکے ہیں اور تفسیری مانا اور آپ کو مان چکے ہیں، کہ وہ محبت کریں گے ان سے کہ جو آپ سے بھڑتا ہے اور ہماری بے ادبی کرتا ہے، چاہے وہ ان کا باپ کیوں نہ ہو، چاہے وہ ان کا بھائی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ان کے رشتے دار و کنبے والے کیوں نہ ہو۔ اس کو اپنے اوپر اپلائی کر کے آپ سنیے ذرا، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیے قرآن مجید آگے ذکر فرماتا ہے کہ محبوب تیری صحبت سے اور خاص ہمارے فضل سے، اور پھر ہمارے فضل کا واسطہ تیری صحبت بنی، تیری صحبت بنی۔ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسے بن گئے کہ اب ان کے دل میں محبت کا معیار پدری جذبہ نہیں رہا، اب ان کے دل میں جذبہ وہ نبوی جذبہ ہے، وہ محمدی جذبہ ہے، وہ دینی جذبہ ہے، وہ للہیت والا جذبہ ہے، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں یا رشتے دار ہوں۔ اور اللہ خود فرماتا، محبوب یہ تیری صحبت میں آ کر یہ جذبے ایسے تھوڑی بدل گئے، تو یہ ہمارا فضل ہے
اور تیری صحبت اور تیرا اخلاص اور تو نے جو پختگی اور امانت و صداقت کے ساتھ درس دیا ہے، اللہ فرماتا ہم نے کیا کیا ہے ان کی تربیت، تیری صحبت میں آ کر یہ تبدیل کیسے ہو گئے اور فطرت کو صحیح رخ کیسے مل گیا؟ فرما محبوب ہوا کچھ یوں ہے، وہ راز تجھے بتا دیتے ہیں کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من، محبوب ہوا یوں ہے کہ ان کے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ہم نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے، وایدہم بروح من، اور ان کو ہمیشہ فطرت سلیم کی طرف رکھنے کے لیے جبریل اور فرشتوں کو کہا کہ جاؤ اور ان کی نصرت اور امداد کرو، اور امداد کرو، اور آگے فرماتا اللہ محبوب یہ تو دنیا میں کر گزریں گے، آخر میں ان کا مقام کیا ہوگا؟ فرما وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ الْأَنْهَارُ، یہ جب داخل ہو جائیں گے جنت میں، ایسی جنت میں جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اور ہمیشہ ہمیشہ اس پاکیزہ جنت میں رہیں گے. فرما رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہوا، ورضو عن، اللہ رب العالمین فرما رضی اللہ عنہم، اللہ رب العالمین جل وعلا ان سب سے راضی ہوا، ورضو عن، اور وہ سارے جو تھے وہ اللہ سے راضی ہوئے، اولئک حزب اللہ، فرمائیے اللہ کا لشکر ہے، فرمائیے اللہ کی جماعت ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، جاؤ کچھ بھی کر لو ہم رد ہو کر یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ہماری جماعت جو ہے نا وہ ہر حال میں کامیاب اور فلاح یافتہ رہے گی. اب قرآن مجید فرقان حمید سے آپ نے دین کا مزاج سمجھ لیا، دین کا مزاج سمجھ لیا. اب ذرا توجہ کیجئے یہاں پر، اب آپ کے ذہنوں میں اگر یہ بات آئے، آپ کے ذہنوں میں اگر یہ بات آئے کہ یہ تو صحابہ سے متعلق تھا، اس کا بعد والے علماء سے کیا تعلق ہے، اس کا بعد والے لوگوں سے کیا تعلق ہے، تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک آپ سنیے. پہلی بات، یہ آیت عام ہے، مورد اس کا خاص ہے، یعنی ورود جب اس آیت کا ہو رہا ہے تو مخاطب صحابہ کی جماعت ہے، لیکن یہ فیض قیامت تک چلے گا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منیر پر جو یہ بات بار ہے، اور حضور کے سینے پر جو یہ بات وزنی ہے کہ یا اللہ میرے جانے کے بعد یہ ہدایت کا کیا ہوگا، تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس بات کو ذکر کر دیا. اب بات یہ تھی کہ صحابہ کا اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد پھر آگے والوں کا کیا ہوگا، پھر ان کے بعد والوں کا کیا ہوگا، تو اس مضمون میں تو یہ آیت قیامت تک کے لیے عام ہے، اور ان کے لیے معیار یہ ہے کہ محبوب ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، اور ان کو سمجھنے کے لیے کیا ہوگا، ان کی تمیز کیسے ہوگی، ان کو پہچانیں گے کیسے. فرمائیں گے ان کو پہچاننے کی علامت یہی ہے کہ وہ ہم سے اتنا پیار کریں گے کہ کسی رشتہ داری کو پھر خاطر میں نہیں لائیں گے، کسی برادری کو خاطر میں نہیں لائیں گے. آپ 14 صدی کے مجددوں کو دیکھ لیجیے، آپ ان کی سیرت پڑھ کر کہیں گے یہ مجدد ہے، اس لیے کہ ان کی سیرت کا سب سے بڑا سرنامہ اور باب کیا ہے کہ محبت اللہ کے لیے اور دشمنی اللہ. اور یہ امام احمد رضا جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اپنے وسائش بات کو ذکر فرماتے ہیں، فرمایا کوئی شخص تمہارا قریبی دوست کیوں نہ ہو، عزیز کیوں نہ ہو، تمہارا کوئی محترم بزرگ کیوں نہ ہو، اگر تم اسے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی بھی بے ادبی کرتا ہوا دیکھو تو فرمایا اس کو ایسے دل سے نکال کر پھینک دو جیسے دودھ سے مکھی کو نکال کر پھینک دیا جاتا ہے. یہی معیار تو قرآن نے بنایا تھا، قرآن نے فرمایا تھا محبوب جو تیری تربیت یافتہ جماعت ہے اس کی پہلی علامت کیا ہے کہ وہ محبت رشتہ داروں سے نہیں، محبت رشتہ داروں سے ہماری وجہ سے کریں گے، وہ کسی کی عزت ہماری وجہ سے کہیں گے. اور وہی پیغام امام محمد رضا دے کر دنیا سے جا رہے ہیں، فرمایا کوئی بزرگ عالم اور کوئی بھی شیخ اور بڑا شخص تمہارے سامنے آ جائے اور وہ ادنا سی بھی بے ادبی معاذ اللہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کر بیٹھے تو فرمایا اس کو دل سے نکال کر پھینک دینا، اس لیے کہ اصلاً تمہیں ماں باپ کی محبت کے لیے نہیں بنایا گیا، اصلاً تمہیں اللہ اس کے رسول کی محبت کے لیے بنایا گیا. اب یہ فلسفہ تھوڑا کلیئر ہوا ہے، ہم آگے کی طرف چلتے ہیں. اب دیکھیں حدیث پاک کے اندر اس مضمون کو بڑا کشادہ کر کے بیان کیا گیا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو خود ذکر کیا. اگر آپ کے ذہنوں میں اب بھی اگر یہ اشکال آئے کہ نہیں یہاں سے تو صحابہ مراد ہے، نہیں، اب آپ دیکھیے حدیث پاک کی بڑی مضبوط کتاب ہے مسند ابن راہویہ، اور یہ امام ابن راہویہ کی مسند ہے، اور اس میں یہ روایت بڑے قابل قدر سندوں کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ نے جملے کہے ہیں، بہت کم جگہ آپ نے حدیث سنی ہوگی اور آپ نے سنیں اس کو دل میں بٹھائیں. اور یہ 14 صدیوں کے اولیاء اور ان کے تسلسل جو آپ شجرے میں پڑھتے ہیں اس کو ذرا مضبوطی سے سمجھیے. اس حدیث سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. قالوا فما يكون يا رسول اللہ، صحابہ نے کہا پھر دین کیسے چلے گا؟ سوال کیا صحابہ نے، حضور آپ تو تشریف لے جائیں گے، آپ کے بعد تو کوئی نبی نہیں آئے گا. فما يكون يا رسول اللہ، حضور جب آپ تشریف لے جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو یا رسول اللہ پھر کون ہوگا؟ جب کوئی نبی نہیں ہوگا تو پھر کون ہوگا؟ سرکار فرمایا یکون خلفاء بعضهم على عصر بعض، فرمایا میرے بعد خلفاء ہوں گے اور پھر ان کے خلفاء ہوں گے. میرے بعد خلفاء ہوں گے اور پھر ان کے بعد خلفاء ہوں گے. فرمایا فمن استقام منهم ففولهم بيعتهم، فرمایا سو جسے تم پہلے والے کے راستے پر دیکھو فوراً اس کی بیعت کر لو. بولو سبحان اللہ. فرمائیے بعد والے ہوں گے، بعد والے ہوں گے. لوگ کہتے ہیں جی اتنی اکثریت، اکثریت دیکھو کتنے سے لوگ ان کے. میں نے کہا معیار تمیز جو لوگ موجود ہے یہ نہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ جڑا کس سے ہے، یہ جڑا کس سے ہے. سرکار نے فرمایا میرے بعد دین کو آگے بڑھانے والے میرے نائبین ہوں گے، اور خلفاء کا حق تو اصل میں چار یار کا ہے اور پھر امام حسن مجتبیٰ کا ہے رضی اللہ عنہ اجمعین، ٹھیک ہے. اور خلفاء راشدین میں امام محمد رضا سے جب پوچھا گیا کہ خلفاء راشدین میں کون ہے، خلفاء راشدین کون ہے، اعلی حضرت امام اہل سنت سے پوچھا گیا خلفاء راشدین کون ہے، خلفاء راشدین سے مراد وہ خلفاء جن کی تاریخ پوری علی منہاج النبوہ، جو نبوت کی ترتیب پر رہے ہیں، کون ہے؟ اعلی حضرت امام اہل سنت نے پہلے چار یاروں کا نام لکھا. فرما ابو بکر صدیق کے خلافت، خلافت راشدہ ہے. سنیے سنیت سنیے، حضرت فاروق اعظم کی خلافت خلافت راشدہ میں سے ہے، عثمان غنی ذوالنورین کی خلافت خلافت راشدہ میں سے ہے، حضرت مولا علی کی خلافت خلافت راشدہ میں سے ہے. آگے لکھتے ہیں امام حسن کی خلافت خلافت راشدہ میں سے ہے. آگے لکھتے ہیں سیدنا امیر معاویہ کی خلافت خلافت راشدہ میں سے ہے. فرما عمر بن عبدالعزیز کی خلافت خلافت راشدہ میں سے ہے. میں نے کہا جو صحابہ کی ترتیب میں ایسا عظیم مرتبہ رکھتا ہو اور اس فتنے والے دور کے اندر کھل کر حضرت امیر معاویہ کے لیے جملے لکھ دے، تم اس کو کہتے ہیں کچھ دیار تھا. اب آپ خاص اور عام کا کیا حکم ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے سچے ترجمان امام احمد رضا کی کتاب رد الربضہ پڑھ کے دیکھ لیجیے، چند صفوں کا رسالہ ہے رد الربضہ. انوار رضا لے لیجیے، اس کے اندر بھی داخل ہے. فتاوی رضویہ شریف کے اندر بھی آخری جلدوں کے اندر وہ داخل ہے، اور الگ سے بھی مل رہا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی محبت اور ان کے مسئلے پر غیرت اور حمیت، یہ تو نام لیتے ہیں، انہیں تو کوسو دور اس کی چاشنی نصیب نہیں. امام احمد رضا تو وہ ہے جو براہ راست صدیق اکبر کے ہاتھ سے فیض لے رہے ہیں. لہذا میرے نوجوان بچوں، میرے بھائیوں، اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں کہ یہ کہہ دیا یہ کہہ دیا یہ کہہ دیا. حبیبیہ مسجد میں کیا تین تین دن کی آپ نے خلافت بلا فصل کانفرنس نہیں سنی؟ باغ فدق کے مسئلے پر آپ نے اہل سنت کا نظریہ نہیں سنا؟ یہاں پر حضرت فاروق اعظم کی عدالت کے حوالے سے دانت کھٹے کرنے کے لیے آپ نے دلائل نہیں سنے؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اصحاب حضور اہل سنت کا ہے بیڑا، یہ شعر نہیں سنا آپ نے؟ بیڑا کہتے ہیں کشتی کو، میرا امام کہتا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. کیوں؟ بیڑا جو ہے کہ نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. کیا یہ شعر آپ نے نہیں سنا کہ جس میں میرے امام نے کہا کہ ہدایت کے ساحل تک پہنچنے کے لیے کشتی کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور رہنمائی لینے کے لیے ستاروں کی بھی ضرورت پڑتی ہے. تو کشتی کیا ہے؟ حب اہل بیت. ستارے کیا ہیں؟ حب صحابہ. وہ فکر کیا ہے؟ حب صحابہ. تو یہ شعر آپ نے نہیں پڑھے؟ بولیے. آپ نے یہاں پر سیدنا صدیق اکبر کا یوم، فاروق اعظم کا یوم، عثمان غنی کا یوم نہیں پڑھا؟ آپ کے شجروں میں ان کے نام درج ہے کہ نہیں؟ بولیے. تو پھر آپ کو تانا محسوس کرنے کی ضرورت کیا؟ آگے چلیے. صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ رفیق آنا کا سفر کر جائیں گے، پیچھے امت کا کام کیسے چلے گا؟ کون اس کام کو چلائے گا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یکون خلفاء، میرے نائبین ہوں گے. اور خلفاء راشدین کا میں نے مسئلہ آپ کے سامنے واضح کر دیا. میرے، بولیے، میرے نائبین ہوں گے. رسول پاک نے فرمایا میرے بعد نائبین ہوں گے جو میرے دین کو آگے بڑھائیں گے. اور آگے حضور نے شاہ فرما فمن استقام منہم ففولہم بیعتہم، فرمایا جب تمہارے دور میں جب وہ لوگ پہنچ جائے تمہارے دور میں، تم اپنے دور کے اس خلیفے کو کیسا پہچانو گے؟ میرے نائب کو کیسا پہچانو گے؟ فرمایا وہ پیچھوں سے جڑا ہوگا اس طرح پہچانو گے. داڑھی پگڑی جبہ نماز روزہ یہ سب بعد میں، پہلے اس کے نظریے کو دیکھو گے کہ وہ نظریہ اس کا خود خان اپنے گھر کے کارخانے میں بنا ہوا ہے یا خدا نے جو بنا کر صحابہ اور اولیاء سے آگے بڑھایا اس سے جڑا ہوا ہے۔ تو اگر اس سے جڑا ہوا ہے تو فوراً حضور فرماتے ہیں اس کی بیعت کرنا، دراصل تم نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، اس کے ہاتھ سے ہوتے 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 تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں آ گیا۔ بولو سبحان اللہ۔ اور فرمایا ومن لم یستقم فادو الیہم حقہم، فرمایا کہ جب تمہیں کوئی ایسا مل جائے کہ جس میں تم یہ چیزیں نہ دیکھو تو فرمایا بس اس کو چھوڑ دو تم اور اس سے ہٹ جاؤ، اور فرمایا وسل اللہ الذی لکم، اور اللہ رب العالمین جل وعلا سے تم جو ہے وہ اپنے معاملے کا سوال کرو اور پھر اس کو چھوڑ دو اور اس کے ساتھ جڑ جاؤ کہ جس کا ساتھ اور جس کی کڑی جو ہے وہ سواد اعظم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، سواد اعظم کے ساتھ جڑی ہوئی۔ اور آپ چھوڑیے یہ اوپر کہاں جائیں گے، ان کے اپنے پیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی یعنی بالکل یہاں تک جڑے ہوئے ہیں رحمہ اللہ، دیکھو ہم رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں ان کو، اگر یہ فرقہ وارث ہوتی تو ہم مرید کو نہیں مان رہے تو پیر کو کیوں مانے، لیکن نہیں ہم کیوں مان رہے ہیں، اس لیے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گھر سے کام، یعنی جو حضور کا ادب کرنے والا ہوگا چاہے وہ سہارنپوریوں کا پیر ہو یا روم رامپور والوں کا پیر ہو، ہم خطے کو نہیں دیکھیں گے، ہم عقیدے کی تصحیح کو دیکھیں گے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جن کے نام پر تھانوی صاحب نے امداد الفتاوی رکھا، ان کے مدرسے امدادیہ یہ چلتے ہیں، یہ حضرت حاجی صاحب کے نام سے چلتے ہیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کلیات آپ ان کو اٹھا کر دیکھیں، پوری زندگی کہتے رہے، کسی نے پوچھا کہ حضرت بعض لوگ شدت کرتے ہیں اور شرک اور حرام کہہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ کیسے آ سکتے ہیں، فرمایا نا 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 اس میں غلو اور شدت نہ کرو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تشریف لانا محفل میلاد میں محال نہیں ہے۔ یہی مفہوم آپ نے عبارات کا خلاصہ میں پڑھ رہا ہوں ان کے، یہی مفہوم آپ نے کلیات کے اندر لکھا، فرمایا اور آگے دلیل دی حاجی صاحب نے، فرمایا حضور کا تشریف لانا یہ عالم خلق نہیں عالم امر میں سے ہے اور آپ کے لیے قریب اور بعید کچھ بھی نہیں، کیونکہ یہ تو عالم خلق میں آنے جانے کا مسئلہ ہے اور عالم امر کے اندر تو نہ کوئی قرب ہے نہ کوئی بعید ہے، یہ حاجی صاحب نے لکھا۔ اور خود حاجی صاحب فرماتے ہیں فقیر خود میلاد کی مجلس سجاتا ہے، یہ کلیات میں لکھ گیا مجلہ۔ اور فیصلہ حف مسئلہ، انتقال سے آپ پہلے جب پورا گرد و غبار اڑا تو آپ نے کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ بھائی میرے مریدین جو بکواس کر رہے ہیں کرنے دو، میں فاتحہ کو بھی مانتا ہوں، میں عرس کو بھی مانتا ہوں، میں علم غیب کو بھی مانتا ہوں، میں میلاد کو بھی مانتا ہوں، میں حضور کی نورانیت کو بھی مانتا ہوں، سب لکھ گئے۔ جس مسئلے کو انہوں نے اس دور کے اندر فرقہ واریت بنایا ہے، ارے اعلی حضرت کو تو رہنے دو، جن سے تم مرید ہو وہ خود اس پر پوری پوری کتابیں لکھ کر مزاروں میں تشریف لے گئے ہیں۔ تو امام احمد رضا نے دین سے غداری نہیں کی، امام محمد رضا نے وہی بات کی جو پوری دنیا سے، وہی بات جو بولی جا رہی تھی جو 14 صدیوں سے جو بات چل کر آئی تھی۔ امام محمد رضا کا نظریہ خود سے نہیں کہ بس جو چیز اچھی نہیں لگی، آپ ان کی تحریر میں جذباتیت نہیں دیکھو گے، جذباتیت پیچھے ہے اور شرعی اصول آگے ہے، اصول قائم کرنے کے بعد آگے چلتے ہیں، اور اصول میں سب سے پہلی چیز کس کو بناتے ہیں؟ قرآن کو، پھر سنت کو، پھر صحابہ کے قول کو، اور پھر امت کے تسلسل کو، کہ بھائی لکھا ہوا تو قرآن میں ہے لیکن حضور نے کیسے سمجھایا، اب حضور نے تو سمجھایا تو صحابہ نے اس کو کیسے سمجھا، صحابہ نے تو سمجھایا اولیاء نے کیسے سمجھا، یعنی خود کی عقل کو بنیاد نہیں بنایا، اس کو بنیاد بنایا کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں وعدہ تھا چلیں گے ان کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اس تسلسل اور کڑی کا نام امام احمد رضا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث مبارکہ آپ یہاں پر سنیے تو یہ موضوع جو ہے وہ تھوڑا اور کشادہ ہو جاتا ہے، اور یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ امام بیہقی نے اپنی کتاب الزہد کے اندر نقل کی ہے، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی مبارک حدیث ہے، یہ دیکھیے آپ، فرمایا ان الدین بدا غریبا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ذکر فرماتے ہیں کہ بے شک یہ میرا دین جو ہے اس کی ابتدا غریبوں سے ہوئی، میرا جو دین ہے اس کی ابتدا غریبوں سے ہوئی۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں وَسَيَعُودُ غَرِيبًا کما بدا، فرمایا حضور علیہ السلام پھر یہ دوبارہ غریبوں میں لوٹے گا، میرے دین کی ابتدا غریبوں سے ہوئی ہے، اب یہ غریب کون ہے ذرا اس کو سمجھنا ہے، میرے دین کی ابتدا غریبوں سے ہوئی ہے اور ان قریب یہ دوبارہ غریبوں کی طرف لوٹ جائے گا۔ فطوبى للغرباء، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں 100 غریبوں کو مبارک ہو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ من الغرباء صلی اللہ علیہ وسلم، حضور وہ غرباء کون ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الذین یحیون سنتی، وہ غرباء وہ ہیں وہ غریب وہ ہیں جو میری سنتوں کو زندہ کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُنَهَا عِبَادَ اللَّهِ، اور میری دین کی تعلیم جو ہے وہ آگے وہ میرے امتیوں کو پہنچاتے ہیں، اللہ کے بندوں کو پہنچاتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے اس حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے ساری صدیوں کا ذکر فرما دیا کہ قیامت تک جو دین چلے گا اور دین کی نصرت رہے گی، اس میں ایسے لوگ حضور کے نائبین کھڑے ہوں گے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کے محافظ ہوں گے، اور جو تعلیم 14 صدیوں سے یا جتنی بھی صدیاں آگے گزر گئی ہوں اس سے جو چلی آئی ہے اس کو آگے لے کر آئیں گے. ابھی تو میں تمہید باندھ رہا ہوں، اس کے بعد ہم موضوع کو تھوڑا ڈسکرائب کریں گے، اس کو کھولیں گے آپ کے سامنے. امام احمد بن حنبل کا ایک قول آپ سن لیجئے یہاں پر، اور موضوع اس سے بہت زیادہ کھل کے سامنے آتا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل کا یہ قول حضرت امام ابن حجر نے تہذیب التہذیب کے اندر نقل کیا ہے، اور یہ قول یہ ہے کہ قول احمد بن حنبل، حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ان اللہ یقید للناس فی کل رأس 100 سنۃ من یعلمہم سننا وینفی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکذبہ او کما قال. فرمایا حضرت امام احمد بن حنبل مجدد کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ ایک حدیث پاک کے اندر ابو داؤد کے اندر یہ لفظ موجود ہے کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لا دینہا. ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، ابو داؤد میں یہ حدیث ہے، سکا فرماتے ہیں اللہ رب العالمین میرے دین کو تر و تازہ کرنے کے لیے اور میرے دین کی تنقیح کرنے کے لیے، حالات جیسے گزرتے ہیں، لوگوں کی رائے جو شامل ہو جاتی ہے، لوگ اپنے جتے جتے بنا کر دین کی شکل اپنی طاقت کے ذریعے بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو سرکار فرماتے ہیں جب 100 سال ہو جائے تو ایسی جماعتیں اگر بنتی رہے اور ایسے لوگ میرے دین کی غلط تشریح کرتے رہیں، غلط تعبیر کرتے رہیں، تو فرمایا پھر اللہ رب العالمین ہر 100 سال کے سر پر ایک ایسے مرد حق کو پیدا کرے گا، من یجدد لہا دینہا، جو اپنی ساری کوششیں اور اپنا سونا جاگنا طاقت علم فہم فکر سب وہ دین کی تجدید اور تازگی میں کرے گا. وہ تازہ کیسا کرے گا؟ کہ پانی مارا جائے گا اس پر؟ کہ نہیں، تازہ ایسا ہوگا کہ جو لوگ پچھلوں کو بھول چکے ہوں گے وہ ان کی تعلیم کو زندہ کر کے اس سلسلے کو سجوڑ دے گا. جو بعد والوں کو پچھلے سے جوڑتا ہے اس کو مجدد کہتے ہیں. اور امام محمد رضا کی کوئی بھی آپ کتاب اٹھائیے، قرآن، سنت، صحابہ، اہل بیت، اولیاء، محدثین، تابعین، پھر اس کے بعد اپنے اقوال، جو مجدد اس کو نہیں میری رائے ہے. میں نے کہا چپ کر کے بیٹھ، تیری رائے کی کیا اوقات؟ امام نے بھی اپنی رائے دی ہے، لیکن رائے کب دیتے ہیں؟ جب سب کے اقوال لے آتے ہیں، اور پھر وہ سب کے اقوال میں چھپا ہوا جو شہد ہوتا ہے وہ سمجھانے کے لیے اقولو کہتے ہیں کہ اب میں کہتا ہوں. وہ اقولو سے مراد وہ خود ساختہ نظریہ نہیں، بلکہ جتنے دلائل آپ سن چکے ہیں اس کی علت، اس کی وجہ اور اس کا صحیح مفہوم جو ہے شاید پڑھنے والا نہ سمجھے، تو اس کو اقولو کہہ کر اس شہد کو اس سے کشید کر کے آپ کے پاس لے آتے ہیں. لیکن بنیاد اس کی کیا ہوتی ہے؟ قرآن، سنت، فتاوی رضویہ پڑھیے آپ، ایک علم کا سمندر ہے، اس سے آپ خود اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں. حضرت امام محمد کہتے ہیں اب اسی تناظر میں کہ ہر 100 سال کے سر پر وہ شخص آتا ہے جس کو مجدد کہتے ہیں، وہ دین کو تر و تازہ کرتا ہے. کس طریقے سے تر و تازہ کرتا ہے؟ کہ کوئی ایک بات کر رہا ہے، کوئی ایک بات کر رہا ہے، وہ کہتا ہے بھائی تم آپس میں کیوں لڑ رہے ہو؟ جن کو تم جنتی کہہ رہے ہو ان کے کتابوں میں دیکھو نا کہ وہ اس مسئلے میں کیا کہتے تھے. نہیں سمجھے آپ، سیدھا سا سولوشن، نہیں میری تحقیق یہ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ تفسیر بیان کر رہا ہوں. تفہیم القرآن، میں نے کہا یہ تحریف القرآن ہے. تفہیم تو اس کو کہتے ہیں، سمجھانا تو اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پیچھے پہلے کوئی فکر ہوتی ہے. فکر کیا ہے؟ وہ 14 صدیاں ہیں. کیا ہے بولیے؟ کیا ہے؟ آپ جو نظریہ دے رہے ہیں وہ مکھن ہے، لیکن اس کے پیچھے دودھ بھی تو ہونا چاہیے. اس کے پیچھے اس دودھ کو جنہوں نے تیار کر کے مکھن کی طرف لایا ہے وہ سارا مرحلہ بھی تو ہونا چاہیے. تو آسان انداز میں یہ سمجھو میرے بھائیوں، دوستو، اور میری مائیں اور میری بہنیں کے مجدد اس کو کہتے ہیں کہ جو ہر 100 سال کے سر پر آتا ہے عقیدے میں، جو لوگ اپنی طرف سے غلط باتیں شامل کرتے ہیں وہ اپنی تمام تر تعلیمات کو سامنے رکھتا ہے اور پچھلے جتنی صدیاں گزر چکی ہیں ان کے نظریے کو لا کر اس کی روشنی میں ہر چیز کو کلیئر کر دیتا ہے، اور پچھلی روشنی جو آگے آنے میں اس فرقہ واریت کی طرف سے رک گئی ہے وہ اپنی محنت کر کے اس کالے پردے کو چاک کرتا ہے، اور وہ 14 صدیوں کا نور آگے بڑھ کر خود بخود ان تمام تعلیمات، اس میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، وہ روشن ہو کر سامنے آ جاتی ہے. جو حق ہے وہ روشن ہو کر سامنے آ جاتا ہے، جو درست ہے وہ روشن ہو کر سامنے آ جاتا ہے، اور اس کو مجدد کہتے ہیں. اسی بات کو امام احمد نے یہاں کہا، ذرا توجہ سے آپ سنیے گا. امام احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ یقید للناس، اللہ رب العالمین جل وعلا للناس فی کل رأس مئة سنة، اسی کے تشریح کرتے ہیں. جب آپ سے کسی نے پوچھا مجدد کون، مجدد کون، تو امام احمد مجدد کو اپنے الفاظ میں بیان، حالانکہ خود مجدد ہیں، امام احمد خود مجدد ہیں، اس کو اپنے الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے آخر پر لوگوں کے لیے ایک ایسی شخصیت کو بھیجتا ہے. وہ کیا کرتا ہے وہ شخصیت؟ فرما من یعلمہم سننا، جو لوگوں کو سنت کی تعلیم دیتا ہے، سنت کی تعلیم دیتا ہے. وینفی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکذبا، اور حضور کی طرف جو لوگوں نے جھوٹ منسوب کر دیا ہوتا ہے نا، اس جھوٹ کی وہ نفی کرتا ہے. یہ امام احمد نے سمجھایا کہ حضور کی طرف جو لوگوں نے جھوٹ منسوب کیا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے وہ واضح طور پر، صراحتن، اشارتن، یا کسی بھی طریقے سے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کی طرف جو غلط بات منسوب کی ہوتی ہے، وہ اس کو کیا کرتا ہے، اس کی نفی کرتا ہے اپنی تعلیم کے ذریعے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے، امام احمد یہ کہتے ہیں کہ مجدد وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ کی تعلیم کی طرف، یعنی حضور کی طرف سے مراد حضور کے دین کی طرف، حضور کی تعلیم کی طرف، جو لوگوں نے غلط عقیدہ رکھ لیے ہوتے ہیں، وہ اپنی تمام تر طاقتیں سامنے لا کر اس کی نفی کرتا ہے. میری اس سے پہلے تقریر ہے پوری حسام الحرمین کا پس منظر، وہ آپ دو تقریریں ہیں، وہ آپ دیکھیے، تو اس میں میں نے اس تسلسل کو ذکر کیا ہے. اب یہاں پر صرف میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ رسول اللہ کے دین کی طرف جو باتیں منسوب ایسے ہوں جو حضور نے نہیں فرمائی، یا حضور کے دین کے یکسر خلاف ہے، جو لوگ اس کو منسوب کرتے ہیں، مجدد اس کو کہتے ہیں، وہ اس کی نفی کرتا ہے. اب مثال کے طور پر دیکھیے، ایک عقیدہ بر صغیر میں نکالا گیا کہ کذب تحت قدرت باری تعالیٰ ہے، یعنی جھوٹ اللہ کی قدرت میں داخل ہے، اور واضح طور پر برہنِ قاطعہ میں انہوں نے لکھ دیا کہ امکان کذب خلف ضعیف کی فرا ہے، یعنی جھوٹ، یعنی اللہ رب العالمین جل وعلا کا اپنی وعید کے خلاف کرنا، اپنی وعید کے خلاف کرنا یہ جھوٹ ہی کی ایک قسم ہے. میں نے رمضان المبارک کے اندر مسئلہ امکان کذب پر پوری تفصیلی تقریباً دو نشستوں میں تفصیلی تقریر کی ہے، وہ نیٹ کے اوپر موجود ہے. جو مسئلہ ہے امکان کذب کو سمجھنا چاہتا ہے وہ اس طرف آ جائے، اس کو دیکھے. اب یہاں پر جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، مولوی خلیل احمد امیٹھی نے یہ فتویٰ دیا تھا، بلکہ اس کے استاذ گنگوہی نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ کذب جو ہے جھوٹ، اس کا امکان اللہ کی قدرت کے اندر ہے، کا بولتا نہیں ہے لیکن بول سکتا ہے، ہے لیکن بولتا نہیں. ہم نے کہا وہ دلیل تم نے کہاں سے پڑھی، تو برہنِ قاطعہ کے شروع میں انہوں نے لکھا کہ امکان کذب تو قدماء میں مختلف تھا. وہ تو کہتے ہیں امت میں یہ تو 1400 سال سے بحث چلتی رہی ہے کہ اللہ رب العالمین کا اپنے وعید کے خلاف کرنا یہ کذب ہے. اس کو میں تھوڑا، اس موٹی بات کو، علمی بات کو تھوڑا آسان کرتا ہوں جو یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو پرانی کتابوں میں، وہ یہ ہے. ایک ہے اللہ رب العالمین کا وعدہ کہ یہ کام کرو گے تو میں یہ دوں گا، ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، یہ ہے وعدہ. ایک ہے پنشمنٹ اور سزا، جس کو وعید کہتے ہیں، سزا، وعید کہ اگر ایسا نہیں کیا تو سزا دوں گا. ایک ہے نعمت کا عطا کرنے کا وعدہ، اور ایک ہے سزا دینے کا وعدہ. تو یہ بات سمجھ لیجئے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا. اللہ اپنے، کیونکہ وعدے کے خلاف کرنا جھوٹ ہے، وعدے کے خلاف کرنا، یعنی جو ایمان پر مرے گا میں اسے جنت دوں گا، یہ اللہ نے وعدہ فرمایا، اب اسے جہنم دے دے، ایسا نہیں ہو سکتا. کیونکہ جس چیز کا اس نے وعدہ کیا ہے، جس کے لیے کیا ہے، وہ اس کو ضرور عطا فرمائے گا، اور یہ ضرور عطا کرنا اس پر واجب نہیں ہے، اس کا فضل ہے. اب آپ سنیے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن ہاں اس کی رحمت جب جوش پر ہوتی ہے، اس کا کرم جب جوش پر ہوتا ہے، اس کا فضل جب سمندروں سے زیادہ بہرا ہوتا ہے، تو وہ گناہگاروں کو سزا دینے کے باوجود، سزا دینے کی قدرت رکھنے کے باوجود کہہ جا معاف کر دیا. تو اس کو کہتے ہیں پنشمنٹ کے خلاف کرنا، یعنی اپنے وعید کے خلاف کرنا، سزا کے خلاف کرنا. تو دیوبندی علماء یہ کہتے ہیں کہ سزا کے خلاف کرنا یہ جھوٹ ہے. ہم نے کہا نہیں، سزا کے خلاف کرنا جھوٹ نہیں ہے، سزا کے خلاف کرنا فضل ہے، بخشش ہے، مہربانی ہے. کیا ہے بولیے؟ اب مسئلہ سمجھ رہے ہیں آہستہ آہستہ آپ؟ اب اس چیز کو، جس کو انہوں نے بنیاد بنا کر مسئلہ نکالا ہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے؟ معاذ اللہ بولتا نہیں. وہ جو بنیاد جس کی بنائی وہ بنیاد یہ ہے کہ کیا خدا اپنی سزاؤں کے خلاف کر سکتا ہے؟ تو علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ اللہ رب یہ جو خلف وعید ہے نا کہ سزاؤں کے خلاف کرنا, یہ صرف مسلمانوں کے لیے, کافروں کے لیے نہیں. کس کے لیے؟ ایک بندہ ایمان پر مرا, ایک بندہ ایمان پر مرا اور پھر قیامت کے دن وہ اٹھا تو اس کے اوپر کئی گناہ اور تھے, نمازیں چھوڑی تھی, یہ نہیں کیا تھا, وہ نہیں کیا تھا, وہ سارے گناہ موجود تھے علیہ باللہ. اور اس پر اللہ نے بارہا یہ کہا کہ ایک وقت کی نماز چھوڑو گے تو یہ سزا ہے, یہ کرو گے تو یہ سزا ہے, یہ کرو گے تو یہ سزا ہے. لیکن مرا وہ ایمان پر تھا, مومن تھا, اس کا رونا پسند آ گیا, اس کا گڑگڑانا پسند آ گیا. یوں ہی اللہ نے اپنے ارادے سے چاہا کہ اس کو بخش دوں تو اللہ نے اس کو بخش دیا, تو یہ سزا کا بول کر اسے معاف کر دیا تو یہ کذب نہیں ہے, یہ فضل ہے. اب امبیٹری نے کیا کیا؟ اس نے یہ کہا کہ یہ خلف وعید جو ہے, خلف وعید جو ہے اللہ کا اپنے وعید کے خلاف کرنا, یہی کذب کا, یہ امکان کذب ہے, کذب کا امکان ہے. ہم نے کہا کذب کے امکان سے کیا مراد, جھوٹ کے امکان سے کیا مراد؟ کہا جی یہ جو ہم لفظ بول رہے ہیں نا کہ جھوٹ کا امکان ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ بولتا نہیں ہے. یہ امکان کی ہم جو بیچ میں حاشیہ لگا رہے ہیں, جوڑ و پیوند لگا رہے ہیں, امکان ہے, جھوٹ بولنے کا امکان ہے, یعنی بولتا نہیں, بول سکتا ہے. تو ہم نے کہا اس کو لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ جس کو تم جھوٹ بول رہے ہو وہ تو بالفعل موجود ہے. تم کہتے ہو خلف وعید, اللہ کا اپنے سزاؤں کے خلاف کرنا, یہ امکان کذب ہے. میں نے کہا یہ تو اللہ نے کر دیا ہے, یہ تو اللہ نے کر دیا ہے. اور حدیثیں بھری پڑی ہے کہ ایک بندہ اٹھا, اس کا رونا پسند آیا اور تھا مومن, اللہ نے بخش دیا. میں نے کہا جس کو تم ممکن کہہ رہے ہو وہ تو بالفعل موجود ہے, وہ تو بالفعل موجود ہے مومنین کے لیے, وہ تو بالفعل موجود ہے. اس پر امام احمد رضا خان فضل بریلوی نور اللہ مرکزہ, مجدد وہ ہوتا ہے جو دین, اللہ کی عزت اور اس کے رسول کی عزت کی طرف جب گندی باتیں منسوب کی جائے تو وہ اپنی عزت اور شہرت کو پسے پشت پھینک کر اللہ اس کے رسول کی عزت کے دفاع کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور جھوٹ کی نفی کرتا ہے. امام احمد رضا خان فضل بریلوی نے اور حضرت غلام دستگیر قصوری رحمت اللہ علیہ نے پوری پوری کتابیں اس مسئلے پر لکھ کر بیان فرمائیے. سبحان الصبوح میرے امام کا رسالہ ہے اور یہ بیان فرمایا آپ نے کہ خلف وعید کو امکان کذب کہا نہیں. جن علماء نے اللہ کے لیے مسئلہ لکھا تھا کہ اللہ اپنے وعید کے خلاف کرے گا, انہوں نے یہ تو لکھا تھا کہ اللہ اپنے وعید کے خلاف کرتا ہے, کر سکتا ہے, لیکن اس عمل کو, اس فعل کو انہوں نے کذب نہیں کہا, فضل کہا ہے. کہتے ہیں یہ تو لکھا ہوا پہلے. ہم نے کہا اختلاف اس پر ہے کہ اس کو کذب نہیں کہا گیا, اس کو فضل کہا گیا. اس کو سمجھ رہے میری بات آپ؟ اس کو کس, کیونکہ براہ نے کہا کہ آخر میں بھی اس نے بڑا شور مچایا, یہ تو شامی میں بھی لکھا ہوا ہے, یہ تو فلاں جگہ پر بھی لکھا ہوا ہے. ہم نے کہا خلف وعید کا مسئلہ جہاں پر بھی لکھا ہوا ہے, میری پوری تقریر موجود ہے, میں نے سبحان الصبوح کی تلخیص بیان کی, اس کو اگر آپ سنیں گے. میں نے کہا جہاں پر بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین مومنین پر گناہ گار ہونے کے باوجود سزا ان پر ہے, اس کے باوجود رب معاف فرمائے گا, جنہوں نے اس مفہوم کو خلف وعید کہا ہے, جو خلف وعید کے اللہ کے لیے قائل ہیں وہ اسے کذب نہیں کہتے, وہ اسے اور تم اسے کذب کہتے ہو, تم اسے کذب کہتے ہو. تو لہذا یہ سب سے پہلا اختلاف تھا جو بر صغیر کے اندر چلا, بھاولپور یونیورسٹی کے اندر, بھاولپور یونیورسٹی کے اندر مولوی خلیل احمد امبیٹھوی عربی کے لیکچرار اور ٹیچر تھے اور اعلی حضرت فاضل بریلوی کے پاس مسئلہ جانے سے پہلے کی بات ہے, اور غلام دستگیر قصوری رحمت اللہ علیہ وہ اس کے دوست تھے. جب یہ مسئلہ اٹھا کہ یہ لوگ اللہ کے لیے کذب کے قائل ہیں تو غلام دستگیر قصوری قصور سے چل کر بہاولپور آئے اور بہاولپور کے نواب عباسی صاحب جو اس وقت کوٹ مٹھن شریف میں, خواجہ فرید الدین صاحب جو سرائیکی زبان کے بہت بڑے شاعر اور جناب بہت بڑے عالم دین تھے, جو حضرت غلام دستگیر قصوری علیہ رحمہ کے پیر تھے اور والی نواب بھاولپور, بھاولپور کا جو نواب عباسی تھا وہ آپ کا مرید تھا, مناظرہ طے پایا اور مناظرے میں صدر مناظرہ جو بنے ہیں وہ حضرت غلام خواجہ فرید الدین کوٹ مٹھن والے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ وہ بنے, اور مناظرہ جو لڑا تھا اہل سنت کی طرف سے وہ غلام دستگیر قصوری رحمت اللہ نے لڑا تھا, اور سامنے خلیل احمد امبیٹھوی تھا, مناظرے میں ان کو شکست فاش ہوئی. وہ کتاب مارکیٹ میں موجود ہے, تقدیس الوکیل
تقدیس الوکیل عن التوہین رشید ابن خلیل، یہ کتاب مارکیٹ میں موجود ہے، آپ دیکھیے۔ یہ لڑائی تو پنجاب کی تھی، لیکن کوئی غلام دستگیر قصوری کو کچھ نہیں بول رہا ہے، اعلی حضرت کے پیچھے آ رہا ہے، اس لیے کہ یہ جانتے ہیں کہ اس وقت کا جو مجدد تھا جو اس مسئلے کو لے کر کھڑا ہوا تھا وہ امام احمد رضا تھے۔ تو اب آپ دیکھیے، یہ بریلی سے کفر کی مشین نہیں چلی ہے، یہ فیصلے تو پہلے ہو چکے ہیں وہاں پر قصور کی سرزمین پر، ٹھیک ہے۔ اور بھاولپور باقاعدہ والی بہاولپور اور جو نواب تھے بہاولپور کے، جو ریاست تھی، انہوں نے باقاعدہ حکم دیا خلیل بن مٹھی کو کہ رات ہونے سے پہلے یہاں سے نکلو اور بہاولپور کو چھوڑ دو۔ بہاولپور سے ان کو نکال دیا گیا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ساری وہ فکر تھی کہ گلی گلی، کوچے کوچے، محلے محلے اور کریا کریا اس شاقان مصطفیٰ تھے جنہوں نے ان کی توہین کو چلنے نہیں دیا۔ لیکن امام احمد رضا خان فضیل بریلوی کا تجدیدی کام یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی ذات وقوع قسم سے پاک ہے اور امکان قسم بھی پاک۔ بولیے سبحان اللہ۔ اسی طرح میرے دوستو، آگے بڑی قیمتی باتیں شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے حوالے سے آ رہی ہے، وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، جو اب تک میں نے نہیں بیان کی ہے، لیکن ساتھ میں یوم رضا کے حوالے سے چند باتیں آپ سنیے۔ اسی طرح امام احمد یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے دین کی طرف جب غلط باتیں منسوخ کی جائیں گی تو مجدد وہ ہے جو کھڑے ہو کر ان کی نفی کرے گا۔ جو مولوی اشرف علی تھانوی نے حضور کے علم کو بچوں سے تشبیہ دی، اور اس میں واضح طور پر تشبیہ کہ ایسا علم غیب تو زید، عمر، بکر، عمر، سب کو حاصل ہے، باہم کو بھی حاصل ہے، تو چاہیے کہ جناب جو ہے وہ سب کو عالم الغیب کہہ دیا جائے۔ اس پر ایک بات بہت اچھی لکھی مقیاس حنفیت کے اندر مناظر اسلام حضور قبلہ محمد عمر اچھروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حوالے سے یہ فیس بک پر ایک غلط بات بھی چلاتے ہیں، میں اس کی وضاحت کر دوں۔ عمر اچھروی صاحب نے یہ لکھا، پوری تفصیل یہ لکھی تھی، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ دیکھیں تھانوی صاحب یہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے مسئلہ چھڑا کہ حضور کے لیے جو علم ہے وہ کل ہے یا بعض ہے، تو ہم اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ حضور کا علم اللہ کے مقابلے میں کل نہیں، یہ کون مسلمان کہہ سکتا، ٹھیک ہے، بلکہ اللہ کے مقابلے میں تو ایسی بھی نسبت نہیں ہے جیسے ایک قطرے کو سات سمندر سے ہوتی ہے۔ یہ اعلی حضرت نے امبال مصطفیٰ میں لکھا، الدولت المکیہ میں لکھا، خالص الاعتقاد میں لکھا، اس کے باوجود یہ لوگ اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ رسول کے علم کو اللہ کے برابر جانتے ہیں، حالانکہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے، ساری چیزیں۔ اعلی حضرت کہتا ہے کہ رسول کا علم تو ایک تو عطائی ہے، اللہ کا عطا کردہ ہے، برابری کیسے؟ کہا ایک مثال تمہیں دیتا ہوں کہ ایک قطرے کو سات سمندر سے کوئی نسبت ہے نہیں، فرمایا ایک قطرے کو سات سمندر سے کوئی نسبت نہیں، اور رب کا علم تو ایسا ہے جو سات سمندر تو کہیں ختم بھی ہوتے ہیں اور کہیں سے شروع ہوتے ہیں، اور رب کا علم تو ایسا ہے کہ وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں ختم ہوتا ہے، اس کو کون جانے گا، اور وہ ختم ہونے سے پاک ہے، وہ تو بولیے ختم ہونے سے پاک ہے، اس لیے کہ نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے، نہ اس کی ابتدا ہے اور بولیے نہ اس کی انتہا ہے، اس لیے کہ ابتدا اس چیز کی ہوتی ہے جو پہلے نہ ہو، اور انتہا اس کی ہوتی ہے جو بولیے بعد میں نہ ہو۔ امام احمد رضا خان فضیل بریلوی امباء المصطفیٰ میں، خالص الاعتقاد میں، الدولت المکیہ کے اندر اور امباء الحی کے اندر، ان تمام کتابوں میں اس مسئلے کو لکھا کہ ہم جب حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کرتے ہیں کہ حضور کے لیے کلی علم غیب ہے، تو وہ خدا کے مقابلے پر نہیں، خدا نے اپنی مخلوق کے مقابلے پر آپ کو سب سے زیادہ عطا فرمایا ہے، وہ حضرت آدم کے مقابلے پر ہے، وہ حضرت نوح کے مقابلے پر ہے، وہ ساری امت کے مقابلے میں، یہ کون سا، اس میں اگر کوئی بندہ عقیدہ نہ رکھے تو وہ تو مسلمان ہی نہیں رہتا۔ یہ بات تھانوی صاحب کو اس مسئلے پر بحث کرنے لگے، اور انہوں نے جو بات لکھی اس کا خلاصہ یہ تھا جو میں عرض کروں، وہ کہتے ہیں اگر حضور کے لیے کل علوم کی بات کی جائے تو یہ تو رسول اللہ کو حاصل نہیں، رہے بعض علوم غیبیہ تو اس میں رسول اللہ کی کیا تخصیص، ایسا علم غیب تو زید، عمر، بکر، یعنی ہم کہتے ہیں نا ارے غیر تو خیر، مثال دیتے نا ایکس وائی زیڈ، جیسا کہتے ہیں نا عربی انگلش میں ایکس وائی زیڈ، تو اس طرح عربی میں کہتے ہیں زید، عمر، بکر، فلاں 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 فلاں، ارا غیر تو خیر کوئی بھی ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ کل علوم غیبیہ کی بات کی جائے تو اس میں رسول اللہ کی کیا کل علوم غیبیہ تو یہ تو رسول اللہ کو حاصل نہیں، رہے بعض علوم غیبیہ، لکھتے ہیں بعض علوم غیبیہ تو ایسا علم غیب، جملہ لکھتے ہیں بعض علوم غیبیہ تو ایسا علم غیب زید، عمر، بکر، جانور سب کو حاصل ہے۔ یہاں پر کئی قسم کے کفر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ حضور کو اللہ نے غیب کی تعلیم، غیب پر مطلع کیا ہے، حضور پر غیب کو ظاہر کیا ہے، جب یہ بہت زیادہ مجبور ہو جاتے تو کہنے پر آ جاتے کہ ہاں غیب ظاہر کیا ہے، لیکن اس کو علم غیب نہ کہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے غیب کی اطلاع دی ہے، تو میں نے کہا پھر کہ علم غیب نہ کہیں، میں نے کہا یہ کیا بات ہے، جس کو اطلاع دی جائے گی اس کو علم ہو جائے گا، تو اب چاہے حضور کے لیے اطلاع الغیب کہیں یا علم غیب کہیں بات ٹھیک ہے، کہا نہیں نہیں علم غیب کا لفظ جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ نے تھانوی صاحب کی عبارت پڑھی ہے، وہ تو علم غیب کا لفظ جو ہے لفظ ورڈ جو ہے، یہ علم غیب کا ورڈ تم کہتے ہو کہ رسول اللہ کے لیے نہیں کہا جا سکتا، انہوں نے تو جانور کے لیے لکھا ہے۔ مثلاً دیکھیے سنیے، معاذ اللہ وہ لکھتے ہیں کہ اگر کل علوم غیبیہ کی بات کی جائے تو اس میں رسول اللہ کی کیا تخصیص، رہا بعض علوم غیبیہ تو ایسا علم غیب زید، ایسا علم غیب زید عمر بکر جانور مجنون بہائم کو بھی حاصل ہے، تو وہ تو لفظ علم غیب وہ ورڈ تو وہ جانوروں کے لیے بھی بولتے ہیں کہ ایسا علم غیب تو زید عمر بکر جانور بہائم کے لیے ہے۔ تو میں نے کہا جب ماننے کے لیے آئے تو لفظ علم غیب، علم غیب کا ورڈ تم نے پاگلوں کے لیے بھی بول دیا، جانوروں کے لیے بھی بول دیا، اور نہیں ماننے پر آئے تو رسول اللہ کے لیے شرک کہہ دیا، ایک بات۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے، اب آپ دیکھیں رسول کے پاس جو علم آتا ہے جس کی نفی کی جا رہی ہے وہ تو اللہ دیتا ہے کہ ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، حبیب یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں، تو رسول کا جو علم ہوتا ہے وہ وحی کے ذریعے ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کا جو علم ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے، وحی کے ذریعے ہوتا ہے، اور اسی وحی کے ذریعے کے علم کو ہم علم غیب کہتے ہیں۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں ایسا علم غیب زید عمر بکر جانوروں کو بھی ہے، تو حضرت مناظر اسلام نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ نزدیک کتے پر بھی وہی آتی ہے، معاذ اللہ علیہ باللہ، کیونکہ جو تم نے کہا اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے، پھر تو پاگلوں پر بھی وہی آتی کیونکہ تم نے ان کے لیے علم غیب مانا ہے نا، اور علم غیب تو وہی سے ملتا ہے، یہ آپ نے گرفت کی اس پر کہ تم جب جانوروں کے لیے علم غیب مان رہے ہو، پاگلوں کے لیے مان رہے ہو، تو کہا اور وہ علم غیب جو حضور کے پاس ہے، کہ رہے بعض علم غیبیہ تو اس میں رسول اللہ کی کیا تخصیص، ایسا علم غیب یعنی جیسے حضور کا ہے، ایسا علم غیب تو زید عمر بکر جانوروں بہائم پاگلوں کے پاس بھی ہے، تو تم نے وہ علم غیب جو حضور کے پاس ہے اس کو جانوروں کے لیے بھی مانا معاذ اللہ، اور تم نے اس کو پاگلوں کے لیے بھی مانا، تو حضور کے پاس جو علم غیب ہے وہ تو وحی کے ذریعے ہے، تو تم نے یہ ظاہر کیا کہ صرف حضور پر وحی نہیں معاذ اللہ پاگل پر بھی وحی آتی معاذ اللہ، تو یہ ان کفریات میں سے ایک اور کفر ہے۔ تو یہ شور کرنے کے، یہ دیکھو عمر اچھوری نے کیا لکھا، عمر اچھوری نے لکھا کہ جانوروں پر وحی آتی ہے، یہ مولانا عمر صاحب نے نہیں لکھا، یہ تانوی نے لکھا، نہیں سمجھ رہے آپ، اردو سمجھ رہے ہیں، بلیک بورڈ ہوتا تو میرے گوار آپ کو سمجھاتا، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں میری باتیں، جو بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں اس عبارت کو سمجھانے کے لیے، انہوں نے یہ جملہ لکھا کہ بعض علم غیبیہ تو حضور کی کیا تخصیص، ایسا علم غیب یعنی جیسا حضور کا ہے معاذ اللہ، ایسا علم غیب تو زید عمر بکر جانوروں سب کو حاصل ہے، تو اس نے وہ علم غیب جو حضور کے ساتھ ہے وہ جانور کے لیے بھی مانا، اور حضور کے پاس جو علم غیب ہے وہی کے ذریعے ہے، تو نتیجہ کیا نکلا، اس نے جانوروں کے لیے بھی وہی مانی، اس پر الزام لگایا حضرت مناظر اسلام نے، بالکل ٹھیک لگایا، کیونکہ اس کا یہی نتیجہ نکلتا ہے، اور ہمارے نزدیک یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ تو الزامن تھا کہ تھانوی کی ایک عبارت میں درجنوں کفر ہے، اور سب سے بڑا کفر یہ ہے کہ اس نے حضور کے علم کو جانوروں سے تشبیہ دی، جانوروں سے، اس وقت امام محمد علی بریلوی، مجدد ہونے والی شان یہی تو ہے نا، اس وقت امام احمد رضا جیسا شخص خاموش کیسے رہ سکتا تھا، اور امام احمد نے کہا ہے کہ مجدد وہ ہوتا ہے کہ جو دین کی طرف غلط باتیں منسوب کی جائے اس کی وہ نفی کرتا ہے، جو دین کی طرف بات منسوب کی جائے بولیے اس کی وہ نفی کرتا ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کھڑے ہوئے اور اپنا قلم، یعنی کھڑے ہونے سے مراد بیدار، اور ساری صلاحیتیں لگائی اور اپنے قلم کے ذریعے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علم کا فیضان جو 14 صدی سے چلا آ رہا تھا وہ آپ کے قلم سے وہ دریا جاری ہوا، وہ کہیں امباء المصطفیٰ کی صورت میں نظر آیا، کہیں دولت المکیہ کی صورت میں نظر آیا، کہیں امباء الحی کی صورت میں نظر آیا۔ میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا، حالانکہ آپ حیران ہوں گے، حیران ہوں گے، حضرت مجدد الفسانی 1400 سال کی امت کا عقیدہ کیا ہے، یہ حضور کے لیے میں غیب نہیں مانتے، مجدد پاک کہتے ہیں کہ جب بندہ ذکر میں کامل ہو کر اللہ کے انوار کے قریب پہنچتا ہے تو اس سے ظلمت ختم ہوتی ہے، ظلمت ختم ہوتی ہے تو نور آتا ہے، سایہ جاتا ہے، تو جو یہ چیزیں ہمیں غیب کیوں ہیں، فرمایا غیب اس لیے کہ ہم میں ظلمت ہے، ہم میں تاریکی ہے، ہم میں اندھیرا ہے۔ مجدد صاحب مکتوبات میں لکھتے ہیں کیا پاری بات، جو جس فیلڈ کا ہو ایسی بات کرے نا، امام احمد رضا سنیے میری بات، امام احمد رضا حضور کے علم کی شان پر دریا نہ بہاتے تو کون بہاتا، اس لیے کہ علم غیب کا مسئلہ روحانیت اور باطن سے ہے، اور اپنے وقت کا غاص امام احمد رضا تھے، اس لیے کہ جو ان کی آنکھیں دیکھ رہی تھی وہ ظلمت والا دل اور آنکھیں وہ نہیں دیکھ رہی، سمجھ رہے، اس لیے اب آپ دیکھیں جن کی آنکھیں روشن ہوئی، توجہ سنیے گا، بڑے قیمتی جملے تھوڑے سے وقت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس کا دل اللہ کے ذکر سے منور ہوا۔ مجدد پاک، کہتے ہم نقشبندی ہیں، نقشبندی وہ جو مجدد پاک کے عقیدے پر رہے۔ مجدد پاک فرماتے ہیں، سنیے مکتوبات کے اندر فرمایا، جب ذکر رنگ کھا جاتا ہے، جب ذکر چڑھ جاتا ہے تو انسان کی تاریکی اور اندھیرے گناہوں کے ختم ہوتے ہیں، جب اندھیرے ختم ہوتے ہیں تو پھر کوئی حاضر اور شاہد کوئی فرق نہیں رہتا۔ اس لیے کہ جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں وہ چیزیں چھپی نہیں، ہم نے اندھیرا ہے۔ مجدد صاحب کے جملے آپ دیکھیں یار، سبحان اللہ، فرمایا تاریکی ہم میں ہے، میں کہتا ہوں لائٹ تمہاری گئی ہوئی ہے۔ اس کو یوں سمجھو جیسے آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا، دیدائے کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے، لیکن اگر عقیدہ درست ہونا تو آنکھیں بھلے نہ ہو دل سے پھر بھی وہ دیکھ لیتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مکتوم جیسے صحابی رسول، کہ سر کی آنکھیں بظاہر نہیں ہے لیکن دل کی آنکھیں سر کی آنکھوں سے زیادہ روشن ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ مجدد پاک کہتے ہیں گناہوں کی وجہ سے دل میں اندھیرا آ جاتا ہے، تو یہ جو چیز چھپی ہوئی ظاہر، یہ اصل میں کوئی چھپا ظاہر نہیں ہے۔ فرمایا یہ تو تمہارے اندر جو اندھیرا ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے۔ فرمایا جب رب کا فضل ہو جائے نا، سنیے ذرا چند جملے، فرمایا جب رب کا فضل ہو جائے اور اس کی نورانیت تمہارے دل پر آ جائے تو وہ روشنی تمہارے اندھیرے کو جلا ڈالے اور اندھیرے کو بھی روشنی کر دے۔ جب تم اندر سے روشن ہو گئے نا تو پھر جو چیزیں چھپی ہوئی وہ خود روشن ہو جائیں گی تمہارے سامنے۔ یہ مجدد صاحب اپنے بارے میں کہتے ہیں، تو حضور کے لیے کیسا علم غیب مانتے ہوں گے۔ اور ایک جملہ اور سنیے یہاں پر، ملا علی قاری نے مرقات شرح مشکات کے اندر کیا جملہ لکھا ہے، حدیث جبریل کی شرح کرتے ہوئے فرمایا، جب ذکر الہی دل میں اترتا ہے تو دل کی زمین آئینہ بن جاتی ہے۔ آئینے کو کسی عبارت کے سامنے لے جاؤ تو دل میں لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، جو وہاں ہوتا ہے وہ آئینے میں چھپ جاتا ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ حضرت ملا علی قاری حدیث جبرائیل کی شرح میں لکھتے ہیں، اور یہ خود دسویں صدی کے مجدد ہیں۔ مجددوں کا عقیدہ دیکھیں آپ، سرکار مجدد الفشانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گیارہویں صدی کے مجدد ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ اور آپ اندازہ لگائیے، حضرت ملا علی قاری جو دسویں صدی کے مجدد ہیں، آپ فرماتے ہیں جب دل صاف ہو جائے خدا کے نور سے، یعنی خدا کے نور کو پا کر دل جب صاف ہو جائے، ظلمت نکل جائے، تو یہ مثل آئینہ ہوتا ہے۔ اور آئینے کو آپ کسی لکھی ہوئی عبارت کے سامنے لے جائیں نا تو آئینے کے اوپر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آئینے میں خود وہ چھپ جاتی ہے۔ تو فرمایا جب دل اللہ کے انوار سے صاف ہوتا ہے تو لوہے محفوظ پر لکھی ہوئی عبارت اس کے دل پر آ جاتی ہے، یعنی وہ دل بس اس طرف کرتا ہے، سیٹلائٹ سے جو فیض آ رہا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں وہاں پر موجود ہو جاتی ہیں۔ اور اس کس الفاظ میں، یہ حضور کے لیے ایمان رہے معاذ اللہ، حضرت ملا علی قاری لکھتے ہیں دسویں صدی کے مجدد، فرمایا ان العبد یسیر الی نات الروحانیت، جب بندہ روحانیت کے سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہے، آگے جملے لکھتے ہیں، فیعلم الغیب، وہ علم غیب جان لیتا ہے، وہ غیب کے علم کو جان لیتا ہے۔ یہ کہتے ہیں علم غیب کا لفظ رسول کے لیے نہیں بولنا چاہیے، حضرت ملا علی قاری اس کو ولیوں کے لیے بول رہے ہیں، اور تھانوی تو معاذ اللہ جانوروں پاگلوں کے لیے بول رہا ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں اس کا جواب ہونا چاہیے، اور غوث اعظم سے جب کسی نے پوچھا، اللہ اکبر، جو پانچویں صدی کے مجدد ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ میرا مرید اپنے دل سے حسد کو نکالے، بغض کو نکالے، کینے کو نکالے، ریاکاری کو نکالے، انانیت کو نکالے، فرمایا اس وقت اسے خدا ولایت کا تاج پہنائے گا۔ فرمایا ولایت کا تاج پہنے گا تو اس کو کیسے پتا چلے گا؟ تو اپنے خطبات کی کتاب فتوح الغیب شریف، انتہائی صحیح اور مستند کتاب، جو غوث آدم کے خطبات ہے، خطبہ نمبر 40 میں فرماتے ہیں، وہ تو منو لسرارے وہ علوم لدنیت، جب تیرا دل گندی عادتوں سے پاک ہو جائے گا تو تجھے خدا غیب کے کارخانے کا چوکیدار بنا دے گا۔
سارے مجدد کا وہی عقیدہ جو اعلیٰ حضرت نے لکھا رہا، اور کیا لکھا رہے ہیں؟ بولو سبحان اللہ۔ میں نے کہا تم کون سا عقیدہ لکھ رہے ہو، تم کیا عقیدہ لکھ رہے ہو؟ عقیدہ تو ساری امت کا یہی چلا آیا ہے، اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت قبلہ امام محمد نے فرمایا، جو رسول اللہ کی طرف جھوٹ جائے اس کی وہ نفی کرے گا۔ ٹھیک ہے، مولوی قاسم نانوتوی نے واضح طور پر ایک لفظ لکھا، قرآن کی آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ سنیے چھوٹی چھوٹی باتیں اس میں صرف عرض کر رہا ہوں، جو آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہے، جو آپ کے لیے کہ کیا اس میں کفر کیا ہے، اس میں وجہ کفر کیا ہے، کیوں اختلاف ہے، کیوں نفرت کرنا ضروری ہے، کیوں امام محمد رضا کی تعلیمات کی طرف آنا ضروری ہے، اس کو سمجھا رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور ان پر ہم نے نبوت کو ختم کر دی، نبوت کو۔ اب خاتم،
خاتم النبیین، اس کے یہ خاتم یا خاتم اس کے ڈکشنری میں کتنے بھی معنی ہوں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے عربی کا لفظ ہے، تو عربی کا لفظ ہونے کی وجہ سے اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، ہمیں اس سے سروکار نہیں. شریعت نے ان 10-15-20 معنوں میں سے ایک معنی خاص کیا، کیا؟ آخری. اب خاتم کا معنی یہ ہے، انگوٹھی ہے، یہ ہے مہر ہے، یہ ہے یہ ہے یہ ہے. شریعت مطہرہ نے کہا کہ یہ تو ڈکشنری کا شعبہ تھا نا، لیکن شریعت ڈکشنری کی محتاج نہیں. شریعت، اب آپ دیکھیں صلات، صلات کا معنی دعا ہے، لیکن شریعت اس کو نماز کا معنی لیتی ہے، شریعت اس کو درود کا معنی لیتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو شریعت مطہرہ جس ایک معنی کو جب خاص کر دے تو وہ معنی دیکھیں گے، لغت کو نہیں دیکھیں گے. تو خاتم کا معنی، وخاتم النبیین، خاتم کا معنی ڈکشنری کے اندر کچھ بھی ہو لیکن شریعت اس کا ایک معنی کرتی، کہ خاتم کا صرف ایک ہی معنی، آخری، کیونکہ یہ حضور سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ لا نبی یا بعدی انا خاتم النبی. حضور کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں. کیا مطلب؟ حضور خود کہتے ہیں لا نبی یا بعدی، اس کا مطلب ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو حضور نے خود، اب ذرا سمجھنے کی جو چیز ہے، حضور نے خاتم کا معنی آخری کیا، صحابہ نے خاتم کا معنی، بولو، تابعین نے خاتم کا معنی، 14 صدیوں نے خاتم کا معنی. اب یہاں تک کہ بعض علماء نے بھی لکھا، مفتی شفیع نے بھی لکھا کہ خاتم کا معنی آخری ہے. اس معنی خاتم النبیین، خاتم کو آخری معنی، آخری معنی کرنے سے ہٹانا یہ کفر ہے. اس کا ایک ہی معنی کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اب سمجھ گئے آپ؟ اب مولوی قاسم نانوتوی صاحب مرزا کے لیے دروازہ کھولتے ہیں اور وہ اپنی کتاب میں سادی اردو میں بات لکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں تین جگہوں سے امام احمد رضا نے عبارت ملا کر ایک بنا دی. میں نے کہا وہ تینوں جگہ مستقل کفر ہیں، امام احمد رضا نے کوئی تین عبارتوں کو ملایا نہیں ہے، تین عبارتوں کا خلاصہ پیش کیا ہے. ظاہر سی بات ہے، کیا پیش کیا بولیے؟ یہ کہتے ہیں خلاصہ کیوں پیش کیا ہے؟ خلاصہ کیوں؟ میں نے کہا المحنت میں تم نے بھی تو خلاصہ پیش کیا ہے. اگر المحنت میں عرب کے علماء کے سامنے تم خلاصہ پیش کر رہے ہو کہ پوری پوری کتاب کے صفحے لگا کے دیے جائیں گے. مانا یہ کہ امام احمد رضا نے جو مانا پیش کیا وہ تینوں مستقل جگہ پر، تین جگہ پر یہ مفہوم موجود ہے تحذیر الناس کے اندر اور تینوں جگہ پر اس میں یہی ترجمہ بنتا ہے اس کا. مثال کے طور پر پہلا جو وہ لکھتے ہیں قاسم نانوتوی لکھتا ہے خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کرنا. یہ میں ان کی عبارت پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، تحذیر الناس میں یہ دیکھیں بالکل واضح طور پر. وہ لکھتے ہیں خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کرنا، یہ عوام کا خیال ہے. اچھا عوام سے کون مراد؟ تو پھر فوراً آگے کہتے ہیں لیکن اہل فہم، یعنی عوام کا تقابل انہوں نے اہل فہم سے کیا، یعنی اہل فہم اور عوام، اور تو عوام اہرے غیر تو خیرے ہوئے تھے. حالانکہ آخری نبی معنی عوام کا نہیں ہے، رسول اللہ کا ہے. ایک تو کفر یہ ہے اس میں کہ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معنی کو عوامی معنی کہا، اور اس کے معنی میں اب لکھتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی آخری کرنا، یہ عوام کا خیال ہے. سمجھ رہے میری بات؟ آگے لکھتے ہیں کہ اہل فہم پر روشن ہے کہ تقدم اور تاخر میں بالذات کوئی فضیلت نہیں. اگر بعد زمان نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو خاتمت محمدی میں فرق نہیں آئے گا. یہ حضور کی ختم نبوت بیان ہو رہی ہے، ختم نبوت کا انکار ہو رہا ہے. یہ کہتا نہیں آپ سمجھ رہی نہیں، حضرت کی عبارت یہ کوئی سنسکرت کی زبان ہے، یہ کوئی ایسی زبان ہے جو ہم نہیں سمجھے، سیدھی سیدھی عبارت ہے. وہ کہہ رہا خاتم النبیین کا معنی آخری معنی نہیں ہے، آخری معنی کرنا یہ عوام کا خیال ہے. تو میں نے کہا یہی تو کفر تھا کہ خاتم النبیین کا معنی ایک ہی معنی ہے اور وہ ہے کہ آپ آخری نبی ہیں. کیا ہے بولیے؟ امام مجدد کیوں ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے دین کا سہرا سنبھالا ہے. بولیے سبحان اللہ. دین کا آپ یہی نہیں دیکھیں گے میرے دوستو. آگے چلتا ہوں میں اختتامی جملوں کی طرف. امام نے ختم نبوت کا بھی دفاع کیا، امام نے اللہ کے علم کا، امام نے رسول اللہ کے علم کا بھی دفاع کیا، امام نے صحابہ کی شان کا بھی دفاع کیا، امام نے اہل بیت کی شان کا بھی دفاع کیا. سیاسی اور غیر سیاسی، مذہبی اور غیر مذہبی جتنی تنظیمیں بر صغیر کے اندر خلافت کی صورت میں دار الحرب یا دار الاسلام کے مسئلے پر کھڑی ہوئی ہیں اور ہر وہ تحریک جو اسلام کے نظریے کے خلاف تھی، امام نے دیکھا نہیں کہ میں مذہبی ہوں یہ سیاسی ہے. امام نے ہر اس تحریک کا مقابلہ کیا جو اسلام کے خلاف تھی. لوگ حیران ہو گئے کہ ایک شخص نے اتنا کام کر دیا، 70 سے زیادہ علوم پر اسے دسترس ہے.
وہ کڑے پڑے کب سیکھے کب،
اور 1000 کے قریب کتابیں لکھی. اور میں کہتا ہوں آپ امام کی کتاب وہ جو حرکت زمین ہے فوز المبین وہ آپ پڑھ کے دیکھیے. جیومیٹری خاص طور پر اس پر بھی مقالہ انڈیا سے شائع ہوا ہے کہ امام کو جیومیٹری میں کتنا بڑا الجبرا کی وہ ساری شکلیں جو آج بڑے بڑے استادوں کے لیے حل سے وہ پریشان ہے اس کو حل کرنے پر، امام نے الجبرا کی صورتیں حل بھی کی ہے اور کئی قوانین اور اصول اپنی کتاب اور دولت المکیہ میں بھی درج فرمائے ہیں.
زمین کی قسمیں، گندک کیسے بنتا ہے، مٹی کون سی پاک ہے، گندک کیا ہوتا ہے، پانی کی پاکی کیسی ہوتی ہے،
مٹی کی کتنی قسمیں، ریت کی کتنی قسمیں، حرارت کیسی ہے، وقت کیسا ہے، ستاروں کے بارے میں الغرض گویا کہ 70 سے زیادہ علوم جس کے نام نہیں پڑھے جاتے اس پر امام کا ترستے.
اس پر امام نے کتابیں چھوڑی ہیں
اور فتح رضویہ شریف اس پر دیکھا جا سکتا ہے. وہ سائنس یہ کہتی کہ زمین ساکن ہے، سائنس یہ کہتی کہ زمین گھوم رہی ہے، اور امام یہ کہتا ہے کہ زمین ساکن ہے، زمین ساکن ہے. میں سائنس کے شعبے کے لوگوں سے کہوں گا کہ اس کو پڑھیے اور پڑھ کر دیکھیے یہ شعبہ کیا مولویوں کا ہے اور امام نے کہاں پر جا کر اس پر بات کی ہے. امام احمد رضا کون سی ادارے میں پہنچے جہاں پر انہوں نے عملی یا فکری ایکسرسائز کر کے اس مسئلے کو لکھا؟ پہلے بھی اپنی گودڑی پر بیٹھ کر حدیث لکھ رہے تھے، اسی گودڑی پر بیٹھ کر آپ نے سارے مسئلے لکھ دیے.
بولیے سبحان اللہ. تو یہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ، جن کی شخصیت انتہائی اعلی شخصیت، اور ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کر علماء اس طرف چلے کہ یہ شخص عام شخص نہیں ہے بلکہ یہ حضور کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے.
بولیے سبحان اللہ. حضور کے، اب میں یہاں پر چند باتیں یہاں پر بڑی ضروری آپ کے سامنے کر رہا ہوں ہدایت کے حوالے سے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ دین حق پر قائم رہے گا، دین کی حفاظت پر قائم رہے گا، انہیں ذلیل کرنے والے، مخالفت کرنے والوں، ان کی مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اور وہ گروہ تا قیامت تک حق پر قائم رہے گا. بولیے سبحان اللہ. اب یہاں پر سنیے آپ، وہ گروہ کون سا ہے؟ تو تمام علماء نے یہ لکھا کہ وہ اہل سنت و جماعت ہے. وہ کیا ہے بولیے؟ کیونکہ ابھی اہل سنت ان کو کیوں کہا گیا ہے ابھی میں تھوڑی وجہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. ایک پہلے حدیث سن لیجیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالہ، اللہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں کرے گا. وید اللہ علی الجماعہ، ایک گروہ بڑا ہوگا جس پر اللہ کا دست قدرت ہوگا. ومن شذ شذ فی النار، جو اس بڑی جماعت کو چھوڑے گا وہ جہنم میں جائے گا. بڑی جماعت سے مراد یہ کہ پچھلے کس عقیدے پر تھے. جب بڑی جماعت کی بات کی جائیں تو پریزنٹ نہیں دیکھیں گے آپ، پاسٹ کو دیکھیں گے. کس کو دیکھیں گے؟ کیونکہ صراط الذین انعمت علیہم، چلو ان کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا ہے. اب ذرا سنیے ایک روایت، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں فلا شک ولا ریب انہم اہل سنت والجماعہ. فرمائیے جو حضور نے فرمایا ہے نا کہ میری امت کی بڑی جماعت حق پر قائم رہے گی اور اسے کوئی ہٹا نہیں سکے گا، جو اس سے ہٹے گا گمراہ ہو جائے گا. ملا علی قاری کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، وہ اہل سنت و جماعت. وہ کون ہے بولیے؟ اہل سنت و جماعت ہے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کے جملے سنیے یہاں پر، فتاوی عزیزی میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اہل سنت و جماعت کے مختلف مذاہب عقائد میں اشعریہ اور ماتوریدیہ، کیونکہ علم کلام میں اہل سنت کے دو امام ہیں اور علم فقہ میں چار امام ہیں، چار امام، امام اعظم، امام شافعی، امام احمد، امام مالک، ٹھیک ہے، اور عقائد میں دو امام ہیں جن کے سمجھانے سے عقائد کو سمجھا جاتا ہے. وہ عقیدے کو ایجاد نہیں کرتے، عقیدے کو ایجاد نہیں کرتے بلکہ کے لیے اصول مہیا کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. تو وہ دو ہیں، ایک امام اشعری اور ایک امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی جو 11ویں صدی کے مجدد ہیں، 13ویں صدی کے مجدد ان کو کہا گیا اور 14ویں صدی کا مجدد حضرت امام محمد رضا کو کہا گیا، تو اعلی حضرت سے پہلے جو ہیں. فرما اہل سنت و جماعت کے مختلف، بڑی نادر باتیں اس درس میں آئیں گی، اہل سنت و جماعت کے مختلف مذاہب جیسے عقائد میں اشعریہ اور ماتوریدیہ شاہ عبد العزیز صاحب لکھتے ہیں، اور فقہ میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اور تصوف میں قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی. یہ فقیر عبدالعزیز ان سب کو حق پر جانتا ہے. یہ میں تسلسل جوڑ رہا ہوں آپ کے ساتھ،
ابھی تو اعلیٰ حضرت بعد میں آ رہے ہیں نا، پہلے تسلسل جوڑ رہا ہوں.
آگے چلیے، شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، بولو سبحان اللہ. شاہ عبدالحق محدث دہلوی اب شاہ عبدالعزیز سے اوپر کے امام ہیں، اور یہ مجدد صاحب کے پیر بھائی ہیں، اور خواجہ باقی باللہ سے سلسلہ رضی اللہ عنہ وارضاہ الناس سے سلسلہ نقشبندیہ میں خلیفہ ہیں. ٹھیک ہے، مجدد صاحب اور یہ دونوں ایک ہی دور کے دو مجدد ہیں، کیونکہ ایک دور میں کئی مجدد ہو سکتے ہیں، ایک دور میں کئی مجدد ہو سکتے ہیں، تو یہ اپنے دور کے دو مجدد ہیں. اور شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم ہستی ہے. شاہ صاحب نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو حق پر کہنے سے کچھ نہیں، اس کے لیے ثبوت دینا پڑتا ہے. اگر کوئی اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شاہ عبدالعزیز کے عقیدے پر ہو. اگر اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے عقیدے پر ہو. جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضرت مجدد پاک کے عقیدے پر ہو. کوئی کہے ہم نے تو ان کے عقیدے نہیں پڑھے، تو میں آسان نسخہ بتاؤں، امام احمد رضا کا دامن پکڑ لو. کیونکہ یہ ساری نہریں مختلف آ کر جس ایک شخصیت میں آخر میں جمع ہو رہی ہے وہ امام احمد رضا ہے. اب سنیے، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی جن کو مانے بغیر کوئی سنی نہیں ہو سکتا، وہ کیا لکھتے ہیں؟ بڑی قیمتی بات یہاں پر پڑھ رہا ہوں، اس سے پہلے میں نے کبھی یہ بات اپنے درس میں 15 سال میں نہیں پڑھی ہے. آپ اپنی کتاب اشیت اللمعات کے اندر کیا لکھتے ہیں ذرا غور سے سنیے. فرماتے ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر گوئند چوں گنا معلوم شود کہ فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت اند و این راہ راست و راہ خدا است و دیگر ہمارا ہائے نارس. ارشاد فرماتے اگر یہ کوئی پوچھے کہ کیسے معلوم ہوا کہ اہل سنت ہی نجات والے ہیں اور ان کے علاوہ جو ہیں وہ سب جہنم میں جانے والے ہیں، تو آگے شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ کیونکہ وہ ہر فرقہ دعویٰ می کنن کہ برائے راست است و مذہب وے حق، کیونکہ ہر فرقہ یہ کہتا ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہمارا مذہب ٹھیک ہے، تو کیسے پتا چلے گا کہ اہل سنت حق پر کیوں ہیں؟ ہر فرقہ کہتا ہے ہم حق پر ہیں، کتنی پیاری بات. تمہیں 8 گھنٹے کی مزدوری بھی کرا دی جاتی نا، صرف یہ حوالہ پڑھا دیا جاتا تو وہ اس سے زیادہ مہنگا تھا. بولو یہ کنفیوژن رہتی کہ نہیں رہتی؟ اب شاہ صاحب اس کو کلیئر کر رہے ہیں اپنی مشکات شریف کی شرح اشعت اللمعات میں. فرماتے ہیں کہ کیسے پتا چلے گا کہ اہل سنت کون ہے اور کیوں ہے اور کیوں حق پر ہے، کیونکہ ہر فرقہ کہتا ہے ہم حق پر ہیں. تو شاہ صاحب بڑا زبردست جواب دیتے ہیں کہ جوابش آج کہ این چیز نیس کہ بمجرد دعویٰ تمام شود. فرمایا ایسا نہیں ہے کہ صرف دعویٰ کرنے سے کوئی کہ میں حق پر ہوں، اس کے لیے دلیل دینی پڑتی ہے. فرمایا وہ برہان بایت وہ برہان حقانیت اہل سنت و جماعت آس. فرمایا اس کے لیے دلیل چاہیے. اگر کوئی فرقہ یہ کہے ہم حق پر ہیں اور اہل سنت بھی حق پر ہیں، تو اگر کوئی یہ کہے کہ ہم حق پر ہیں تو فرمایا اس کے لیے برہان چاہیے، دلیل چاہیے. اور دلیل کیا ہے؟ فرمایا دلیل آس کہ این دین دین اسلام بنقل عامداس و مجرد عقل با وافی نیش. فرمایا کہ اہل سنت اس لیے حق پر ہے، اس کا جواب یہ کہ صرف دعویٰ کر دینا برحق ہونے کے لیے کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے دلیل چاہیے. اور دلیل کیا ہے؟ کہ اہل سنت و جماعت کے برحق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ دین اسلام نقل سے ثابت ہے. نقل ثابت کیا مراد ہے؟ کہ فرمایا کہ جناب یہ جو قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے یہ اس سے ثابت ہے، اور اس کی تشریحات بعد میں نقل ہوتے ہوئے سینہ بسینہ ہوتے ہوئے آئی ہے. ٹھیک ہے، اور فرماتے ہیں صرف عقل سے یہ بات کر دینا کہ ہم حق پر ہیں ایسا نہیں، جبکہ اہل سنت کی حقانیت ارشاد فرماتے ہیں متواتر اخبار کے ذریعے ہوتی ہے، احادیث و آثار میں غور و فکر کرنے سے ہوتی ہے، سلف صالحین صحابہ کرام تابعین اور ان کے بعد تمام بزرگ یہی عقیدہ رکھتے تھے، جو بات میں ابھی کر چکا ہوں 1.5-2 گھنٹے میں وہی باتیں دیکھیں شاہ صاحب کر رہے ہیں. فرمایا اسی طریقے پر تھے، اور مذہب ارشاد اکابر میں بدعت و حوث کی ملاوٹ صدر اول یعنی شروع سال کے بعد ہوئی. صحابہ و سلف متقدمین میں سے کوئی بھی ایک بھی ان کے طریقے پر نہ تھا، اور وہ ایسے راستوں سے بری تھے جو بدعات کا راستہ ہے. بزرگوں کی صحبت اور محبت کے رشتوں کو دوسرے فرقوں نے توڑ دیا اور اس کا رد کیا. اصحاب سیاستہ اور دوسرے مشہور معتمد کتب احادیث اسلامی احکام جس پر وارد ہوئے ہیں وہ چاروں مذاہب ائمہ مجتہدین تمام فقہا وہ سب زمرہ اہل سنت میں سے ہیں. سب اسی مذہب پر تھے، اشاعرہ ماتریدی اصول کلام کے امام تھے، اور انہوں نے بھی سلف صالحین کے مذہب کی تائید کی اور اسے عقلی دلائل سے ثابت کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اجماع سلف سے ثابت کیا اور اسے مؤکد کیا. اسی وجہ سے اس جماعت کا نام اہل سنت و جماعت پڑ گیا. کیا خلاصہ نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ قرآن میں جو عقیدے تھے، حدیث میں جو عقیدے تھے، وہ صحابہ نے جو اس کی تشریح کی، تو بعد والوں نے اس کی تشریح کو لیا، اس کے بعد والوں نے اس کی تشریح کو لیا، اس کے بعد والوں نے اس کی تشریح کو لیا. فرمایا قرآن کی وہ تشریح اور وہ خبریں جو ہمیشہ سے امت کے بڑے علماء دیتے ہوئے آئے ہیں، اس کڑی کے ساتھ جو جڑے گا وہ سنی ہے. مجھے بتاؤ خاتم النبیین کا معنی توڑنا یہ پیچھے کبھی کیا گیا؟ حضور کے علم کو جانوروں سے تشبیہ پیچھے کبھی دی گئی ہے؟ شیطان کے لیے کہنا کہ اس کے علم کے لیے قرآن کی نصوص ہے، رسول اللہ کے علم کے لیے نہیں معاذ اللہ، یہ بات پیچھے کسی نے کی ہے؟ یہ کہنا اس کتاب کے اندر کہ میں ایک دن مر کر مٹی میں مل جاؤں گا، یہ بات نبی پاک کے لیے پیچھے کسی نے کی ہے؟ بولو. یہ کہنا کہ بڑے سے بڑا انسان ہو یا اللہ کا قریبی فرشتہ، اس کی حیثیت اللہ کے سامنے چمار سے زیادہ ذلیل ہے، یہ بات پیچھے کسی نے کی ہے؟ نہیں ہے. شاہ صاحب کہتے ہیں عقیدہ ثابت کرنا پڑتا ہے، اور ابھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں عقیدہ شاہ صاحب، اور شاہ صاحب تو خود عقیدے کے امام ہے نا، کیا ہے بولیے. اور شاہ صاحب کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے، فرماتے ہیں سنو بھائی، ولہذا نام انشاء اہل سنت جماعت افتادہ، اگرچہ این نام حادث است، اما مذہب و اعتقاد انشاء قدیم است. فرما اہل سنت تو نام نیا ہے، لیکن اس میں جو آ رہے عقیدے وہ پرانے ہیں. فرمایا یہ تو بعد میں نام رکھا گیا ہے، بعد میں نام رکھا گیا ہے، کیونکہ حقانیت کی علامت کے لیے نام تو حدیثوں میں اہل سنت آ چکا ہے حضور کی زبان سے، لیکن اس نام کو لائیں گے کس پر؟ تو فرمایا کہ پہلے تو سب عقیدے سب کے درست تھے، تو اس کے لیے اہل سنت نام رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جب بدعتی لوگ پیدا ہوئے اور انہوں نے اللہ اس کے رسول کے خلاف، صحابہ اور اہل بیت کے خلاف، اور دین میں غلط باتیں پھیلائی، تو اس وقت صحابہ کے عقیدے کا ترجمان کون ہوگا، اور رسول اللہ کی صحیح تعلیم کا ماننے والا کون ہوگا؟ رسول اللہ نے جو فرمایا قرآن کی باتیں، اس کی تشریح صحابہ کے پاس آئی، صحابہ کی تشریح تابعین کے پاس آئی، تو وہ باتیں جس کے پاس ہوں گی وہ لوگ کون ہوں گے؟ تو فرمایا اس وقت ہم نے اپنا نام اہل سنت رکھا. سمجھے میری باتیں. اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اہل سنت و جماعت ہیں. اب سنیے، ہم کہتے ہیں یہاں سے ایک فارمولا مل گیا، اصول مل گیا. سنی تو ہمیشہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے. میرے امام کو جب سن شعور کو پہنچا تو قریب کے ساتھی دوستوں نے کہا عقیدہ کیا رکھنا ہے، تو میرے امام نے کہا واسطہ پیارے کا ایسا ہو جو سنی مرے. میرے امام نے جب سب سے پہلا فتویٰ 13.5 سال کی عمر میں دیا تو مہر کون سی تھی؟ سنی محمدی مہر. میرے امام کے فتوے کا اسٹمپ جو تھا نا اسٹمپ، اس اسٹمپ پر لکھا تھا سنی محمدی. اب سنیے آپ، شاہ صاحب نے کہا نا کہ صرف خود کو حق پر کہنے سے بات نہیں چلتی، ثابت کرنا پڑتا ہے. اب اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو شاہ صاحب کا عقیدہ وہی سنی ہے. اب آپ دیکھیں علم غیب پر کتنا پھڈا ہوتا ہے، یہ مناظرے کرتے ہیں علم غیب پر. اب آپ دیکھیے سنی وہ ہے جو شاہ عبد الحق کے عقیدے پر رحمہ اللہ، اور حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ علم غیب پر سنیے، قیمتی باتیں. حدیث شریف فعلم تو معاف السماوات والارض، حضور کی حدیث ہے کہ رب کریم نے اپنی دست قدرت کو میری شانوں کے درمیان رکھا تو زمین آسمان میں جو تھا میں نے جان لیا. ہم سنی بچہ جانتے ہیں، وہ سب کو یہ کھڑے ہو گئے چپ کرو، انہیں تو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، معاذ اللہ انہیں دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، انہیں اپنے انجام کی خبر نہیں. ہم نے کہا یہ سنیوں کا عقیدہ نہیں، تو ہم سے کہنے کہ تمہارا عقیدہ سنیوں کا یہ کیسے پتا چلے گا؟ ہم نے کہا حدیث پڑھتے ہیں فالم تو معاف السماوات والارض، کہ زمین آسمان کی ہر چیز کو میں نے جان لیا. کہتے اس کا یہ معنی نہیں بنتا، اس کا یہ معنی بنتا ہے. میں نے کہا جو تم معنی بنتے کرتے ہو یہ تو تم خود اپنے کارخانے میں بنا رہے ہو، یہ پیچھے سے بتاؤ. ہم سے کہنے کہ تم کیا بتاؤ گے؟ ہم نے کہا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب اٹھاؤ، مجدد الفسانی کی کتاب اٹھاؤ، حضرت شاہ عبد العزیز کی کتاب اٹھاؤ. اب دیکھیے شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سنی وہ ہے، نام لکھنے سے سنی نہیں ہوتے، عقیدہ رکھنا پڑتا ہے. شاہ عبد الحق محدث دہلوی اشعت اللمعات میں فرماتے اس حدیث کے تحت، فرمایا یہ جو ہے نا کہ میں نے زمین آسمان میں جان لیا، کیا مطلب اس کا؟ فرماتے شاہ صاحب لکھتے ہیں پس میں نے جان لیا وہ جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے. فرما اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام جزی اور تمام کلی علوم کا میں نے احاطہ کر لیا.
تمام جزی اور تمام. اب آپ دیکھیے یہ کہتے امام محمد رضا کی بولی ہے کلی علم غیب, یہ تو بدعت ہے. میں نے کہا امام محمد رضا کی نہیں, یہ 14 صدیوں کی بولی ہے.
سرکار کے صحابہ جب حضور کے سامنے شعر پڑھتے ہیں نا, تو حضرت سواد ابن قاری شعر پڑھتے ہیں, واشهد ان لا اله الا رب غيرا وانك مامون على كل غائب.
یہ کہتے ہیں غیب کی طرف کل کی نسبت نہیں ہو سکتی. میں نے کہا صحابی نے حضور کے سامنے کر دی ہے کہ یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور اللہ نے آپ کو کل علوم غیب عطا فرمایا. وانك مامون على كل غائب.
اور شیخ محقق لکھتے ہیں, سنیے کہ حضور کا علم کیسا ہے. فرما ہر جزی ہر ذرے ذرے کا موجودات میں, اور ہر کلی کلی منتناہی اور موجودات میں علم اللہ نے عطا فرمایا. اب آپ دیکھیں یہ عقیدہ جس کا ہوگا وہ اہل سنت ہے.
بالکل سولوشن کے پوائنٹ پر آ جائیں آپ. دو بندے تھڈے کریں تو تیسرا بولے بھائی بڑے جو کہتے تو اس کو مان لو نا, ٹھیک ہے.
اور سنیے حضرت شاہ صاحب اپنی دوسری کتاب مدارج النبوت میں فرماتے ہیں, حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر پہلی دفعہ جب سور پھونکنے تک جو کچھ دنیا میں ہے حضور نبی کریم پر سب ظاہر ہو گیا. یہاں تک کہ اول سے آخر تک تمام احوال آپ کو معلوم ہو گئے. آپ نے بعض احوال کی خبر صحابہ کو بھی دی.
کہتے ہیں یہ بریلویوں کا عقیدہ ہے. میں نے کہا وہی تو سننی ہے. ایسا بولے سبحان اللہ.
چلے آگے, میں کئی چیزیں چھوڑ رہا ہوں. اچھا اسی طرح سننی یہ کہتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام العالمین نے اپنے اذن و فضل سے تصرف کی طاقت دی ہے, اختیار دیا ہے. اس کتاب کے اندر یہ کہتے ہیں جو سارے اجماعی یہ بزرگ ہے اسماعیل دہلوی, یہ لکھتا ہے جس کا نام محمد علی ہو وہ کسی چیز کا مختار نہیں, وہ کسی چیز کا مختار نہیں. معاذ اللہ, جس کا نام محمد علی ہو وہ کسی چیز کا مختار نہیں. انبیاء کرام ذرہ ناچیز سے بھی کمتر ہیں. معاذ اللہ, یہ ان کا عقیدہ ہے. اب یہ عقیدہ سنیت ہے, اگر یہ شاہ صاحب نے لکھا تو ہم توبہ کرتے ہیں, اور اگر شاہ صاحب نے یہ نہیں لکھا اس کے خلاف لکھا تو تم توبہ کرو گے. اس لیے کہ دین ان کے ماننے کا نام نہیں, دین ان کے ماننے کا نام. میں فرقہ واریت پر لعنت بھیجتا ہوں اور سلوشن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جماعت کی بات کر رہا ہوں, سواد اعظم کی بات کر رہا ہوں کہ آؤ نوجوانوں, کیوں بھٹک رہے ہو اس لڑائی جھگڑے کے اندر, وہ آپ بھی پریشان ہو. کہتے ایک مولوی یہ کہتا ایک مولوی یہ کہتا. میں کہتا ہوں میرے بچوں آپ ٹھیک کہتے ہو, واقعی میں تمہارا جتنا نازک ذہن ہے تم اس اعتبار سے صحیح کہتے ہو, لیکن اتنی بات تو تم کالج یونیورسٹیاں پڑھتے ہو, تم جناب کتابیں پڑھتے ہو, تم اہل علم ہو, اتنی بات تو تم سمجھتے ہو کہ کوئی تو نقطہ ہوگا جس پر اتفاق ہوگا. اور وہ اتفاق کیسے ہوگا؟ شاہ عبد الحق کو وہ بھی رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں, ہم بھی کہہ رہے ہیں. شاہ عبد العزیز کو وہ بھی جنتی کہہ رہے ہیں, ہم بھی جنتی کہہ رہے ہیں. تو کافر جنتی ہو سکتا ہے؟ جس کا جو عقیدے میں بدعت کرے وہ جنتی ہو سکتا ہے؟ تو اب آؤ جب تم بھی ان کو رحمت اللہ علیہ کریں تو ان کی کتابیں کھول کے دیکھ لو نا, جس مسئلے میں اختلاف ہے جو یہ کہے تم بھی مانو ہم بھی مانے, ختم کرو. پھر مسجدوں سے مسلک کے بورڈ ختم ہو, صرف لکھ دو مسجد, بس صرف لکھ دو. کہتے تم یہ آگے حنفی بریلوی کیوں لکھتے ہو؟ تو ہم نے کہا بتانا پڑتا ہے. پہلے جب جعلی چیز نہیں بنی تھی تو صرف گھی کہا جاتا تھا, جب جعلی آ گئے تو کہنے لگے دیسی گھی. کیا کہنے لگے؟ خالص دیسی گھی. یہ کیوں کہا گیا؟ یہ اس لیے کہا گیا تاکہ جعلیوں سے ہوشیار,
جعلیوں سے ہماری اور کوئی برانچ نہیں ہے, جعلیوں سے ہوشیار. ہم جس برانچ کو فالو کرتے ہیں وہ شاہ صاحب کا آستانہ ہے.
اب آپ سنیے, یہ کہتے ہیں کہ جناب اختیار کے متعلق کتنی گندی بات ذکر کی گئی کہ جس کا نام محمد علی ہو وہ کسی چیز کا مختار نہیں. حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی اختیارات مصطفیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں سنیے. اگر اس کے خلاف عقیدہ امام احمد رضا کی کتاب میں ہے تو آپ بتاؤ, اور اگر ایسا ہی ہے تو پھر ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے, کیونکہ ہم نے رب سے وعدہ کیا صراط الذین انعمت علیہم. اب آپ دیکھیں شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے سنیت کی تعریف کر کے بتائی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ سرکار کا اختیار کیسا ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے صحابی حضرت ربیعہ بن کعب نے وضو کے لیے پانی پیش کیا, مسلم شریف میں. تو سرکار کی زبان مبارک سے جملہ نکلا سل مانگ. اس خدمت پر مانگ, مانگو مجھ سے. اب کیا مانگ؟
ہم کہتے ہیں جی سرکار نے سب کچھ مانگنے کا. انہوں نے کہا نہیں, اب وہ یہ تخصیص کرتا ہے. کہتا نہیں حضور اس کو اونٹ کے بارے میں, کھجور کے بارے میں. میں نے کہا کوئی لفظ موجود ہے وہاں پر؟ کہ لگے نہیں. تو میں نے کہا تو کیوں خاص کر رہا ہے پھر؟ کیونکہ حضور فرماتے ہیں ان نوانا قاسم اللہ یوتی, میں بانٹنے والا ہوں اللہ دینے والا ہے. تو جو جو اللہ دے سکتا ہے وہ مصطفیٰ بانٹ سکتا ہے. تو پہلے, اور قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ مالک الملک ہے, اللہ ملکوں کا بادشاہ ہے, اللہ جسے چاہے بادشاہی عطا کرے. تو جب اللہ جسے چاہے بادشاہی کی بات کرتا ہے تو مصطفیٰ کو محروم کیسے رکھے گا؟ یہ تو قرآن میں قاعدہ موجود ہے کہ اللہ مالک الملک ہے, اللہ ملکوں کا مالک ہے, اللہ خزانوں کا مالک ہے, جس کو چاہے ملک تقسیم کرے, جس کو چاہے ملک. تو جس کو چاہے ملک تقسیم کرے شرک نہیں, اور حضور کے لیے مان لیا تو کیوں شرک؟ اب شاہ صاحب کیا کہتے دیکھیے. سرکار نے فرمایا سل اے ربیہ مانگ, تو نے اپنی نیند چھوڑی, چین چھوڑا اور میرے لیے پانی لایا وضو کے لیے, تو اللہ میرے سر کسی کا قرضہ نہیں رکھتا, تو مانگ. سل مانگو. ہم کہتے ہیں جی یہاں پر حضور نے سل کہہ کے زمین اور آسمان کی ہر چیز کا سوال کر دیا. میں نے کہا تو یہ اللہ کے خلیفہ اعظم ہے. اب دیکھیں شیخ محقق کیا لکھتے ہیں اس کی شرح میں. شرح میں حضرت شیخ محقق لکھتے ہیں مطلقاً فرمایا مانگو, کسی خاص مطلوب کی تخصیص نہیں فرمائی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام معاملہ آپ کے دست اقدس میں, جو چاہیں جسے چاہیں اپنے پروردگار کی اجازت سے دے دیں. آگے لکھتے ہیں اگر دنیا و آخرت کی خیرات کی آرزو رکھتا ہے تو ان کے دربار میں آ اور جو چاہتا ہے آرزو لے. یہ بات آپ نے اپنی مستند کتاب شرح مشکات عشرۃ اللمعات میں کی. تیسرا مسئلہ حاضر ناظر. آپ اگر یہ کہو حاضر ناظر تو کہتے تم کافر ہو گئے. تو میں نے کہا سنی ہو؟ کہنے کہا ہاں. میں نے کہا سنیوں کو عقیدہ ہی نہیں ہے. سنیوں کا عقیدہ کہ حضور حاضر ناظر ہیں. کہاں لکھا ہے؟ ہم نے کہا جن سے سنیت پہچانی جاتی انہوں نے لکھا ہے. اب مولانا شاہ عبد الحق مادی سے دہلوی جو ہے وہ اب ایک مولوی یا شیخ نہیں ہے, اب وہ حق کا معیار ہے. اب وہ اہل سنت کی وہ زنجیر ہے جو اوپر سے رسول اللہ تک جڑی ہوئی ہے. اب تم نے حضور تک پہنچنا ہے تو زنجیر سے جڑ جاؤ. حضرت شیخ محقق شاہ عبد الحق مادی سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عشرۃ اللمعات میں لکھتے ہیں, فرماتے ہیں اس کے بعد اگر یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کو ایسی حالت اور ایسی قدرت بخشی ہے کہ آپ جس جگہ چاہیں بعین ہی اس جسم مبارک کے ساتھ یا جسم مثالی کے ساتھ تشریف لے جائیں, خواہ آسمان پر یا زمین پر, خواہ آسمان پر یا زمین پر, اسی طرح قبر میں یا قبر کے علاوہ اس کا احتمال ہے. جبکہ ہر حال میں روزہ مبارک کے ساتھ خاص نسبت برقرار رہتی ہے. یعنی حضور اگر اپنی قبر شریف سے تشریف بھی لے جائے تو نسبت قبر مبارک سے برقرار. یہ حاضر ناظر کے بارے میں لکھا. اور آپ سنیے اس بات کو حضرت شاہ عبد الحق مودی سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار الاخیار کے حاشیے پر, یہ روایت آپ کی طرف سے گوئے کے موجود ہے, اور یہ باقاعدہ مسئلہ حاضر ناظر آپ کی کتاب اخبار الاخیار کے اوپر حاشیے پر آپ کی تحریر موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کتنا اہم مسئلہ. فرماتے علماء امت کے کثیر مذاہب اور اختلاف, کثیر مذاہب اور اختلاف کے باوجود کسی ایک شخص کا اس مسئلے میں اختلاف نہیں. کس مسئلے میں؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاویل اور مجاز کے شائبے کے بغیر حقیقت حیات کے ساتھ دائمی اور باقی ہیں. شاہ صاحب کے جملے دیکھے, فرما اختلاف بڑا ہوا ہے لیکن امت میں یہ اختلاف نہیں. اور یہ کہتے ہیں میں مر کر مٹی میں مل گیا معاذ الیعوذ باللہ. تو اب آپ بتائیے, شاہ صاحب کہتے ہیں اس میں اختلاف نہیں. اور آگے شاہ صاحب لکھتے ہیں جس کا فارسی جملہ یہ تھا برآمال حاضر و ناظر. اس کا ترجمہ بھی مولوی نے کیا اس کتاب کے اندر, اور آپ پر عمل پیش کیے جاتے ہیں. میں نے کہا نہیں, فارسی کا یہ ترجمہ نہیں ہے, عمال پیش کیے جاتے, یہ لفظ نہیں لکھا. آپ نے لکھا برآمال حاضر و ناظر, پیش نہیں کیے جاتے, آپ خود امت کے اعمال پر حاضر و ناظر ہیں. شاہ صاحب کا جملہ یہ ہے برآمال حاضر و ناظر, اعمال پر حاضر و ناظر. یہ تو کہاں سے ترجمہ کر رہا ہے کہ اعمال جو ہے کہ وہ پیش کیے جاتے ہیں؟ اگر اعمال پیش کیے جاتے ہیں ہم اس کے خلاف نہیں, لیکن شاہ صاحب نے یہ ترجمہ نہیں کیا, یہ نہیں لکھا. شاہ صاحب نے لکھا
کہ اعمال پیش کیے جاتے، یہ نہیں لکھا، بلکہ فرما بر اعمال حاضر و ناظر، وہ اعمال پر حاضر و ناظر ہے، اور حاضر و ناظر کا لفظ لکھا، بولو حاضر و ناظر کا نہ لکھا ہو تو بتائیں، اور سنی کون ہوا جو حاضر و ناظر مانے گا؟
کوئی مناظرہ نہیں میرے بھائی، میں نے نہیں، اتنا غصہ نہیں کرو، کتاب دیکھ لو نا، نہیں ہے تو پھر ہم سے منگوا لو، ہم پیش کر دیں، لڑائی کیوں ہے میرے بھائی، جھگڑا کیوں؟ تم بھی نبی پاک کا کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کر رہے ہو نا، تو پھر ان کی خوبیاں قبول کرنے میں حرج کیا ہے؟ حرج کیا ہے؟ سنیے اس بات کو، فرماتے آگے کہ امت کے اعمال پر حاضر ناظر، طالبان حقیقت اور بارگاہ رسالت کی طرف متوجہ ہونے والوں کے لیے فیض رساں، اور جو بارگاہ مصطفیٰ پر درود اور توجہ کرتے ہیں ان کی تربیت بھی آپ مزار سے فرماتے ہیں۔
پڑھے اللہم صلی علی
سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول۔
اب آپ دیکھیے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، لیکن دو علماء کے اندر محمد حسین وا بھچرا، جن کی تفسیر بلغت الحیران، اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ عرض اعمال کا مذہب شیعہ کا ہے، جبکہ یہ مذہب اہل سنت کا ہے۔ بلغت الحیران کے اندر، وہ اپنی کتاب بلغت الحیران صفحہ نمبر 333، اور یہ کتاب چھپی ہے مکتبہ اخوت نزد حسن مارکیٹ اردو بازار لاہور، اس میں وہ لکھتے ہیں صبح شام کسی پر اعمال کل اعباب کے پیش ہوتے ہیں، یہ عقائد شیعہ کے ہیں۔ میں نے کہا لما میں تمہیں کیسے مانوں، ایک طرف تم کہتے ہو اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور خود تم نے اس کا ترجمہ بر اعمال حاضر ناظر کا ترجمہ کیا، اعمال پر اطلاع دی جاتی ہے، اور خود تمہارا مولوی لکھتا ہے یہ شیعہ کا عقیدہ ہے، تو یہ گھر تمہارے گھر کا پڈا یہ نپٹاؤ، لیکن یہ شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے۔ جس کو تم شیعہ کا عقیدہ کہہ رہے ہیں، شاہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ سنیوں کا عقیدہ ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اب حضور کا سایہ تھا کہ نہیں تھا، ایک مسئلہ یہ بھی اختلاف کا، تھکے تو نہیں؟ یہ ساری باتیں میں امام محمد رضا کی کتابوں سے نہیں پڑھ رہا، ان کی اب جا کے امام محمد رضا کی کتابیں پڑھنا،
یہی ملے گا جو صدیوں پہلے کہا گیا ہے۔
حضرت شاہد الحق مودی سے دہلوی مدارج نبوت میں لکھتے ہیں، اور یہی بات مجدد الف ثانی، بولو رضی اللہ۔ میرے پاس وقت نہیں، میرا ایک سفر ہے جس کی وجہ سے میں تھوڑا مصروف ہو گیا ہوں، لیکن بڑا کرم ہے مجدد پاک کے نالین کا کہ بار بار ان کا نام مبارک آ رہا ہے، اور یہ عرس اسی میں شامل ہو رہا ہے، ہاں ان کے نالین کا صدقہ۔ اے میرے شیخ، آپ کا کرم، اللہ اکبر، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، بولو سبحان اللہ، وہ ہند میں سرمایہ، اقبال کیا جملے کہہ گئے جناب، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے جس کو کیا بر وقت خبردار، بولیے سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ۔ کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک تھا یا نہیں، یہ اختلافی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ میرا آقا حضور مجدد پاک نے مکتوبات میں لکھا نہیں تھا، اور کیا جملے لکھے ہیں یار، فرمایا وہ رب کے قرب میں نورانیت کے اس درجے میں ہے کہ جسم بھی لطیف اور روح بھی لطیف ہے، تو جو لطیف ہے اس کا سایہ کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، اور جن کے ساتھ دل صاف ہیں وہ اپنی پاکیزہ نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ کسی بنے سایہ کا انکار نہیں کیا، بلکہ رشید احمد گنگوہی صاحب نے امداد السلوک میں جب ان کو شوق ہوا صوفی بننے کا، تو ان کو بھی لکھنا پڑا کہ ہاں ہاں حضور تو نور ہے، اور نور کا سایہ کہاں ہوتا ہے؟ میں نے اس فارمولے پہ آیا، وہ مسئلہ ختم کریں۔ اب دیکھیں شاہ عبد الحق مودی سے دہلوی لکھتے ہیں اپنی مبارک کتاب مدارج نبوت میں، فرماتے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا، کیونکہ زمین جائے کثافت و نجاست ہے، اور دھوپ میں بھی آپ کا سایہ نہیں دیکھا گیا۔ اسی طرح علماء نے بیان کیا، تعجب ہے ان بزرگوں نے، تعجب ہے کہ ان بزرگوں نے چراغ کی روشنی میں سایہ نہ ہونے کا ذکر نہ کیا، چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عین نور ہیں، اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ یہ مدارج میں لکھا ہے، کس نے لکھا؟ امام اہل سنت شاہ عبد الحق مودی دہلوی رحمۃ اللہ، کس نے لکھا بولیے؟ اسی طرح حضور کے حیات پر، حضور کے وسیلے پر، جو آپ کا عقیدہ ہے، وقت نہیں میرے پاس، توسل کو مانا، حیات کو لکھا، قبر میں حضور سنتے ہیں اس کو، اور شفاعت کو لکھا، محفل میلاد کے لیے جملہ پڑھتا ہوں، میلاد کے بارے میں کیا جملہ لکھتے ہیں مدارج نبوت کے اندر، آپ لکھتے ہیں ابو لہب نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ولادت با سعادت کی خوشی میں مسرت کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بدولت اس کے عذاب میں تخفیف فرما دی، کمی کر دی، اور پیر کے دن اس سے عذاب اٹھا لیا، جیسا کہ احادیث میں آیا ہے، اس جگہ میلاد منانے والوں کے لیے دلیل ہے۔
یہ عقیدہ بریلی کا ہے یا سارے علماء کا ہے؟
فرمایا اس جگہ، یہ آپ مدارج نبوت میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اس جگہ میلاد منانے والوں کے لیے دلیل ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی رات خوشی مناتے ہیں اور مال خرچ کرتے ہیں. سنیے آگے جملہ اور مبارک جملہ، فرماتے ہیں ابو لہب جو کافر تھا، میری بہنیں خاص طور پر یہ جملہ سنیں، فرمایا ابو لہب جو کافر تھا اور اس کی مذمت میں قرآن کی آیتیں اتری ہیں، تبت یدا ابی لہب و تب، اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیدائش با کرامت کی خوشی منانے اور اپنی کنیز کا دودھ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سرو کرنے پر جزا دی گئی، تو مسلمان جو محبت اور سرور سے مالا مال ہے وہ اور اس سلسلے میں مال خرچ کرتا ہے، اس کا کیا حال ہوگا؟ آگے لکھتے ہیں، ہاں سنیت کا مذہب پورا پڑھیں لیکن یہ ضروری ہے، آگے لکھتے ہیں یہ ضروری ہے کہ عوام میں پیدا کردہ بدعتوں، مثلا گانے، حرام آلات کے استعمال اور منکرات سے خالی ہو تاکہ طریقہ بدعت محروم نہ ہو، اور یہ کہیں نہیں ہوتا. ظہر کی نماز ہماری مساجد میں پڑھی جاتی ہے، باوضو ہو کر لوگ نکلتے ہیں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ذکر اذکار، حضور کے فضائل کرامات، نعتیں، یہ ذکر ہوتا ہے. تمام علماء، کراچی کی میں بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ دیکھیے کہ عصر کی نماز کے وقت نشتر پارک آ کر جمع ہوتے ہیں، وہاں پر سارے علماء و قائدین نماز عصر ادا کرتے ہیں. عصر کی نماز کے بعد جو جید علماء ہیں، جو مفکر ہیں، بزرگ ہیں، وہ اپنی تقاریر اور آج دن کی اہمیت کے حوالے سے نوجوانوں اور عوام کے دلوں کو اجاگر کرتے ہیں اور ان کے دل میں عشق و محبت کو زندہ رکھنے کے لیے کرامتیں ذکر کرتے ہیں. مغرب کا وقت ہوتا ہے، پھر نماز مغرب ادا کی جاتی ہے، اس کے بعد سب اپنے گھروں کی طرف آتے ہیں باقاعدہ باضابطہ. ہاتھوں میں کوئی ڈھول مول نہیں ہوتا ہے، جھنڈا ہوتا ہے جو صحابہ لیا کرتے تھے، اور زبانوں پر گانے نہیں ہوتے، ترانے ہوتے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا، اور بینروں پر لکھا ہوتا ہے جشن ولادت مصطفیٰ مبارک ہو، نثار تیری چہل پہل پر، ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں سبھی تو خوشیاں. بولے سبحان اللہ. آخری ایک حوالہ شیخ محقق کا، اور آپ نے دیکھا کہ شیخ محقق فرماتے ہیں کہ صرف جو ہے وہ نام لینے اہل سنت سے نہیں ہوتا، عقیدہ چاہیے. اب گنبدوں کو گرانے کی باتیں کرتے ہیں، گنبدوں کے بارے میں کیا عقیدہ شاہ صاحب دیتے ہیں ذرا سنیے. شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ، یہ بات شرح سفر سادات کے اندر آپ نے لکھا، یہ سکھر سے کتاب چھپی ہے، مکتبہ نوریہ رضویہ اور لائبریریوں کی زینت ہے، اور صفحہ نمبر 172 ہے، یہ آخری نسخہ نایاب تھا، تو مکتبہ نوریہ رضویہ نے سکھر سے شائع کیا. کتاب کا نام ہے شرح سفر سادات. اس کے اندر حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی اب اسفار کے بارے میں اور ہندوستان کے حالات کے بارے میں لکھتے ہیں، تو آپ لکھتے ہیں کہ آخری زمانے میں چونکہ عوام کی نظر زیادہ ظاہر تک محدود ہو گئی. دیکھو پہلے زمانے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کو رنگنے سے منع کیا، رنگ روغن کرنے سے، اور یہ انور شاہ کاشمیری جو کہ شیخ الحدیث، انہوں نے خود لکھا اس مسئلے کو کہ مسجدوں کے اندر بیل بوٹے بنانا، اللہ کا نام لکھنا، فرمایا یہ شروع دور میں تو منع تھا، بعد میں اس لیے رائج ہوا کہ لوگوں کے بنگلے عالی شان بننے لگے، تو لوگوں کی توجہ ظاہر پر گئی، تو اب مسجد میں بھی مہنگا ماربل لگنے لگا، حالانکہ پہلے حضور کی طرف سے یہ اجازت نہیں تھی. اجازت تو دین، اب آپ یہاں سے کیا قاعدہ لکھنا، قاعدہ یہ نکلا کہ از ضروریات تو بھی المحظورات، کہ ضرورت کے اعتبار سے کئی کام کرنے پڑ جاتے ہیں. تو یہ کہتے جلوس کہاں سے نکلا، ہم نے کہا عشق مصطفیٰ جب رنگ پر تھا اور عروج پر تھا تو جلوسوں کی زہاجت نہیں تھی، آج جب وہ عبادت پھیکی پڑ رہی ہے تو نوجوانوں کو پریڈ کرایا جا رہا ہے تاکہ اس عمل سے وہ عشق زندہ رہے. ہم نے کہا اصل دین یہ جلوس نہیں ہے، اصل دین جھنڈا نہیں ہے، اصل عشق رسول ہے، اس کا اظہار جھنڈوں سے ہو رہا ہے، اس کا اظہار جلوس سے ہو رہا ہے، اس کا اظہار چراغوں سے ہو رہا ہے. چراغ اصل نہیں ہے، اصل عشق مصطفیٰ ہے. منارہ اصل نہیں ہے، اصل اذان ہے. لاؤڈ اسپیکر اصل نہیں ہے، اصل قرآن پڑھنا ہے. ماربل اصل نہیں ہے، اصل مسجد ہے. ٹھیک ہے، تو جس طرح اس میں وہ عقیدہ آئے گا تو میلاد شریف کے جلوس اور چراغوں میں بھی آئے گا. اب سنیے شیخ صاحب فرماتے آخری زمانے میں چونکہ عوام کی نظر ظاہر تک رہ گئی، واہ دیکھو کتنا خوبصورت گھر ہے، واہ دیکھو واہ دیکھو، تو فرمایا کہ اب لوگ بنگلوں کے عاشق ہو جائیں اس سے پہلے کہ اعلی مسجدیں بناؤ، اعلی مسجدیں بناؤ.
تاکہ ظاہر جو لوگ ہو رہے ہیں تو ان کے دل میں عبادتوں کا ذوق ظاہر پرست ہو گئے, تو اس طریقے سے ان کو عبادت کا ذوق بھی آئے. جس طرح کو قالین ہوتا ہے, بھائی مزہ نہیں آ رہا, ایئر کنڈیشن بھی لگاؤ تو اے سی بھی لگ رہا ہے. تو یہ سب ظاہر تک جو ہم محدود ہو گئے ہیں اس کی تسلی کے لیے شریعت نے آگے چل کر اجازت دی, ورنہ اصلاً یہ شریعت کو محبوب نہیں ہے. اصلاً یہ اصلاً ہے خدا کی عبادت کرنا, اور یہ خدا کی عبادت کے ذوق کو بچانے والی چیز ہے لہذا جائز ہے. اصل ہے عشق مصطفیٰ, چراغا اس ذوق کو بچانے والی چیز ہے لہذا جائز ہے, جھنڈا اس ذوق کو بچانے والی چیز ہے لہذا جائز ہے, جلوس اس کو بچانے والی چیز ہے لہذا جائز ہے, کھڑے ہو کر سلام پڑھنا اس کو بچانے والی چیز ہے لہذا جائز ہے, انگوٹھا چومنا اس کو بچانے والی چیز ہے لہذا. سنیے اس بات, اور یہ بات تھانوی صاحب نے اپنی کتاب میں بوادر و نوادر میں لکھ دی ہے. ان سے جب کسی نے تصوف کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا اصطلاحات نہیں ہے, پیغام پرانا ہے. تو ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں جھنڈے اور یہ چراغ اصطلاحات نئے ہیں پیغام پرانا ہے. کون سا پیغام پرانا ہے؟ حضور آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حضور نہیں نہیں فرمایا تم رکھو, پیغام پرانا ہے. حضور آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا تم بھی رکھ لو. نہیں, بلکہ فرمایا فی ولدت, تو آج میں پیدا ہوا ہوں. کہتے ہیں حضور تو ایک دفعہ پیدا ہوئے تھے, یہ تم ہر سال کیوں؟ تو میں نے کہا ہم تو ہر سال منا رہے ہیں, سرکار ہر ہفتے منا رہے ہیں. فرما فیہ ولدتو, فیہ ولدتو, آج مجھ پر یہ پیر کے دن میں پیدا ہوا تھا. تو سرکار نے فرما دیا زندہ قوم یادوں کو مرنے نہیں دیتی. بولو نا سبحان اللہ. محبوب تیرے ذکر کو ہم نے بلند کیا, تو کیسے بلند کیا؟ اس کا اظہار خارج میں ہونا چاہیے نا. بولیے خارج میں. کہہ رہے نماز سے ہو گیا نا, روزے سے ہو گیا نا. میں نے کہا صحابہ نے نماز بھی پڑھی ہے اور حضور کے تھوک کو بھی ہتھیلی پر روکا ہے. نماز بھی پڑھی ہے اور سرکار کے پسینے کو بھی ہتھیلیوں پر لیا ہے, نمازیں بھی پڑھی ہیں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے موئے مبارک سے بھی شفا لی ہے. میں نے کہا دین یہیں تک نہیں, دین ان دونوں کے ماننے کا نام ہے. تو دین میں یہ حبی پہلو اور تعلیمی پہلو وہ دونوں لازم ہے. عشقی حبی پہلو اور تعلیمی پہلو. سنی وہ ہے جو تعلیم کو بھی لیتا اور حبی پہلو کو بھی لیتا ہے. یہ ضروری ہے. ہم نے کہا دیکھو ظہر کی نماز پڑھی ہم نے, یہ تعلیمی پہلو ہے. جھنڈا لے کے نکلے, یہ حبی پہلو ہے. بولو سبحان اللہ. صحابہ نے نماز پڑھی, یہ تعلیمی پہلو ہے. سرکار کے موئے مبارک کو ہتھیلیوں پر لیا, یہ حبی پہلو ہے. تو یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں. اب آخر میں سنیے شاہ صاحب گنبدوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں. فرماتے آخری زمانے میں چونکہ عوام کی نظر ظاہر تک محدود ہے, اس لیے مشائخ اور اولیاء کی مزارات پر عمارت بنانے میں مصلحت دیکھتے ہوئے کچھ چیزوں کا اضافہ کیا تاکہ وہاں اسلام اور اولیاء کرام کی ہیبت اور شوکت ظاہر ہو. اور اولیاء کی ہیبت دراصل خدا کی طرف سے. فرما خصوصاً ہندوستان میں جہاں دشمنان دین حنود. دیکھو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اولیاء کاملین کے ہیبت اور شوکت ظاہر ہو, خصوصاً ہندوستان میں جہاں دشمنان دین حنود اور دوسرے کافر بہت سے ہیں. ان مقامات اولیاء کی شان و شوکت سے وہ لوگ مرعوب اور مطیع ہوں. بہت سے اعمال اور افعال اور طریقے ایسے ہیں جو سلف و صالحین کے زمانے میں نہ کیے گئے, بعض زمانوں میں پسندیدہ قرار دیے گئے. یہ آپ نے گنبد کے بارے میں بات کی. بولیے سبحان اللہ. کس کے بارے میں بات کی ہے؟ بولیے کس کے بارے میں بات کی ہے؟ گنبد شریف کے بارے میں اعلی حضرت امام اہل سنت نے بات کی ہے. اور اب ہم آخری مرحلے میں یہاں پر داخل ہو گئے. امام احمد رضا کی زندگی مبارکہ جو ہے وہ شش جہت ہے. اب تمہارے لیے اس کی اب تشریح کروں, 15 منٹ اس میں نکل جائیں گے, ورنہ شش جہت کا جملہ ہی شہد ہے. دیکھو جہتیں کتنی اچھی ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نارتھ, چار ہی ہو گئے, ایک اوپر ایک نیچے, ٹھیک ہے. چھ جہتیں ہیں اور شش جہت کا محاورہ ہوتا ہے ساری کائنات. امام احمد رضا شش جہت کے عالم ہیں. آپ کی تعلیم آفاقی تعلیم ہے. بولے سبحان. شش جہت دیکھیے, پہلی جہت آپ کی جو ہے وہ علم ہے, دوسرا عمل ہے, تیسرا عشق, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کی شخصی گیرائی جو شخصی کمالات, اسی طرح آپ کی علمی گیرائی اور اس کی طرح آپ کی فکری رسائی. تین یہ تین وہ چھ, تین یہ اور تین وہ چھ. امام احمد رضا خان فضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے علمی خاندان میں پیدا ہوئے. آپ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان صاحب, آپ کے دادا مولانا علی رضا خان صاحب رحمہ اللہ, اس عظیم گھر میں آپ پیدا ہوئے جو گھر علمی گھر تھا.
علمی گھرانہ تھا۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، شخصی اگر آپ معاملات دیکھیں تو ہندوستان کے اندر جو برطانوی حکومت تھی اس زمانے میں ایک گاؤں جس کے پاس ہوتا وہ زمیندار کہلاتا تھا، اور امام احمد رضا کے آبا اجداد کے پاس 14 گاؤں تھے۔ امام احمد رضا 14 گاؤں کے مالک تھے، یہ آپ کا۔ مگر امام احمد رضا نے زمینداری کو پسند نہیں کیا، اپنے سارے حصے اپنے بھائیوں کو عطا فرما دیا، اور خود اس سطح پر رہے کہ آپ پر زکات بھی فرض نہیں ہوئی، ساری چیزیں بھائیوں کو دی دی، ان کے نام کر دی، اور صرف یہ مطالبہ کیا کہ میرے پاس جو خطوط آتے ہیں، میرے پاس جو لوگ خطوط بھیجتے ہیں تو واپسی کا، اکثر لوگ واپسی کا انویلپ اور لفافہ نہیں ڈالتے، تو افریقہ سے بر صغیر کے کونے کونے سے آپ کے فتاوے موجود ہیں، آپ دیکھیے، وقت میرے پاس نہیں، ورنہ خطوط پر ایک پوری کتاب، خطوط مشاعرے اہل سنت کے حوالے سے کتاب مارکیٹ میں آ چکی ہے، امام احمد رضا کو کن کن نے خط لکھا ہے اور کہاں کہاں سے فتاوا افریقہ، تو پورا ایک فتاوا ہے، فتاوا افریقہ، کہ صرف بر اعظم افریقہ سے جو امام احمد رضا سے مسئلے پوچھے گئے ہیں اس پر پوری ایک کتاب ہے فتاوا افریقہ کے نام سے، سمجھ رہے ہیں؟ دربن سے، جوہانسبرگ سے، کیپ ٹاؤن سے، ان علاقوں سے جو باقاعدہ اعلی حضرت فاضل بریلوی کو اس دور میں جو خطوط بھیجے گئے ہیں، اور امام احمد رضا نے ان کے خطوط کے جو جوابات دیے ملاوی سے، تو ان علاقوں سے جو خطوط آئے ہیں تو فاضل بریلوی نے جو جوابات مرحمت فرمائے ہیں اس پر پورا آپ کا ایک زخیم فتاوا ہے، فتاوا افریقہ۔ کیا بولیے؟ فتاوا افریقہ۔ یہ بھی ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے، اور میں نے ایسے نہیں کہا کہ امام احمد رضا شش جہت شخصیت ہیں، یہ ان کے فتاوے میں، آپ کبھی امام احمد رضا کا فتاوا رضویہ پڑھے نا تو پہلے سوال والے کو پڑھ لیا کریں گے، سوال کون کر رہا ہے۔ میں نے سرکار مفتی اعظم ہند کے تقریر میں سوال پڑھے ہیں، کچھ گجرات سے، رحیم یار خان سے، ڈیرہ غازی خان سے، دیکھیں آپ۔ تو یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن سے پوری دنیا سے خطوط پوچھے جاتے ہیں، اور آپ سنیے اس بات کو، امام احمد رضا خان فضل بریلوی تاریخ سلطنت تو نہیں کہا جائے گا آپ کو، مگر دنیا سے بے نیاز تھے آپ۔ آپ نے اپنی ساری جائیدادیں اپنے بھائیوں کے حوالے کر دی، اور ان سے صرف اتنی رقم لیتے کہ سیدوں کے لیے نذرانہ ہو، سادات جو آ جائیں ان کے لیے نذرانہ ہو، فقراء کے لیے الگ مال رکھا جائے جو فقیروں کو دیا جائے کہ کوئی خالی ہاتھ نہ لوٹے، ٹھیک ہے، اور اس پر اپنی ملکیت کو ظاہر نہ کیا۔ اور پھر خاص طور پر امام اہل سنت نے کہ جو خطوط آتے ہیں اور قلم دوات، یہ وہ کتابیں، یہ کسی نے اعلی حضرت امام اہل سنت سے کہا کہ آپ کے فتاوے کے پیسے کتنے ہیں، تو جلال فرمایا، فرما فتوے کے پیسے، فرما یہ آج جرت کی، آئندہ مجھ سے یہ جرت نہ کرنا، فرما فقیر فتوا بیچتا نہیں ہے، فقیر فتوا۔ اور خودداری دیکھیے، ایک شخص آپ کے پاس آیا، اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کا مزاج آپ دیکھیے، غیرت فاروق اعظم، للہیت آپ دیکھیے، اعلی حضرت فرما کیسے آنا ہوا، مٹھائی کا ڈبہ وہ لے کر آیا اور آگے رکھا، آپ نے فرما یہ تکلف کیوں، کہا بس حضور بس ایسی تحفہ لایا، فرما کوئی کام ہے تو بتائیے، کہا حضور کوئی کام نہیں، کہا پھر بھی کچھ بات بتائیے، کہا حضور کچھ بھی نہیں، تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا بچہ بیمار ہے حضور تعویذ دے دیں۔ تو امام احمد رضا جو 22 گھنٹہ روزانہ کام کرتے، آپ حیران ہوں گے، اور 2 گھنٹہ آرام ہے، اس وجہ سے آپ کے سر مبارک میں اکثر درد رہتا ہے جس کو ملفوظ میں آپ نے ذکر کیا ہے، اور آنکھ میں بھی پانی کا اتر آنا اس زیادہ جاگنے کی وجہ سے، وہ کیفیات آپ پر۔ لیکن اس وقت سائل جس قسم کا آیا اس کو کبھی لوٹایا نہیں۔ جب یہ شخص کافی دیر تک حالت پوچھے رہے کہ بھائی مٹھائی آپ لے کر آئے ہیں، تحفہ لائے ہیں، اس کی کوئی وجہ، کوئی کام، کہہ رہے کوئی کام نہیں، کوئی کام نہیں، تھوڑی دیر کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے کہا حضور تعویذ چاہیے، فرما اچھا تعویذ لکھ دیا اور تعویذ بھجوایا اور ساتھ میں مٹھائی کا ڈبہ دیا، فرما فقیر تعویذ بھیجتا نہیں، ڈبہ بھی واپس کروایا کہ فقیر تعویذ بولو۔ اور یہی میرے میمن دوستو، گجرات کی سرزمین امام احمد رضا کو بڑی پسند تھی، بولے سبحان اللہ، اس لیے کہ وہاں پر وفادار لوگ ہیں اور آج بھی وفادار ہیں وہاں پر۔ تم وہاں سے ہجرت کر کے آ گئے، اپنے باپ دادا کے رستے نہ چھوڑنا، ہاں ٹھیک ہے نا۔ حضور سرکار مفتی اعظم ہند کے سب سے زیادہ دورے گجرات میں ہوئے ہیں، بولے سبحان اللہ، شیر بیشہ اہل سنت کے دورے گجرات میں ہوئے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نئینی رحمت اللہ علیہ، جب آپ بدایوں سے چلے اور مراد آباد سے جب آپ نکلے ہیں تو آپ گجرات ہی پہنچے، اور وہاں پر دوراجی کے قریب کے علاقے میں آپ نے عرصہ تدریس کی، اور وہاں سے پھر آپ پاکستان کے گجرات آئے ہیں، یہ مرکز رہا ہے اہل سنت۔ تم میں کہاں سے آ گئے؟ تمہارے باپ دادا تو سارے بریلی سے جڑے ہوئے ہیں۔ اپنے معاملات پر غور کرو، اپنے بچوں پر توجہ دو،
اپنے دین پر توجہ دو کہ تمہارے باپ دادا جو جنتی ہیں ان کا مقام کیا تھا. اعلی حضرت فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ سفر کم فرماتے تھے اس لیے کہ کام اتنا تھا. کام کتنا کیا کہ آپ کی کتابوں کو جتنا آپ نے لکھا ہے نا اس کو اگر آپ کی جو 50 سالہ تقریباً تحریری زندگی ہے اس میں اگر اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں اس کو بانٹیں تو ہر دن 56 صفحے فل اسکیپ پیپر کے بنتے ہیں. 56 فل اسکیپ پیپر جو بڑا آتا ہے اس کے, سمجھ رہے ہیں میری بات, 56 صفحے روزانہ کے بنتے ہیں جب جا کے 50 سال میں اتنی کتابیں بنتی ہیں. یہ امام احمد وہ لکھے نہیں, اس میں تحقیقات ہیں, اس کے لیے مطالعہ, اس کے لیے پڑھنا, صحیح بات ہے. وہ حضور کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. اللہ جسے چاہے, جس راضی سے آپ نے سنی ہے کہ ایک کے بعد ایک ہمارے نائبین آئیں گے. بولو سبحان اللہ. تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اکبر اللہ مرقدہ تو آپ کے اکثر وقت مطالعوں میں گزرتا ہے اور تحریر میں گزرتا ہے. لیکن آپ کا ایک مرید تھا جو بڑا چہیتا تھا, اس نے آپ کو گجرات, ہندوستان کے کسی علاقے, مناب بھائی ہمارے سن رہے ہوں گے, گجرات کسی علاقے کے اندر, ابھی سورت والے براہ راست ہمیں سنتے ہیں یہاں سے, ہاں سب دور, میں کہتا ہوں دوراجی والوں دیکھو اس پار بھی دوراجی والوں کے ساتھ, اس پار بھی دوراجی والوں کے ساتھ. ابھی سورت سے لائف پوری جماعت موجود ہے. آپ کو تو اعلان کر کے بلانا پڑتا ہے, یہ ہمیں اعلان کر کے کرسی پہ بٹھاتے ہیں. روزانہ میسج آتا ہے باپو بیان کب ہوگا, باپو بیان کب ہوگا, کب ہوگا. تو اللہ ایسا عقیدہ سب کو عطا فرمائے, دینی محبت. سنیے آپ, تو اعلی حضرت فاضل بریلوی کے ایک مرید ہیں, وہ گجرات اعلی حضرت کو لے جا رہے ہیں اور بڑا جب اصرار کیا تو اعلی حضرت نے ان کے اصرار کو قبول کیا, فرمایا ٹھیک ہے جو کل ظہر کے بعد چلیں. اب ٹانگے کے اوپر سارا سامان لاد دیا گیا ہے اور اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی امامہ باندھ رہے ہیں, اور امامہ باندھتے ہوئے آپ کا مرید خوشی سے اتنا مچل رہا ہے کہ اعلی حضرت تشریف لے جا رہے ہیں, ابھی گجرات جائیں گے. تو وہاں پر کچھ اعلی حضرت کی کتابیں ابھی تک چھپی نہیں تھی جو آپ نے تحریر فرمائی تھی, ابھی تک کتابیں چھپی نہیں تھی. مرید نے جذبات میں یہ بات کہہ دی, حضور آپ چلیے, لوگ آپ کو بہت پسند کرتے ہیں, بڑی محبت کرتے ہیں, کچھ وہاں پر بڑے سیٹھ لوگ بھی ہیں, آپ جائیں گے تو وہ آپ کو دیکھ کر راضی ہو جائیں گے, اور حضور جو کتابیں نہیں چھپ رہی نا اس کے لیے چندہ بھی ہوگا, تو جو پینچ اوپر تھا وہ دوبارہ کھلا. فرمایا سواری سے سامان اتارو, انما الاعمال بالنیات. فرمایا سواری سے سامان اتارو, اب فقیر نہیں جائے گا. فرما فقیر دین بیچنے نہیں جا رہا ہے, یہ دین جو لکھ دیا ہے سرکار کے کرم سے یہ خود, اس نے بعد سرار کے فرمانا اب نہیں جانا ہے. یعنی اتنے حساس ہیں دینی معاملے میں, اتنے بولو, بس اپنا ایک مزاج ہے بزرگوں کا. بولیے سبحان اللہ. کہتا کتابیں چھپ جاتی نا, میں نے کہا مزاج آگے کیسے بڑھتا ہوں, یہ مزاج ہی تو کتابوں کی آبرو ہے. بولو نا سبحان اللہ, یہ مزاج ہی تو کتابوں کی آبرو ہے. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ زندگی میں, اس زندگی کے شروع حصے میں اسلامی حکومتیں جتنی تھیں وہاں پر, آخری حصے میں ریاستیں قائم ہوئیں, بہت سارے نواب اس علاقوں میں رہتے تھے, کئی ذمہ دار تھے, زمیندار لوگ تھے, بڑے امیر کبیر لوگ تھے. لیکن جس طرح حضرات صوفیہ اکرام غوث اعظم نے, خواجہ غریب النواز نے, حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے, فرید الدین اتار نے, حضور فرید الدین گنج شکر نے, داتا علی حجویری نے کبھی کسی سیٹ کے دروازے اور نواب کے دروازے پر حاضری نہیں دی, ان کے مظہر ان کے نائبین میں امام احمد رضا نظر آتے ہیں. کبھی کسی نواب کے دروازے پر حاضری نہیں دی اور کبھی کسی حکومت کے عہدے کو قبول نہیں کیا. باقاعدہ آپ کے سوانح میں لکھا ہوا ہے کہ ریاست حیدرآباد کا قاضی القضہ یعنی چیف جسٹس کا عہدہ آپ کے پاس آیا, فرمایا میں اس حکومت کو درست نہیں سمجھتا تو اس کے عہدے کو کیا قبول کروں. جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے بنو امیہ کے عہدے کو چھوڑ دیا تھا, فرمایا نہ میں کسی کے روب میں نہیں آنا چاہتا ہوں, میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں تو میرا قلم اسی کی رضا کے لیے چلے گا, فرمایا تمہاری مرضی کے فتوے میں نہیں دے سکتا. تو ریاست حیدرآباد کے قاضی القضہ کی آپ نے منصب کو آپ نے چھوڑ دیا. اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ نان پارا جو قریب کا ایک علاقہ ہے اور وہاں پر بڑے امیر لوگ رہتے ہیں اور وہاں کا نواب اس کے شان میں اگر شاعری کر دی جائے تو وہ انسان کی حسرت اور گمان سے زیادہ پیسہ دیتا ہے. لوگ امام احمد رضا کے پاس پہنچے کہ آپ کی شاعری کا تو طوطی بولتا ہے, کیوں ایسا نہ ہو, کیوں ایسا نہ ہو کہ نواب نان پارا کے لیے آپ کوئی شعر لکھیں اور کوئی غزل لکھیں. آپ نے قلم اٹھایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت لکھی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت لکھی, اور نعت کے آخر میں ایک مقطع لکھ کر اپنا مزاج بتایا
دیکھو وہ انگریزوں کے ایجنٹ نہیں تھے، انہوں نے تو پوری زندگی انگریزوں کے خلاف جہاد کیا ہے، وہ ہندوؤں کے ایجنٹ نہیں تھے، گاندھی ان کے پاس آنا چاہتا تھا، انہوں نے گاندھی کو آنے نہیں دیا، فرمایا گاندھی آئے گا دین کے لیے تو وہ ہے کافر، اگر آئے گا دنیا کے لیے تو مصطفیٰ کے لیے احمد رضا نے دنیا پہلے چھوڑ دی ہے۔
جبکہ گاندھی ایسا تھا جس طرف آتا اس کے بارے نیارے ہو جاتے، لیکن آپ دیکھیں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ نے ظاہری نواب پرستوں ذمہ داروں سیاسی لیڈروں کو اہمیت نہیں دی،
اہمیت دی ہے تو صحابہ اہل بیت اور اولیاء کو دی۔
آپ نے نعت لکھی، فرما احمد رضا کا قلم اٹھتا ہے تو محمد رسول اللہ کی ثنا میں اٹھتا ہے، نوابوں ذمہ داروں کی ثنا میں نہیں اٹھتا، اور آپ نے پوری نعت لکھ کر آخری مقطع کے اندر اپنا مزاج بتایا کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بنا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا انا نہیں۔ وہ نواب نان پارا تھا، نواب امام احمد رضا کی فساد دیکھے، اس لفظ کو توڑا آپ نے، نان پارا کو پارا نان کیا، پارا نان کہتے ہیں روٹی کا ٹکڑا، نان پارا کو پارا نان کیا، اور آپ نے فرما کروں مدح اہل دول رضا، محبوب کی مدح، پڑے اس بلا میں میری بلا، ارے میں گدا ہوں اپنے محمد کریم کا، میرا دین پارا نام ہی، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ ایک نواب کی تعریف کر کے وہاں سے لے لوں، دوسرے سیٹ کی تعریف کر کے وہاں سے، پوری زندگی اسی حمیت سے گزاری ہے اور اسی غیرت کے ساتھ۔ امام احمد رضا 14 برس کے ہوئے تو نماز فرض ہوئی، 13.5 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ دیا، فتویٰ دینے سے پہلے جب اپنے والد گرامی سے پڑھتے تھے تو والد گرامی کے لائبریری کے اندر بڑی بڑی کتابوں کو پڑھ رہے تھے، والد صاحب نے دیکھا، فرمایا احمد رضا اپنے سبق کو یاد کرو، یہ کتابیں کیوں پڑھ رہے ہو؟ جب کتاب اٹھایا تو فقہ کتاب تھی، فرمایا چھوڑو یہ تو دربار مصطفیٰ سے یوں ہی مل جائے گا۔ اور 13 سال چند مہینے کی عمر میں سب سے پہلا مسئلہ رضاعت کا دیا، کہ ماں کا دودھ بچے کی ناک کے ذریعے اگر میدے میں اتر جائے تو حرمت رضاعت ثابت ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ یہ فتویٰ جب آیا تو اعلی حضرت کے والد گرامی نے اپنے بیٹے کو دیا، 13 سال کا بچہ امام احمد رضا، آپ نے جب اس کو اعلی دلائل سے مبرہن کیا اور مدلل کیا، والد صاحب نے دیکھا تو پیشانی چنی اور خادم سے کہا کہ ایک نئی مہر بناؤ، آج سے احمد رضا بھی فتویٰ دے گا۔ بولیے سبحان اللہ، کون پہنچ سکتا ہے ایسے لوگوں کے۔ سنیے، امام محمد رضا کی عمر شریف جب 14 سال ہوئی اور نماز فرض ہوئی، اس وقت سے وصال تک نہ کوئی فرض چھوڑا، نہ کوئی سنت چھوڑی، نہ کوئی مستحب چھوڑی، آخری عمر سے، اور چھوڑی نہیں بلکہ پابند ایسے ہر نماز صفحہ اول میں ادا کی تکبیر اولا کے ساتھ، یا تو خود امامت کرائی، اور آخری عمر شریف میں جب آپ نحیف ہو گئے اور جسم بڑا کمزور ہو گیا تو اس نحیف اور جسم کے درد کے باوجود دو دو چار چار آدمی آپ کو سہارا دے کر مسجد میں لاتے اور تکبیر اولا سے آپ نماز ادا کرتے، فرض نمازیں ساری کھڑے ہو کر پڑھتے، نفل اور مستحب بیٹھ کر ادا کرتے، آخری عمر ایک فرض نماز نہیں چھوٹی ہوئی، خود اپنے وسائل میں، اور لوگوں کا مشاہدہ اس پر آپ دیکھیے، اللہ اکبر۔ گرمی ہو، بارش ہو، جاڑا ہو، کوئی موسم ہو، کوئی موسم آپ کی طبیعت پر گویا کہ اثر انداز نہ ہو سکا، اور صرف نمازیں نہیں، جو بزرگوں مرشدوں نے اوراد دیے وہ بھی پڑھتے، کتنی برکت ہے وقت میں دیکھیں آپ، سارا کام بھی ہو رہا ہے، اتنی کتابیں لکھ دی گئی، نمازیں بھی، بزرگوں کے جتنے وظائف ہیں، مرشد کے جتنے وظائف ہیں، سب پڑھ بھی رہے ہیں، واقعی میں جو اللہ کا ہوا اللہ کی رحمتیں اور اللہ اس کا ہوگا۔ بولیے سبحان اللہ۔ 8 برس کی عمر میں آپ نے قلم پکڑا، نعتیں لکھی، ہدایت النوح کی عربی میں آپ نے شرح لکھی، 8 سال کی عمر میں، گرامر کی کتاب ہے ہماری ہدایت النوح، اس کی عربی میں شرح لکھی، اور بڑے مجمع کے اندر آپ نے 8 سال کی عمر میں اپنے والد گرامی کی موجودگی میں عربی میں تقریر کی، 8 سال کی عمر شریف۔ اور ذرا آپ توجہ کیجئے یہاں پر، خاص طور پر میرے دوستو، آپ نے 14 برس کی عمر کے اندر باقاعدہ فتویٰ جب شروع کیا 13 سال کے بعد، پھر اس کے بعد اسی عمر میں رضاعت کے بعد، ایک بڑا مشکل مسئلہ علم میراث کا، اور علم میراث وہ ہے جو علم کا سب سے سخت شعبہ ہے، سب سے مشکل شعبہ ہے، امام احمد رضا نے علم میراث کے کئی سوال 14 سال کی عمر میں حل کیے، ریاضیات کے اندر یعنی حساب، میتھمیٹکس آپ جس کو کہتے ہیں، اس میں امام احمد رضا کو اتنی دسترس ہے کہ 14 سال کی عمر میں ایک نئی درجنوں فتوے آپ نے علم میراث کے حل کیے ہیں۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں رحیم یار خان کے، رحیم یار خان سے تعلق رکھنے والے ایک بہت بڑے
جید عالم تھے جن کا بڑا علمی غلغلہ اور بڑا علمی مقام مفتی سراج احمد خان جو دل سے بڑے متاثر تھے. وہ علم میراث میں ایک مسئلے میں پھنس گئے ریاضی کے اندر, بڑے پریشان ہوئے کہ جرمنی کسی کو بھیجیں کیا کریں, خط لکھیں مفتی سراج صاحب رحیمیار خان کے, یہ تو تاریخ گواہ ہے. ان سے کسی نے کہا امام احمد رضا کے پاس بھیجو, کہا میں ان کو مانتا نہیں ہوں, کہا بھیجنے میں کیا جاتا ہے. جب انہوں نے سوال بھیجا, ہر جگہ بھیجا, تشریفی نہیں ہوئی ان کی, جب سوال امام احمد رضا کے پاس بھیجا, سوال کا جواب بھی پایا اور کئی اصول ایسے امام احمد رضا نے لکھ دیے کہ آئندہ اگر کوئی سوال پڑے تو ان اصولوں سے حل کر لیں. انہوں نے بھی چھوڑا اور امام احمد رضا کے ہو کر رہے گا. مفتی سراج احمد رحیم یار خان کے سب سے بڑے عالم امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے یہ علمی فیضان ہے. امام احمد رضا کے علم نے منوایا ہے اور ان کے عشق نے منوایا ہے. بولیے سبحان اللہ. اور آپ اندازہ لگائیے فتووں کی فیس کا نہ لینا, اور سوالات کا ہجوم اتنا ہوتا تھا, آپ کے شاگرد کہتے ہیں کبھی کبھی 400 ڈاگے آ جاتی تھی, چار یعنی لیٹر پوسٹ آ رہی ہیں, 500 خط آ رہے ہیں, 400 خط آ رہے ہیں, اور یہ نہیں کہ رکھ دیے گئے, سارا کام چل رہا ہے اور ان کے خطوط کے جوابات بھی فوراً دیے جا رہے ہیں. یہ امام محمد رضا کی جو عملی زندگی ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں. عرفان ذات, ذات کا عرفان کتنا ملا تھا, چھوٹی سی عمر ہے, شرعی طور پر روزہ نہیں, تادیبی روزہ ہے, 4 کے قریب کی عمر ہے, والد صاحب نے روزہ رکھوایا, گرمی بریلی کی بڑی سخت ہے, جب بہت زیادہ ہوا, ذات کا عرفان دیکھیں کتنا ہے, عرفان ذات امام محمد رضا کا, ذات کا عرفان دیکھیں, عرفان ذات روحانیت کتنی ہے, کتنا با کمال شخص ہے. اتنے سے بچے کو مرتبہ احسان ملا ہوا ہے, اور احسان کون سا مرتبہ ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما, جبریل نے پوچھا مل احسان ہو یا رسول اللہ, حضور احسان کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ, ایسی عبادت کر جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن تراک, اگر تو خدا کو نہیں دیکھ رہا تو خدا تجھے دیکھ رہا ہے. اس مراقبے کا نام احسان ہے. 4 کے لگ بھگ کی عمر ہے, روزہ رکھا ہے جناب, بولیے روزہ رکھا ہے. گرمی جب بہت زیادہ ہو گئی, ابا کمرے میں لے آئے اور کھڑکی دروازے بند کر لیے, پھرنی میٹھی جس کو لے کر بچہ یوں ہی للچا جائے, پیٹ بھرا ہو پھر بھی کھائے, اور یہ بچہ جس نے روزہ رکھا ہے, دوپہر ڈھل رہی ہے, حلق اس کا خشک ہو گیا, زبان خشک ہو گئی ہے, نڈھال بستر پر پڑا ہے, باپ لے کر آ رہے ہیں مولانا نقی علی خان صاحب جو خود بہت بڑے عالم ہیں, اور کہہ رہے ہیں بچے سے, بیٹا یہ شرعی روزہ نہیں ہے تو تادیبی ہے, تو جلدی سے بس یہ کھا لے, یہ کھا لے. تو کہا میں نہیں کھاؤں گا بجان, میرا روزہ ہے. تو کہا کھا لے, کوئی نہیں دیکھ رہا, دروازے میں نے بند کر لیے ہیں. فرما میرا اللہ دیکھ رہا ہے. یہ امام احمد رضا کے بچپن کے جملے ہیں. میں کہتا ہوں جسے بچپن میں عرفان ذات ایسا ملا, جب 22 میں اس نے شال رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوگا تو اس عرفان کا حال کیا ہوگا. سبحان اللہ. بائیس سال کی عمر شریف میں آپ اپنے والد گرامی کے ساتھ سلسلہ قادریہ کی سب سے بڑی خانقاہ ماہرہ مقدسہ, ماہرہ معلیٰ آپ تشریف لے گئے, اور وہاں پر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے شاگرد خاتم الاکابر شاہ علی رسول محریروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ مرید ہوئے. بولی سبحان اللہ. حضور سیدنا عبدالقادر بدایونی تاج الفحول رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ آپ کو لے کر گئے ہیں اور ساتھ میں ہیں. جب اعلی حضرت امام اہل سنت بیعت کے لیے تیار ہوئے تو پوچھا عبدالقادر تاج الفحول سے, جن کو اعلی حضرت کہتے ہیں کہ میں اپنے دور میں کسی کو عالم مانتا ہوں تو ان کو مانتا ہوں, تاج الفحول حضرت عبدالقادر بدایونی انہو ارداہ انہ, آپ اور آپ کے والد گرامی اعلی حضرت 22 کی عمر شریف ہے, آپ گئے خاتم الاکابر حضرت شاہ علی رسول محریروی رضی اللہ تعالی عنہ ارداہ انہ, شاہ برکت اللہ کے فیضی آفتاب رضی اللہ عنہ المعین, اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے ارشد تلامذہ میں سے, ارشد تلامذہ میں سے آپ مرید ہوئے, مرید یہاں مرید ہوئے اور یہاں خلافت دے دی, سارے سلسلوں کی خلافت دی, اور ساتھ میں جو لوگ موجود تھے جو ایک عرصے سے سلوک کے راہ کو اور منزل کو طے کر رہے تھے, ان کے پیشانی پر جب مرشد نے تعجب کے اثار دیکھے تو ان کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ احمد رضا ہے, تمہاری طرح گیلی لکڑی نہیں ہے جسے مجاہدات میں سکانا پڑے, ارے یہ تو آیا ہی تیار ہو کر تھا, صرف چنگاری لگانے کی دیر تھی. یہ تو آیا ہی تیار تھا, جس کا دل اللہ رب العالمین جل مجدہ کے عرفان سے ایسا بھرا ہوا تھا. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ، اللہ نے علم قرآن ہو، علم تفسیر ہو، علم حدیث ہو، علم فقہ ہو، المختصر یہ کہ 70 سے زیادہ علوم پر مکمل اعلی حضرت فاضل بریلوی کو دسترس ہے. اب میں آپ کی زندگی کا ایک چھوٹا سے فقی خاکہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ذرا توجہ فرمائیے. 1884 میں علماء نے فتویٰ دیا کہ گائے کی قربانی ناجائز ہے، اور امام احمد رضا نے اس کے مقابلے میں فتویٰ دیا جائز ہے. آج قربانی وہ بھی کرتے کہ نہیں کرتے، تو عمل کس کے فتوے پر ہوا؟ بولو نا. آگے چلیے، شاہ اسماعیل دہلوی نے اللہ رب العالمین کے بارے میں لکھا کہ اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، ممکن ہے، جس کی تائید علماء نے 1890 میں کی تھی. اللہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد اور امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اسے ناممکن بتایا تھا. دو، آج مجھے بتائیے کہ آج یہ فتویٰ لکھ کر دے سکتے ہیں؟ کیا لکھ کر دیں گے؟ جو امام احمد رضا نے کہا ہے نا، تو عمل کس کے فتوے پر ہوا؟ آگے چلیے، 1894 یہ اعلیٰ کی زندگی کا میں سن بتا رہا ہوں آپ کو، 1894 یعنی 1894 میں حلقہ ابن کے سر خیر مولانا رشید احمد گنگوہی نے، کسی نے پوچھا حضرت یہ ڈاک پر جو ٹکٹ لگتا ہے اور منی آرڈر جب بھیجتے ہیں تو اس کے اوپر جو زیادہ پیسے لگتے ہیں کیا ہے؟ کہنے کہ سود ہے. یعنی منی آرڈر اگر آپ 100 روپے بھیجتے ہیں تو اس پہ 5 روپے 10 روپے لگتا ہے، تو کہتے ہیں یہ سود، جو کرائے کو سود میں فرق نہ کرے وہ مفتی ہے. دیکھیں آپ، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اس وقت یہ فتویٰ دیا، اس کو سود نہیں کہتے، اس کو کرایہ کہتے ہیں. آج یہ اسلامک بینکاری کے فتوے دے رہے ہیں. میں پوچھتا ہوں کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے، اجارے کے حوالے سے، اس کی انسٹالمنٹ کے حوالے سے ہے، اور اس کی جس دن ٹرانزیکشن ہے اس کے حوالے سے آپ تاویلیں کر رہے ہیں. آپ کے گنگوئی صاحب کو تو فتویٰ منی آرڈر کے اوپر 1 روپے زیادہ رکھنے کا سود تھا، آپ کس کے فتوے پر آئے؟ گنگوئی کے فتوے پر، امام محمد رضا کے. آگے چلیے میرے، 1895 رشیم گنگوئی نے فتویٰ دیا عید میں معانقہ کرنا ناجائز ہے، امام محمد رضا نے فتویٰ دیا جائز ہے. آج یہ بھی اپنی مسجد میں گلے ملتے کہ نہیں ملتے؟ کس کے فتوے پر عمل ہوا؟ بولو نا. آگے چلو، تھوڑا سا آگے چلو، 1902 میں مولانا رشید احمد گنگوئی نے فتویٰ دیا کوا کھانا حلال ہے. امام احمد رضا نے کہا حرام ہے. کیا کہا امام احمد رضا نے؟ بولیے، حرام ہے. مجھے بتائیے آج یہ کوے کی دعوت کرتے ہیں؟ آج کوے سے جان چھڑاتے ہیں نا، تو عمل کس کے فتوے پر؟ گنگوئی کے فتوے پر، حلال کے فتوے پر؟ بولو نا سبحان اللہ، بولو اعلی حضرت کے فتوے پر. چلو تھوڑا آگے چلتے ہیں. اسی طرح 1905 میں رشید احمد گنگوئی نے کہا، جب نوٹ ایجاد ہوا تھا، پہلے تو سکے چلتے تھے نا سونے چاندی کے، لیکن ایجاد ہوا تو علماء سے پوچھا گیا، بڑا نیا مسئلہ تھا کہ نوٹ کو کیا کہیں گے، یہ کرنسی ہے کہ نہیں ہے. تو گنگوئی نے فتویٰ دیا تھا اس کی حیثیت چیک کی ہے، یعنی خود سے یہ مال نہیں ہے، چیک کی ہے. امام احمد رضا نے کہا تھا یہ خود سمن اصطلاحی ہے. امام احمد رضا نے فتویٰ دیا یہ خود سمن اصطلاحی اور مال متقوم ہے. مجھے بتائیے آج کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نوٹ چیک ہے؟ مال متقوم کہتا ہے نا، تو عمل کس کے فتوے ہوا؟ گنگوئی پہ، حلال حضرت کے. چلیں آگے، 1913 میں علماء فرنگی محل اور علماء دیوبند مسجد کی وقف زمین پر سڑک بنانے کا فتویٰ دیا تھا، اور امام احمد رضا نے نہ بنانے کا فتویٰ دیا تھا، تو کس کے فتوے پر عمل ہوا؟ بڑے مسئلے پر ہی اعلی حضرت کے. بولو نا یار، اعلی. تھوڑا آگے چلیں، اسی طرح 1918 کے اندر حکیم الامت جس کو یہ کہتے ہیں، جناب مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، ان کے ایک شاگرد ہیں مولانا حسن نظامی ثانی، انہوں نے لکھا تھا کہ مشائخ طریقت کو سجدہ تعظیمی جائز ہے، اور امام احمد رضا نے کہا تھا ناجائز ہے. آج یہ فتویٰ دے سکتے ہیں؟ فتویٰ دیں گے نا، تو عمل کس کے فتوے پر ہوا؟ اچھا آگے چلیں، 1919 میں علماء نے ہندوستان کو دارالحرب کہا تھا، اور اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دارالاسلام کہا تھا. کیا کہا تھا؟ آج کوئی دوسرا دارالحرب کہہ سکتا ہے انڈیا کا؟ دارالاسلام کہتا ہے نا، کیونکہ دارالحرب کہے گا اس کو تو پھر جہاد فرض ہو جائے گا، وہاں رہنا جائز نہیں ہوگا. آج یہ دارالاسلام کا فتویٰ دے رہے ہیں باقاعدہ، تو بتاؤ عمل کس پر ہوا؟ امام احمد رضا کے فتوے پر. اس لیے ہم کہتے ہیں امام احمد رضا جذبات کو پیچھے رکھتے تھے، اصول کو آگے رکھتے تھے. بولیے سبحان، امام احمد رضا کے فتوے میں سیاست نہیں تھی کہ تھوڑا جیب میں ہاتھ ڈالو. پہ یہ کہتے دیکھو بھائی، جو کام رسول اللہ نہ کرے، جو صحابہ نہ کرے، وہ تابعین نہ کرے، وہ کام کرنا حرام ہے. جو کام رسول اللہ نے نہ کیا ہو، دیکھو تم ملاد کرتے ہو. اب یہ بڑی لمبی کہانی, بہت لمبی فہرست بناتے ہیں ڈاکٹر کی طرح, یہ بھی یہ بھی یہ بھی میڈیکل اسٹور, یہ ہمارا ہمارے ہمارے لیبوریٹری سے آپ چیک اپ کرائیں. ارے حضرت پیٹ خراب ہے, تم نے دماغ کا بھی ایکس رے لکھ کر دیکھا, گزارا کیسے ہوگا؟ تو اب یہ پوری ایک لمبی لسٹ بنا کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ بھی بدعت, یہ بھی بدعت, یہ بھی بدعت. کیوں بدعت؟ صحابہ نے کیا تھا, تابعین نے کیا تھا. لیکن اگر دارالعلوم میں ختم بخاری ہو اور دیگیں آ رہی ہوں, تو گنگوہی صاحب سے کسی نے پوچھا, حضرت یہ ختم بخاری جو ہم کرتے ہیں, یہ تو رسول اللہ کے دور میں تو یہ کتاب ہی نہیں تھی, صحابہ کے دور میں کتاب ہی نہیں تھی, تابعین کے دور میں کتاب ہی نہیں تھی. اب پوچھا گیا, حضرت یہ تو بخاری کے بعد آپ یہ کھلا رہے ہیں سب کو, تو بخاری تو حضور کے دور میں بھی نہیں تھی, نہ مسلم تھی اور نہ صحابہ کے دور میں, تابعین کے دور میں تھی, تو یہ قرون ثلاثہ میں تو تینوں چیزیں نہیں تھی, یہ بدعت نہیں ہے؟ کہ لیکن نہیں, یہ بدعت نہیں ہے, ہر نیک کام کے بعد دعا کر لینی چاہیے. تو میں نے کہا کیوں, سنت نیا کام اچھا نیک کام نہیں ہے؟ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا یہ کیا کوئی نیک کام نہیں ہے؟ ملا شریف فاتحہ خانہ سامنے رکھ کر یہ ساری نیک کام نہیں ہے؟ تو یہ سب آرام ہو گئے. اور جناب خود کی دیکھ کی بات آئی تو صحابہ کے دور میں بھلے نہ ہوا ہو, لیکن کہتے ہیں یار اب رہنے دو نا, اب اتنے بھی سختی نہیں کرو. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ عید کی نماز کے بعد چندہ ہوتا ہے مولوی صاحب کے لیے, صفے چلتی ہیں, صفوں میں چلتے, مولوی صاحب کا چندہ, مولوی صاحب کا چندہ, ٹھیک ہے. پوچھا جب گیا تھانوی صاحب سے کہ خطبے کے بعد دعا امام صاحب عید کے دن کرتے ہیں اور فرض نماز عید کی نماز کے بعد کرتے ہیں, یہ رسول اللہ نے کی, صحابہ نے کی, تابعین نے کی؟ تو واضح بہشتی زیور حصہ نمبر 11 باب الیدین میں یہ مسئلہ لکھا ہوا, خدا کی قسم. وہ کہتے ہیں عید کی نماز کے بعد دعا کرنا, اور یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند عزیز الرحمان میں بھی ہے عیدین کے باب میں, کہتے ہیں عید کے بعد اصول تو یہ تھا بدعت کا, جو کام رسول اللہ کے دور میں نہ ہوا ہو, صحابہ کے دور میں نہ ہو, تابعین کے دور میں نہ ہو. ہم تم بڑے گندے ہو, تم بڑے بدعتی ہو, وہ کام کرتے جو صحابہ نے نہیں کیا. ہم نے کہا حضرت تو آپ کو فرشتے ہیں, آپ نے کیا کیا, آپ نے کیا کیا, ذرا کر کے بتائیے. کہہ کہ جناب عید کی نماز کے بعد جھولی چلتی ہے نا, تو جتنی لمبی دعا ہوگی اتنی زیادہ سفر ٹرکے گی. تو تھانوی صاحب کہتے ہیں عید کی نماز کے بعد دعا نہ رسول اللہ نے کی, بشتی زبر حصہ 11 عیدین کے, نہ رسول اللہ نے کی, نہ صحابہ نے کی, نہ تابعین نے کی, لیکن ہر نیک کام کے بعد, اور نیک کام کے بعد اگر دعا کر لی جائے تو یہ بھی مسنون ہے. میں نے کہا یہ قاعدہ میلاد پر کیوں نہیں لگاتے آپ؟ اور آپ دیکھیں نا یہ اصول ٹوٹ گیا نا, اصول تو خود توڑ لیا آپ نے. اب بدت 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 بدت, کیا بدت؟ میٹھا میٹھا ہپ ہپ, کڑوا کڑوا تھو تھو. اور کسی نے پوچھا قاسم نانوتوی صاحب سے کہ یہ حضور نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, کہ جو ہمارے دین میں نیا کام نکالے وہ مردود ہے. تو کہنے کہ ہاں صحیح بات ہے, کیا غلط ہے؟ کہا حضور یہ ہمارا مدرسہ تو حضور کے دور میں نہیں تھا, اور یہ 7 پیریڈ لگتے ہیں, 40 منٹ کا ایک گھنٹہ ہوتا ہے, ایک پیریڈ ہوتا ہے, پہلے حدیث, پہلے تفسیر, پھر حدیث, پھر فقہ, پھر یہ گھنٹے تو نہیں لگتے تھے, تو یہ احداث فی الدین نہیں ہے. کہہ لگے نہیں بیٹا, یہ احداث للدین ہے. دیکھو جب اپنا مسئلہ آیا تو کیسے لفظ بدلا ہے. کہتے یہ احداث فی الدین نہیں, حضور نے تو احداث فی الدین منع کیا تھا, یعنی دین میں نکالنا منع ہے, یہ دین میں نہیں ہے, یہ دین کے لیے ہے. میں نے کہا توبہ توبہ توبہ, جب اپنی بات پھنسو تو احداث فی الدین و احداث للدین, تو چلو اسی تعبیر پر آ جاؤ, چراغا دین میں نہیں ہے, عشق محمد کے لیے ہے. جلوس دین میں نہیں ہے, عشق مصطفیٰ کے لیے ہے. دین میں عشق مصطفیٰ ہے اور یہ عشق مصطفیٰ کے لیے ہے. اس پر صلاح کر لو, بات ختم ہو جاتی ہے. اب میرے دوستو آخری جملے آپ سنیے اور گفتگو کو ہم ختم کرتے ہیں. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ, میں نے سارا دور آپ کے سامنے عرض کیا 1920 میں, اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے آج بتائیے کہ یہ سارے فتاوے میں نے آپ کے سامنے تفصیلاً پڑھ کر بتا دیے ہیں, کیا آج اس سے ہٹ کر کوئی فتوا دے سکتا ہے؟ تو آج بات وہی ہوئی نا کہ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی, خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی, جو آپ نے فیصلے فرمائے وہی فیصلہ ہوا. اور آخر میں سنیے, جب امام احمد رضا اس دنیا سے رخصت ہونے لگی, رخصتی کے وقت امام احمد رضا نے آخری وقت اپنی ایک وصیت لکھوائی, کیونکہ آپ کی کتابوں میں شاہ عبد الحق کا دین تھا, آپ کی کتاب میں شاہ عبد العزیز کا دین تھا, آپ کی کتاب میں مجدد پاک کا دین تھا, آپ کی کتاب کے اندر 14 صدیوں کا دین تھا, اور ان کا دین کون سا تھا؟ مصطفیٰ کا دین تھا. اب ان کو ملا کچھ نہیں نا اعلیٰ کے خلاف, تو یہ بھی ایک سوال آتا ہے. دیکھو امام احمد رضا نے کہا کیا کہا, ہم نے کہا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 12:21 پر جو آخری وصیت اپنی لکھائی, اس میں جملے یہ تھے, فرمایا اپنے مریدوں کو کہا میرا دین و مذہب جو میری کتاب سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا. جملہ پھر سنیے, میرا دین اور مذہب جو میری کتاب سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا,
ہر فرض سے اہم فرض ہے. یہ کہتے ہیں دیکھو امام محمد رضا نے خود بتا دیا ان کا تو الگ دین تھا. میں نے کہا یہ کہاں سے آ گیا؟ میں نے کہا کچھ نہیں ملا. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے قصص الاکابر مولانا شریف علی تھانوی صاحب کی. دیکھو غور سے پڑھ رہے ہو، 500 سے زائد اللہ والوں کے مستند واقعات قصص الاکابر از افادات حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب. دیکھو ان کے حجرے کی تصویر بھی دی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا صفحہ نمبر 43 ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کتاب چھپی ہے تالیفات اشرفیہ، تالیفات اشرفیہ چوک فوارا ملتان پاکستان، ٹھیک ہے؟ اب یہ ایک ہی نسخہ چھپتا ہے، تو یہ آپ کل مارکیٹ سے خرید لینا، ٹھیک ہے؟ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کا صفحہ نمبر 43، اس میں حدیثوں کو گڑتے کس طرح ذرا دیکھیں. اب مجھے بتائیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور کتابوں کے اندر یہ آتا ہے کہ بیت الخلاء باتھ روم کے اندر جنات ہوتے ہیں، خبیث جن ہوتے ہیں، خبیث. اس لیے بزرگوں نے کہا ننگے سر پیشاب نہ کرو، کیونکہ وہ نظر بد لگاتے ہیں، اکثر بچے بیمار ہو جاتے ہیں. تو کم سے کم واش روم میں اگر تولیہ وغیرہ بھی رکھا ہو تو اس وقت اپنے سر پر رکھ لیا کریں. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ جانتا ہے. وہ شیاطین اپنی گندی نظریں بد لگاتے، اور شیاطین کے نظریں بد سفلی سے کم نہیں ہوتی، شدید جادو سے کم نہیں ہوتی. ہمارا تجربہ ہے، ہمارے بزرگوں نے بھی لکھا ہے، اگر آپ کسی بیمار شخص کو چیک کریں گے نا تو آپ کو اشارہ جادو کا مل رہا ہوگا، حالانکہ وہ بندہ ایک روپے کا نہیں ہوگا، اس پہ جادو کون کرے گا؟ نہیں سمجھے آپ، کہا یہ جادو ہوگا. میں نے کہا تو بڑا حسین ہے، تیرے پہ جادو ہو. جادو نہیں ہوا ہے وہ، دراصل نظر بد جب دائمی ہو جاتی ہے تو اشارہ جادو کا ملتا ہے. یہ تو جو چھوٹا موٹا آدمی ہو اس کو اشارے صرف جادو کے ملیں گے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ آخری نقطے کو دیکھتا ہے کہ نہیں یہ جادو نہیں ہے، یہ ہے، یہ ہے. میرے ساتھ ایک واقعہ بیان کروں یہاں پر. صرف مولانا ابراہیم صاحب ہمارے دوست، ہمارے ساتھ یہاں پر نائب امام تھے، آج کل ساؤتھ افریقہ میں ہمارے ساتھ یہاں پر نائب امام تھے. ان کی ہمشیرہ قاری نظر صاحب بھی اس کے گواہ ہیں، تو ان کی ہمشیرہ وہ نہ کچھ کھا رہی تھی نہ پی رہی تھی، یہاں تک کہ 3 مہینہ گزر گیا زبردستی کھلانا پڑتا تھا ان کو. ان کی سماعت اتنی تیز ہو گئی تھی کہ اگر وہ دوسرے کمرے میں بیٹھا ہو آپ یہاں بات کرے وہ سن لیتی تھی. اب ہر عامل یہ کہتا تھا او جادو ہے، جادو ہے، جادو ہے. وہ میرے پیچھے پڑے رہتے تھے، شاہ صاحب اپنے والد کے پاس لے کے چلے. میں اپنے والد صاحب کے پاس لے کر گیا، والد صاحب نے اس کا چہرہ دیکھ کر فتح فرمایا کہ اس پر جادو نہیں، اس کا میدہ خراب ہے، اس کا میدہ خراب ہے، اور باقاعدہ علاج کرا گیا وہ ٹھیک ہو گئی. تو کچھ طبی امراض بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی بنا پر بندے کی کچھ ایسی صلاحیتیں بگڑ جاتی ہیں کہ لگتا ہے جیسے جنات ہے یہ، حالانکہ اس پر جنات ہو. تو اب میں شریف یہ بتاتا ہوں، میرے جیسے آدمیوں کو تو جنات ہی کہے گا، لیکن جس کی نظر ہے وہ، انہوں نے دیکھ کر ایک نظر میں فرمایا، تجربہ تھا، فرمایا کہ نہیں، اس کی زبان دیکھ کے فرمایا اس کا میدا خراب ہے، اس کا میدا ٹھیک ہو جائے گا تو یہ سماعت وغیرہ کھانا پینا سب ٹھیک کر دے گی. اور ٹھیک اس کا جب میدا ٹھیک ہوا تو بھوت بھی بھاگ گیا، جنات بھی بھاگ گیا، جادو بھی ختم ہوگی. لیکن اس کے باوجود یہ حق ہے، اس کا انکار نہیں، جادو کا ایک وجود ہے، قرآن سے ثابت ہے، اور کرنے والا مسلمان نہیں رہتا، کرنے والا مسلمان. جنات کی نظر بد اگر دائمی ہو جائے تو وہ جادو کا اثر کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے مجھے جہاں تک یاد رکھتا ہے، کتاب میں بھول گیا ہوں، میری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے میں نے روایت پڑھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب باتھ روم میں جاؤ تو سر کو ڈھانپ لیا کرو، شیاطین جو ہے وہ نظر بد لگاتے ہیں. آپ نے بیت الخلاء کی دعا حضور سے سیکھی صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کیا سکھاتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث جن اور خبیث جنیوں سے اور ان کی جماعت سے، من الخبث والخبائث، ان جن اور ان کی خباستوں، ان کی شرنگیزیوں سے میں آتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ نے ہنسنا نہیں ہے کیونکہ مسجد ہے، میں آپ کو ایک حوالہ بتا رہا ہوں. اب حدیث شریف کیا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ اللہ کے ولیوں کے قصے ہیں. ایک ولی ہیں ان کے اسماعیل دہلوی صاحب، جن کی کتاب تقویت الایمان ہے، یہ ان کے بارے میں ہے کہ مولانا شہید نے سید صاحب کی بہت خدمت اور بڑا مجاہدہ ریاضت نفس کشی کی تھی، حالانکہ بڑے تباہ اور تیز شوخ ذہین ذکی تھے. ایک صاحب شاہ عبدالعزیز ایسے ذکر و شغل میں پوچھا کرتے تھے، مولانا شہید یعنی اسماعیل دہلوی نے ان سے فرمایا شیخ سے شغل بیانی کا ذکر بھی پوچھا ہے؟ اس نے شاہ صاحب سے پوچھا، فرمایا اسماعیل کی شوخی معلوم ہوتی ہے. ابھی آگے چل کر ایک اور لکھا کہ ایک صاحب نیتیں بہت زیادہ پوچھا کرتے، فلاں کی نیت کیا ہے، فلاں پانی پینے کی نیت کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے. بعض دیکھ لوگ ہوتے ہیں ان کو عادت ہوتی ہے میرا عمل ضائع نہ ہو، تو وہ نیتیں پوچھتے ہیں یہ محبت کے اندر. تو ایک نے پوچھا حضرت بیت الخلاء کی نیت کیا ہے، ان سے بہت پوچھا کرتے تھے، ان سے کہا کہ تمہیں بیت الخلاء جانے کی نیت معلوم ہے، یعنی خود اسماعیل دہلوی نے کہا، حالانکہ اس نے پوچھا نہیں تھا، کہ تمہیں بیت الخلاء جانے کی نیت معلوم ہے؟ اب آپ دیکھیں رسول کریم فرماتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث، اسماعیل دہلوی صاحب اس کو مذاق کرتے ہوئے بوڑھے کو کہتے ہیں تجھے بیت الخلاء کی دعا آتی ہے؟ اس نے کہا نہیں. کہا میں بتاؤں؟ کہا ہاں ہنسنا نہیں. کہتے ہیں یا یوحنا فرق، یا یوحنا فرق لوٹا درک فی المقام الجرک و ٹرک، معاذ اللہ. دیکھیں یہاں پر حکایت ختم بھی ہو گئی. ہاں کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی آپ نے آدھا پیراگراف پڑھا ہے، ٹھیک ہے. تو حضور نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ کہتے ہیں اللہ اے یا ایھا النفرق لوٹا درک فی مقام الجرک و ترک العیاذ باللہ. اب سنیے امام احمد رضا نے وصال کے وقت فرمایا میرا دین اور مذہب جو میری کتابوں سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے. کہا دیکھو یہ تو امام احمد رضا نے تو اپنا دین نکالا تھا. میں نے کہا انہوں نے آگے کتاب سے ثابت ہے جو میری اور ان کی کتاب سے کیا ثابت ہے جو سارے سنیوں کا دین تھا. کہتے ہیں نہیں یہ جو میرا دین کہا نا یہ غلط بات ہے، یہ میرا دین جو کہا یہ جو ہے یہ کفر ہے، اور یہ میرا دین کہا یہ غلط بات ہے. حالانکہ ہر شخص جانتا ہے کہ میرا دین اور میرے مذہب سے مراد یہ ہے کہ جو میں نے دین اختیار کیا ہے، جو میں نے مذہب اختیار کیا. اب قرآن کہتا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اب اگر کوئی کہے میرا دین مکمل ہو گیا تو کہ الگ سے کوئی دین ہو گیا ہو، کہ ان کو چڑے میرا دین کیوں کہا. میں اس لگا اس لیے کہ وہ میرا دین وہی تھا جو اسلام تھا. کہتے نہیں میرا دین کہنا جائز نہیں. میں نے کہا اچھا لوگوں کو جا کر قبر سے ڈراتے ہو تو قبر میں ایک سوال ہوگا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہاں جواب کیا ہوگا؟ دینی. میرا دین ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو دینی. میرا دین. وہاں پر بندہ کیا کہ دینی میرا دین اسلام ہے. کیا ہے؟ اسلام ہے. تو اس وقت جو بھانت بھانت کی بولی میں بولی جا رہی تھی تو امام محمد رضا نے فرمایا کہ میرا دین و مذہب جو میری کتاب میں لکھا ہوا ہے، کس کے بارے میں؟ اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، تابعین کے بارے میں، مجتہدین کے بارے میں، علماء کے بارے میں، قرآن کی تشریحات میں، حدیث کی تشریحات میں، ضروریات میں. فرمایا اس پر قائم رہنا ہر فرض سے فرض ہے. دین سے عقیدہ مراد ہے، مذہب سے فقہ حنفی مراد ہے. دین سے اسلام مراد ہے اور مذہب سے فقہ، بولو فقہ حنفی مراد ہے. اور آپ کی رخصتی کا وقت جب آیا تو آپ نے اپنے شہزادے کو بلایا اور بلا کر کہا بیٹا کاغذ قلم لاؤ. لایا گیا. فرما میں کچھ کھانے کی چیزیں تمہیں لکھواتا ہوں جسے خود انہوں نے کبھی پسند نہیں کیا، نہ کھایا، لیکن وہ ایسی چیز ہے جو ہر طبیعت کو اچھی لگتی ہے. فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے اور جب میرے انتقال کے بعد تم غریبوں کو بلاؤ فاتحہ کے لیے، تو کسی امیر کو نہ بلانا، غریبوں کو بلانا، ان غریبوں کو کہ جو اعلیٰ کھانا نہیں کھا سکے. یہ درد دیکھے امت کا، اس کو مجدد کہتے ہیں. وہ کھیرا مانگ رہے ہیں. نانوتی صاحب اپنی آخری خواہش میں انہوں نے لکھا، یہ سوان قاسمی میں ہے، کہ حضرت کی آخری خواہش تھی کہ کھیرا لایا جائے. اور امام احمد رضا کی آخری خواہش آپ دیکھیے، اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا لکھو بریانی، قورمہ، فیرنی، ساری مرغن غذائیں اور اس کے ساتھ ٹھنڈے مشروبات. ایک ایک کا نام اعلی حضرت نے لکھوایا اور ایک ایک یہ کسٹر کے آئٹم میں سے، دیگر اور آئٹم میں سے، اس میں ساری ترتیب لکھائی، درجنوں چیزیں آپ نے لکھائی. اور فرمایا یہ چیزیں بنانا اور اس کے پیسے میں نے بچا کر رکھے ہیں، ان پیسوں سے بنانا. اور بنانے کے بعد جو غریب لوگ آئیں گے عزت سے انہیں اعلی قالینوں پر بٹھانا، سمجھے، اور یہ اعلی کھانا ان کے سامنے رکھنا، خود ان کی خدمت کرنا. جس غریب نے کبھی بریانی کا نام سنا ہوگا کھایا نہ ہوگا، قورمے کا نام سنا ہوگا کھایا نہ ہوگا، ان اعلی غذاؤں کا نام، گرمی کے ان موسم میں اعلی مشروبات جو مہنگے ہیں، جو اس کی بساط سے بھار ہے، سنا ہوگا پیا نہ ہوگا، وہ سارے اپنے ہاتھوں سے پیش کرنا، جتنا وہ کھائے اور جتنا پیئے. جب وہ پیٹ بھر لیں اور سیر ہو جائیں تو ان سے کہنا حضرت آپ خوش ہو گئے؟ وہ کہیں گے ہاں. کہا بس اب میرے ابا کے لیے دعا کر لیں، اب میرے ابا کے لیے دعا کریں. یہ امام احمد رضا کے جذبات ہیں. بولو سبحان اللہ. یہ امام احمد رضا کے بولیے جذبات ہیں. اور یہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے انہیں وہ جذبات اور وہ کیفیات اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی. اور حق یہ ہے کہ امام احمد فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ پوری زندگی اہل سنت کے اجماعی معتقدات، اجماعی عقائد و نظریات اور فقہ حنفی کے اجماعی اصول کی پاسداری میں اپنی زندگی گزاری.
آپ کے بعد آپ کے شہزادے حجت الاسلام اسی نقش قدم پر رہے، آپ کے بعد آپ کے شہزادے ہمارے مولا حضور مفتی اعظم عالم اسلام سرکار مفتی اعظم ہند مولا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمہ اللہ اسی راستے پر رہے، حضور مفسر اعظم سرکار ابراہیم رضا خان صاحب اسی راستے پر رہے، میرے شیخ طریقت حضور قبلہ شیخ الاسلام حضور تاج الشریعہ دامہ برکات ملالیہ اسی نہج پر ہیں، اور اس فکر کے ماننے والے لوگوں کا مرکز امام احمد رضا کی ذات اگر ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، رسول اللہ کی رضا کے لیے ہے، پیارے مصطفیٰ کی رضا کے لیے ہے، اور امام احمد رضا کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا اور وہ عشق رسول کا تحفظ تھا، عشق رسول کا، عشق رسول کا تحفظ تھا، نسبتوں کا تحفظ تھا، آپ نے صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے لیے کیا کیا نہیں لکھا، آپ جس مکان کے اندر رہتے تھے، جس مکان میں آپ رہتے تھے وہ مکان آپ کو چھوٹا لگا تو آپ نے اس مکان کو لائبریری، اس جو لائبریری میں آپ پڑھتے پڑھاتے تھے وہ چھوٹی پڑ گئی تو آپ نے اس کو مکان میں تبدیل کیا، مکان میں تبدیل کیا، اور سامنے ایک بہت بڑی لائبریری آپ نے تیار کی۔ اب ایک سید صاحب آپ کے پاس وقتاً فوقتاً آیا کرتے تھے، حضور کی نسبتوں کا ادب دیکھیں، سید صاحب وقتاً فوقتاً آتے تھے، اب جب وہ لائبریری جس میں سید صاحب اعلی حضرت سے ملنے کے لیے آتے تھے اب تو وہ مکان میں تبدیل ہو گیا تھا اور آگے آپ نے لائبریری بنا دی تھی، سید صاحب لائبریری سمجھ کے مکان میں داخل ہو گئے، جب داخل ہوا تو گھر کی عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، جب سید صاحب کی نظر پڑی تو پریشان ہو گئے، شرمندہ ہو گئے کہ یہ حرکت میری کیا ہوگی، یہ میں گھر میں داخل ہو گیا اور یہ تو خواتین یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، تو وہ خجل خجل ہو گئے، شرمندہ ہو گئے، اور شرمندہ ہو کر اپنی جیب کر کے وہ سر جھکا کر جیسے باہر نکلنے لگے تو اعلیٰ حضرت نے کرسی پر بیٹھے ہوئے دیکھ لیا، اعلیٰ حضرت نے کتاب رکھی اور دوڑتے ہوئے گئے سید صاحب سے نپٹ گئے، کیونکہ سید تھے آل رسول تھے، فرمایا سید صاحب آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں، یہ تو سب آپ کی باندیاں ہیں، حالانکہ پردے کے حوالے سے امام احمد رضا کا کیا مزاج ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن نسبت مصطفیٰ کا پاس کہ آل رسول ہیں، حضور کے شہزادے ہیں، ان کا دل پریشان ہو گیا تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خاطر ناس پر بھی صحیح گوارا نہ ہوگا، فوراً آگے بڑھے اور سید صاحب کو سینے سے لگایا، فرما آپ سے کوئی غلطی نہیں، غلطی ہم سے ہوئی کہ ہم نے آپ کو بتایا نہیں، آپ سے بولیے کوئی غلطی نہ ہوئی، غلطی ہم سے ہوئی کہ ہم نے بتایا نہیں، تو مجھے بتائیے ایسا لحاظ اگر سید آ جائے تو اور فقیر کو ایک روپیہ دیتے ہیں، سید اگر آ جائے تو اسے دگنا دیتے ہیں، بولے سبحان، اس محبت کو دیکھ کر کسی نے کہا کہ آپ نسبت رسالت، اب آپ دیکھیں اولادوں سے اتنا پیار ہے تو یہ حضور کی محبت ہی کی جلوہ گری ہے، کسی نے پوچھا اگر کوئی سید غلط کام کر لے تو شرعی عدالت کے اعتبار سے کیا حد جاری کرنے کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا، کہا دیا جائے گا، لیکن نیت اس کی اہانت کی نہیں ہوگی، بلکہ یوں سمجھا جائے گا کہ سید صاحب کے پاؤں میں کیچڑ لگ گیا اس کو صاف کیا جا رہا ہے، بولو سبحان اللہ، اللہ رب العالمین جل وعلا امام احمد رضا کی تعلیمات پر ہمیں زندہ رکھے، وہ تعلیمات امام احمد رضا کی تعلیمات نہیں ہیں، وہ تعلیمات 14 صدیوں کے علماء اکابر اسلاف صحابہ اکرام اہل بیت اعظام کی وہ تعلیمات ہے، اور حق بات ہے کہ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع، اور حق یہ ہے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالہ رضا کا ہے، مفتی سراج احمد صاحب خانپور کے، ٹھیک ہے رحیم یار خان، مفتی سراج احمد صاحب، مولانا غلام دستگیر قصوری صاحب، عبد الکریم حضرت قبلہ دمیری صاحب، دبیر صاحب، اسی طرح آپ گجرات میں چلے جائیں، افریقہ چلے جائیں، ہندوستان کے جتنے علاقے ہیں، سہارنپور ہے، رامپور ہے، گرد و نواح کے تمام علاقوں دیکھیں، حیدرآباد دکن ہے، تو پوری دنیا سے جو چوٹی کے علماء ہوتے ہیں نا تو ان کا مرکز جو ہے وہ امام احمد رضا کی ذات بنتا ہے، تو حق فرمایا کہ وادی رضا کی، بولیے وادی کوہ ہمالہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، لہذا یہ ضروری امر ہے کہ ان سے محبت کی جائے، ان سے محبت کسی مولوی سے محض محبت نہیں، کسی شخص سے محبت نہیں، یہی محبت تو رسول اللہ کی محبت کے مظاہر میں سے ہے، خلفائے راشدین کی محبت کے مظاہر میں سے ہے، اور اہل بیت کی محبت کے مظاہر میں سے ہے، واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔